أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابی، کرن اوان، عائشہ حالف، ماہ اظہر، صابیہ اسلامی، یاسمین بانور، زوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، وحیدہ گگرو، عالیہ اختر، نشاد کوسر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرانا، ثنا پریم، فرزانہ سلو، شاہینہ سریا، صبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قدوی آئی، نیرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سارا آزاد، غسالہ رشید، اشیا گلناز خان، ثانیہ شہباز، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، ماریہ شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، ہینا فرحج، آسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سیدہ ساریہ رفت، نازیہ حبیب، واسع حسین، تبسم قریشی، ماہلہ کا عابد، ام تبشیش، عروبہ استحسان، نازمہ پروین، رانی شاہین، ماہ جبین خان، بینش شجاعت، سبا سیدہ، شبانہ مجید، سیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی یہ دیکھیں اتنی لمبی لسٹ جو ہم ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے کو میں جو ہے آپ لوگوں کی کال کرتی ہوں، مطلب لبائی کی کہتے ہیں نا آپ لوگ، آپ کتنے لوگ ہیں ان میں سے جو کلاسز نہیں لے رہے، شاید شروع دن سے ہی ان کے نام ایڈ بھی ہیں، ہوں گے بھی لیکن اٹینڈنس مارک نہیں کر رہے، تو ان کے لیے بھی دعا ہے. کچھ لوگ تو ابھی نئی کلاس میں جو ہماری سبیلو جنا 2016 میں الحمدللہ جا چکی ہیں اسٹوڈینٹس، تو باقی لوگ بھی کسی پریشانی کسی مشکل کی وجہ سے اگر وہ لوگ نہیں کرے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے، کیونکہ ہر ایک کے دل میں شوق ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، اس قرآن کے لیے پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ضرور آپ نے ان سسٹرز کے لیے دعا کیا کریں، اپنے رشتے داروں کے لیے، کیونکہ ہم جب اس قرآن سے جڑ جاتے ہیں، جیسے آپ میں سے کچھ سسٹر ابھی دعویٰ کا کام بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، جہاں جہاں جس کی جو کوشش ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو باقی لوگوں کو ضرور ابھی جیسے انشاءاللہ اس سال کا بھی دورہ قرآن میں پہلے سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، پہلے سے ایک پلیٹ فارم تیار کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلے سے ایک پلیٹ فارم تیار کر لیں، ابھی جیسے مارچ سٹارٹ ہونا انشاءاللہ تعالی، کل مارچ، اپریل، مئی، 3 مہینے ہیں ہمارے پاس، اس میں آپ شروع سے ہی ابھی لوگوں کو مینٹلی پریپئر کریں، ایک پورا گراؤنڈ بنائیں اپنے مائنڈ میں بھی، اپنے پاس ایک ٹیبل اس طرح کر لیں، لوگوں کو شروع سے پہلے موٹیویٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، ان شاء اللہ وہ آپ کے پاس ضروری نہیں. ہم لوگ جو لائیو آپ لوگ لیتے ہیں دورہ قرآن کی کلاسز، خود بے شک لیں، دوسروں کے لیے آپ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی ہماری اپنی نور القرآن کی ویب سائٹ، آڈیو پہ جائیں گے وہاں کو آپ کو سارے ہر جو سال کے جو ہے دورہ قرآن وہ مل جائیں گے، اور ہر سال کا ایک علیحدہ موضوع تھا، استاذہ جی نے ہر دفعہ ایک نیا موضوع چوز کیا تھا اور بہت ہی زبردست تھے، بہت ہی زیادہ زبردست. تو بہت زیادہ موٹیویشنل یہ سارے دورے قرآن ہیں، اس سے لوگوں میں محبت ہے، کیونکہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، صرف اللہ پاک سے جوڑنا ہے، کیونکہ خاص کر جس طرح رمضان آتا ہے لوگوں کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے، جوش اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، استعمال میں لے کے آنا ہے، اور ان کے اندر یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ وہ لازمن اس قرآن کی طرف آئیں. واٹس ایپ بھی 1 مہینہ بفور اٹ ول بی پوسٹڈ. جی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ابھی سے تھوڑا سب کو مینٹلی تیار کریں گے نا، کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتا رہا جیسے عید ابھی پیچھے سے آتی، شادی کی بات لے لیتے ہیں، شادی آتی ہے تو کتنے مہینے پہلے آپ شروع کر دیتے ہیں تیاری، کوئی ڈھولکی رکھ رہا ہے، کوئی کپڑے تیار کر رہے، کوئی کچھ کر رہے، کوئی کچھ کر رہے. تو اسی طرح ہم نے آنے والے، کیونکہ ہمیں کوئی پتا نہیں کہ موت کا وقت کب آ جائے نا، تو ہم نے تیاری رکھنی ہے، ایک نیت کرنی ہے ایک چیز کی نا، اچھے کام کی. جب آپ ایک پہلے سے گراؤنڈ پرپیئر ہوا ہوگا نا، پھر آسانی ہوگی. شروع سے کریں کیونکہ حالات اور مشکلات ساتھ ساتھ کر، اور صدقہ کی بہت زیادہ عادت ڈالیں، چاہے ایک روپیہ، میں نے پہلے بولا تھا، ایک پیسہ کریں، کچھ بھی کریں ڈیلی. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، فوراً صدقہ کرو، اللہ پاک سے مدد مانگے، اور ساتھ میں وسطین وسوری وسلات، اس کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کیا کریں. تو یہ ہو نہیں سکتا وہ مشکلات جو ہے دور نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی نہ کرے، جیسے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہ پاک کے اسم اعظم جو ہے یا حیو یا قیوم برحمتک، سے اور بھی کافی سارے ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی کتاب الدعا میں ماشاءاللہ اتنی زیادہ چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں، صبح و شام کی دعائیں جی. آپ کو لاسٹ ویک بھی دی تھی ایک اسائنمنٹ، اس سے پہلے نماز کے بعد کی دعائیں سب یاد کیجیے گا، نماز کے بعد کی، میں تھوڑا سا ایک دو ٹائم منٹ لیے کیونکہ میرے پاس ہے ٹائم اس لیے لی ہوں، نماز کے بعد کی دعائیں، واش روم جانے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سفر کی، باہر نکلنے کی دعائیں، یہ پلیز آپ لوگ اپنے پاس لکھیں ساری چیزیں کہ یہ دعائیں میں نے لازمن یاد کرنی ہے. صبح شام کی تو آپ کو کافی عرصے سٹارٹ سے میں نے بولا تھا، حفاظت کی دعائیں کا بولا تھا، تو اگر دیکھ کے آپ بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، ایک ٹائم رکھ لیں، ایک ٹائم ان میں سے ایک رکھ لیں کہ ایسی جگہ پہ کارڈ وغیرہ یا کچھ لکھ کے رکھ لیں کہ جب آپ کو ٹائم ملے ایک دفعہ ونس ٹائم جو ہے نا ڈے آپ پڑھ لیں، اگر آپ کو صبح شام ایک دم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ ضرور کریں انشاءاللہ. آج ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی تفسیر، بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ سبق لینے والی ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ لیسن ہے اس کے اندر. دیکھتے ہیں اللہ پاک آج کی تفسیر میں ہمیں کیا کہتے ہیں. آج کی جو تفسیر ہے سورہ سجدہ لیسن نمبر، دیکھیں آج ہماری کلاس نمبر بھی 209 ہے، لیسن نمبر 209 ہے. الحمدللہ آج ہم سورہ جو ہے احزاب کی اگلی آیات جو ہے اس میں انشاءاللہ کریں، ایوننگ وائز آفٹر اثر، آفٹر اثر کرنی ہے، ٹھیک ہے، آفٹر اثر کی زیادہ جو ہے ملتی ہے، ٹھیک ہے، اثر کے بعد، ٹھیک ہے. سورہ احزاب سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ پاک آج ہمیں اس سورہ میں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 209 آیت نمبر 16 سے 27 سورۃ الاحزاب، لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل کہہ دیجئے، لن ينفعکم، ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو، الفرار بھاگنا، ان فررتم اگر بھاگے تم، من الموت موت سے، او القتل یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ اور تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا. قل من ذا الذی، کہہ دیجئے کون ہے وہ جو، یعصمکم بچائے گا تم کو، من اللہ اللہ سے، ان اگر، اراد بکم اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ، سوئن برائی کا، او اراد بکم یا ارادہ کیا تمہارے ساتھ، رحمتن رحمت کا، ولا یجدون اور نہ وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیم کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار، قد یعلم اللہ تحقیق جانتا ہے اللہ، الموقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والوں کو، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا چلے آؤ ہماری طرف، ولا یاتون البأس اور نہ آئیں گے وہ لڑائی کو الا قلیلا مگر بہت تھوڑے اشحتن بخیلی کرتے ہوئے علیکم تم پر فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب آتا ہے خوف رَأَيْتَهُمْ تم دیکھتے ہو ان کو يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وہ نظر کرتے ہیں آپ کی طرف تدورو گھومتی ہیں آیونہم آنکھیں ان کی کاللذی اس شخص کی طرح یخشا علیہ ڈھانپ لیا جاتا ہے اس پر من الموتی موت سے فإذا پھر جب ذهب الخوف چلا جاتا ہے خوف سلقوكم بد زبانی کرتے ہیں تم سے بألسنتٍ سات زبانوں کے حدادن تیز اشحتن بخیلی کرنے والے علی الخیر بھلائی کے اوپر اولئک یہی لوگ ہیں لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے فاحبط اللہ تو ضائع کر دیا اللہ نے اعمالہم ان کے اعمال کو وکان ذالک اور ہے یہ بات علی اللہ یسیرا اللہ پر بہت آسان یحسبون الاحزاب وہ سمجھتے ہیں گروہوں کو لم نہیں یذهبوا وہ گئے وَإِن یأتِ الاحزابُ اور اگر آ جائیں گرو یودو وہ چاہیں گے لو انہم کاش کے بے شک وہ بادونا جنگل میں رہنے والے ہوتے فل آرابی بدووں میں یس الونا وہ پوچھتے پھرتے ہیں ان امبائکم تم لوگوں کے حالات کے بارے میں ولو اور اگر کانو فیکم وہ ہوتے تم میں ما قاتلو نہ وہ جنگ کرتے الا قلیلا مگر بہت کم لقد کان لکم البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں اسوۃن حسنہ اچھا نمونہ لمن کانا واسطے اس کے جو ہو یرجو اللہ امید رکھتا اللہ کی ملاقات کی والیوم الآخر اور یوم آخرت کی وذکر اللہ کثیرا اور یاد کرے اللہ کو بہت ولما اور جب را المؤمنون دیکھا مومنوں نے الاحزاب گروہوں کو قالو کہنے لگے ہذا ما وعدنا اللہ یہ ہے وہ جو وعدہ کیا ہم سے اللہ نے ورسوله اور اس کے رسول نے وصدق اللہ ورسوله اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے وما زادهم اور نہیں بڑھایا ان کو
الا ایمانا
مگر ایمان میں
وتسلیما
اور سپردگی میں یعنی بات مانتے ہیں پھر وہ
من المومنین
ایمان لانے والوں میں سے رجال کچھ لوگ ہیں
صدقو
انہوں نے سچا کر دکھایا ما عاہد اللہ علی جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس پر فمنہم تو بعض ان میں سے
من قدا نحبہ
وہ ہے جو پوری کر چکا اپنی نظر ومنہم اور بعض ان میں سے
من ینتظر
جو منتظر ہے
وما بدلو
اور نہیں بدلا انہوں نے تبدیلا
بدل دینا
یعنی ان کی نیت نہیں بدلی جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا لیجزی اللہ
تاکہ بدلا دے اللہ
الصادقین
سچوں کو
بصدقہم
ان کی سچائی کا
ویعذب المنافقین
اور عذاب دے منافقوں کو
ان شاء اگر وہ چاہے
او یتوب علیہم
یا مہربان ہو جائے ان پر ان اللہ
بے شک اللہ تعالی
کان غفور الرحیم
ہے بخشنے والا مہربان
ورد اللہ الذین کفروا اور پھر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بغیظہم ساتھ ان کے غصے کے
لم ینالو
نہیں انہوں نے پائی
خیرن کوئی بھلائی
وکف اللہ المؤمنین اور کافی ہے اللہ مومنوں کو القتال جنگ میں وکان اللہ قوی عزیزا
قوت والا زبردست
وانزل الذین اور اس طرح ان لوگوں کو ظاہروہم
جنہوں نے مدد کی ان کی
من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے
من سیاسیہم
ان کی گھڑیوں سے
وقذف اور ڈال دیا
فی قلوبہم الرعب ان کے دلوں میں رعب
فریقن ایک گروہ کو
تقتلونا
تم قتل کر رہے تھے
وتأسرون فریقا
اور تم قید کر رہے تھے ایک گروہ کو
وورثکم
اور اس نے بنا دیا تم کو
اردہم ان کی زمین کا
ودیارہم
اور ان کے گھروں کا
واموالہم
اور ان کے مالوں کا
واردن
اور زمین کا
لم تتعوہا
کہ نہیں تم نے پامال کیا اس کو یعنی وہ زمین جہاں بھی تم نے قدم نہیں رکھے یا جنگ نہیں کی تو ہم وہ زمینیں بھی تم کو دے دیں گے وکان اللہ
اور ہے اللہ
علی کل شیء
اوپر ہر چیز کے
قدیرہ قدرت رکھنے والا
قدرت رکھنے والا
بس جی یہاں تلاوت سنیں گے
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 209 آیت نمبر 16 سے 27 سورۃ الاحزاب تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 16 سے پیچھے سے موضوع چل رہا ہے غزوہ خندق کے قصے تھے حالات بڑے سخت تھے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کا موقع تھا، اور آزمائشوں کے موقع جہاں مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں وہاں اس سے ایک بہت بڑی خیر کی آتی ہے کہ کھوٹے لوگ الگ ہو جاتے ہیں. اگلی چند آیات میں ہم ایسے ہی کھوٹے لوگوں یعنی وہ منافق جنہوں نے غزوہ خندق میں اپنے آپ کو ثابت کروا دیا کہ ہمارے دل اسلام کے ساتھ نہیں ہیں. اور حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے ساتھ لگے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اندر سے ابھی تک ان کے دل اسلام کے ساتھ پوری طرح جڑے نہیں ہوتے. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ وعدے کر کر کے پیچھے پلٹ رہے تھے، جس کا تذکرہ آیت 15 میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی عہد کرتے ہیں اللہ سے تو پھر پشت پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کا عہد تو پوچھا ہی جائے گا. اور ایسے لوگوں کا نبی کہہ دیجئے کیا، قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، آپ فرما دیجئے کہ ہرگز تم کو فائدہ نہ دے گا تمہارا بھاگنا. اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ، اگر تم موت سے بھاگنا چاہو، موت سے فرار لینا چاہو، اول قتلی یا قتل سے، وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم نے بھاگ کر جان بچا بھی لی تو تم زیادہ دن لطف اندوز نہیں ہو سکو گے. کب تک کوئی بچے گا موت سے؟ ایسے لگتا ہے کہ براہ راست ایک ایسا انسان جو موت کے ڈر سے یا زندگی کے اندر پیش آنے والی ایسی مشکلات جو موت کی طرح لگتی ہیں منافق کو، اس کا علاج کیا گیا. اگلی چند آیات میں آپ دیکھیں گے کہ میدان جنگ سے فرار کا اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت طریقے سے علاج کیا کہ دیکھو تم بھاگ لو، کتنا بھاگو گے؟ کیا تقدیر سے بچ سکتے ہو؟ اللہ کے حکم سے بچ سکتے ہو؟ تمہاری موت اور تمہاری تقدیر اللہ نے بنائی ہے، نہ وقت سے پہلے آئے گی نہ وقت سے ٹلے گی، لہذا تم بھاگو، موت نہیں بھاگے گی. تم جنگ سے بھاگو تو تم سمجھو کہ موت تم سے بھاگ جائے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لہذا چند دن اگر تم نے میدان جنگ میں سے بھاگنے کی وجہ سے فائدہ اٹھا بھی لیا تو کیا ہوا، وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ چند دن کا فائدہ. اس جنگ میں بچو گے کسی اور جنگ میں کام آ جاؤ گے، میدان جنگ سے بچو گے کسی حادثے میں مارے جاؤ گے، کسی جگہ قتل کر دیے جاؤ گے، کسی جگہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافق فرار کی خواہش کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ منافق روحانی طور پر شکست خوردہ اور بزدل ہوتے ہیں. منافقوں کو ہر وقت یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت ہمارا پیچھا نہ کر لے اور کوئی ایسی قربانی نہ دینی پڑ جائے کہ جس سے ہماری دنیا اور ہمارے مال پر کچھ حرف آئے، لہذا وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بڑی حجت بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسے بھی ہوگا، لیکن ایک موقع آئے گا کہ تم اس میں سے اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکو گے. پھر اگلی آیت میں کچھ مزید موت کی باتیں. قل من ذا الذی یعصمکم، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اگر وہ تم کو عذاب دینے کا ارادہ کرے یا تم پر رحمت کرنا چاہے، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اگر اللہ تمہیں کسی عذاب کے شکنجے میں کسنا چاہے، کون ہے جو اس میں سے زبردستی تم کو چھڑا لے؟ اور اگر اللہ تم پر کوئی اپنی نعمت کرنا چاہے، کوئی تمہیں نوازش دینا چاہے، کوئی اس قابل نہیں کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے اراد بکم سوءا اور پھر او اراد بکم رحمہ ہے، کیونکہ پیچھے لوگ منافق تھے. عموماً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑی پیاری سی صفت ہے کہ وہ رحمت کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں اور برائی کا بھی فرماتے ہیں، لیکن یہاں جو انداز ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے برائی کو پیش کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے عذابوں سے بچ کے کہاں جائیں گے. ہاں اگر اللہ ان پہ رحمت کرے تو ان کے بت، ان کے بزرگ اور ان کے بڑے، تو اس وقت بھی ان پہ رحمت نہیں کر سکتے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ پائیں گے وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، اپنی اطاعت سے محروم کر دے، کوئی ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے گا، ان کی ساری خواہشات دلوں میں رہ جائیں گی اور یہ بالکل تنہا رہ جائیں گے. دیکھیے کہ یہ ہے وہ آیات جس کو پڑھنے کے بعد واقعی ایک بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اللہ کے آگے کتنا مجبور ہوں. اور جتنا ایک انسان مجبور ہوتا ہے، جس قدر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور محسوس کرتا ہے، اتنا ہی اس کو اللہ کی بات ماننا مشکل لگتی ہے، اور اتنا ہی اس کے لیے موت بھاری چیز پڑتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کائنات میں جاری اپنے ارادے کو اتنے خوبصورت اندازے سے سنایا کہ دیکھو دنیا میں سارے کام اللہ کے ارادوں سے ہوتے ہیں. پھر اللہ اگر تمہیں برائی دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، فائدہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ سے بھاگنا چاہو بھاگ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا سے بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے، اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ کچھ عطا کرنا چاہیں، اور آپ عطا کرنا چاہے اور کوئی روکنا چاہے، اور اس کا اپوزٹ آپ نہ دینا چاہیں تو کوئی آپ سے لے نہیں سکتا. یہ ہیں وہ چیزیں جو بندے کو پھر اللہ کا بناتی ہیں. پھر بندہ ساری زندگی ادھر ادھر دیکھ کے کام نہیں کرتا، کس کا منہ دیکھوں، کس کو راضی کروں، کس سے اجازت لوں، کس کی محبتیں پالوں، کس کی نظروں میں میں اچھا ہوں. ایسا بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا مضبوط محسوس کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرتا ہے. اور ایسا ہی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے دوبارہ پھر میدان جنگ ہی کے اندر جو کچھ لوگ تھے جو خود بھی رکے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. ہم یہ ساری آیتیں اکٹھی پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم اس غزوہ خندق کے کچھ واقعات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جنگوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ کھل کے سامنے آتے. آیت نمبر 18 کو دیکھتے ہیں، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جہاد سے روکنے والوں کو، اور والقائلین لاخوانہم، اور ان کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہلم الینا، اسلامی کیمپ چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو اور ہماری لوٹ. اس آیت میں لفظ ہے معوقین. معوق کا لفظ عین وقاف سے ہے، اوق یوق تعویق. تعویق کہتے ہیں کسی کو کسی کام سے پھیر دینا. معوق پھیرنے والا اور معوق پھرنے والا، تو یہاں ہے معوقین، پھیرنے والے، موڑنے والے. اصل میں یہ منافقوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہراس پیدا کرتے ہو، تم انہیں اسلام کے درخشاں مستقبل سے بدزن کرتے ہو، تم اللہ کے راستے میں محنت کرنے، جہاد کرنے سے روکتے ہو. تم سوچتے ہو ایسی باتیں کر کے لوگوں کے حوصلے توڑو گے کہ ہم ایسی باتیں کریں تاکہ لوگ اس طرف آنے ہی نہ لگیں. اللہ تمہاری حرکتوں کو خوب جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ تم یہ باتیں کرتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کیسے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج تو ہماری زندگیوں میں میدان جنگ والا تو نہیں لیکن علم والا میدان موجود ہے. آپ دیکھیے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو ہر دن خوشیاں لیتے ہیں، اور جو لوگ آ نہیں پاتے یا آنا نہیں چاہتے، بعض دفعہ اس قسم کی نیگیٹو باتیں پھیلاتے ہیں جس سے نئے آنے والے لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ اچھا اب ہم بھی جاتے ہیں یا اب ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے کیوں یہ کورس نہیں کیا، وہ ان کی ہمتیں توڑتے ہیں. اسی قسم کی کچھ باتیں سامنے آئیں. کسی نے بتایا کہ ایک نئے کورس کے بارے میں کسی کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیے کورس ہم شروع کر رہے ہیں، تو جن کو دی انہوں نے آگے سے کہا یہ بتاؤ کہ آپ کے وہ اس مین کورس میں لوگ جو آتے تھے اب کم کیوں آتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ بات کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کو کم کہاں لگے، مجھے تو کم نہیں کہیں بھی دکھتے الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہ اس میں لوگ کیوں کم ہو گئے ہیں. تو انہوں نے جواب ویسے بہت اچھا دیا، کہنے لگی میں نے کہا کہ دیکھیں کہ سارا پھل پکتا نہیں ہے. اسی سے خاموشی اندر آ جاتی ہے نا، جب بھی بور لگتا ہے تو پھل تو کٹتا ہے، اور باقی بات ہے کہ ہم تھوڑے نہیں ہیں الحمدللہ. آ کے آپ دیکھیے اور یہ بتائیے کہ آپ کو یہ بتایا کس نے، نہ آپ کبھی آئیں نہ آپ نے کہا. یہ باتیں کون پھیلاتا ہے، بہت کم ہو گئے لوگ، فلاں نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا. یہ ہیں وہ باتیں جو لوگوں کے حوصلے توڑنے لی. کوئی کہتا ہے ہائے اتنا لمبا کورس ہے، ہائے ابھی اتنی دیر آپ کے پاس، اچھا ابھی ایک سال ہو گیا، اچھا اب اور بھی دن ہے. پھر سوچ لیں آپ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا، سوچیں. یعنی بعض دفعہ لوگ حقوق کے نام پہ آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ذمہ داریاں یاد دلانا چاہتے ہیں، بعض دفعہ آپ کو اچھی بیویاں بننے کا تانا دیں گے کہ یہ کون سی بیوی ہے کہ جو شوہر کو گھر میں چھوڑ کے تو خود اس وقت قرآن پڑھنے پڑھانے گئی ہے. اور یہ کون سی ماں ہے جو بچوں کو رلا رہی ہے اور کھینچ کھینچ کے بچوں کو لے جاتی ہیں اور یا تو بچوں کو گھروں میں رلا دیتی ہیں. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. وَقَدْ جَعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ کہہ کے جیسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ دامن میں جھانکنے لگے کہ کبھی میرے منہ سے تو ایسی بات نہیں نکلتی. دیکھیے کہ باہر والے جو باتیں کرتے ہیں نا وہ اپنے قیاس پہ کرتے ہیں اور توجہ بڑی ہے بری. اندر آنے کا صرف شوق نہیں باقی باہر رہ کے ایک ایک بات کی خبر لینے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون نہیں آ رہا. تو اگر اس طرح کی خبروں کا شوق ہو تو انسان آ کے فرسٹ ہینڈ لے سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ جو لوگ قرآن کی محبت بھی رکھتے ہیں بس اب اپنی ناسمجھیوں سے وہ بھی لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. کس طرح؟ ہر روز ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر ویک میں ٹیسٹ ہوتا ہے, اب تو دو ہوتے ہیں. اسائنمنٹ 6 صفحوں کی ہوتی ہے. کسی نے مجھے کہا 40 سوال دیے آپ نے, کہنے والی بھی ہنس رہی ہیں. میں نے نہیں بتایا, انہوں نے خود ہی بتا دیا. کہتی 40 سوال آپ نے دیے اس میں. میں نے کہا 16 رکوع بھی پڑھایا آپ کو, 16 رکوع میں سے 40 کیا بنے. آپ سوچے کیا دماغ لگتے ہوں گے جب یہ سوال ڈھونڈتے بناتے ہیں, اور کیا دماغ لگتے ہوں گے ایک ایک پتے کو دیکھ دیکھ کے چیک کرنا پڑتا ہے. صرف آپ کو دیکھ کے اوپن بک سے کرنا مشکل لگتا ہے. 15 دن آپ کو مل جاتے ہیں, 10 دن مل جاتے ہیں, لیکن یہ ہمتیں ٹوٹتی ہیں نا ان چیزوں سے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا بہت مشکل ہے. تو بعض دفعہ اپنے لوگ وہ کام کر دیتے ہیں جو دشمن نہیں کرتے. وہ معروف مثل ہے, آپ جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے میں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے. تو بعض دفعہ وہی لوگ قرآن کی طرف بلانے والے لوگوں کو باتوں ہی باتوں میں یہ بتاتے ہیں. شادی میں گئے, کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے باتیں ڈسکس کر رہے ہیں, تو درسوں کی, ٹیسٹوں کی, اور اب تو حفظ بھی شروع ہو گیا, اور اب تو ایک کی بجائے آج 3 آیتیں ہو گئیں, اور اب تو لگتا ہے کہ بس بھاگنا پڑے گا, اور تفسیر اتنی لمبی, اور اب تو جمعے کو بھی آتے ہیں. تو یہ باتیں کرنے والے بھی کبھی کبھی معوقین بن جاتے ہیں. آپ تو معوقات ہو جائیں گی. اس لیے سوچ کے بولیں. بندہ مومن اپنی خوشی اور اپنا غم اپنے اندر رکھتا ہے. کوئی بات آپ کسی کے ساتھ پورا دن رہے, 24 گھنٹے کا ساتھ ہو, چلیں 24 گھنٹے میں آپ اس کے 10 گھنٹے بھی گزاریں, آپ کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے. کیا بات میں نے کہنی ہے اس کو, کیا نہیں کہنی, کیا بتانی ہے, کیا نہیں بتانی. صبر کس چیز کا نام ہے, حوصلہ کس چیز کا نام ہے. ہم اتنے نرم ہوتے ہیں, کوئی بندہ ایک چائے کا کپ پلا کے ہم سے ساری باتیں بلوا لیتا ہے. دکھ سکھ, مثال ہے, کوئی بندہ آنا چاہتا ہے قرآن کی طرف, وہ سوچتا ہے اچھا جو پہلے پڑھ رہے ہیں ذرا ہم ان کے حالات پوچھ لیں. وہ ایک بندے کو چائے کی دعوت دے کے بلائے اور باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیں, کیا جواب ہونا چاہیے؟ الحمدللہ, کیا نازل کیا اللہ نے, خیر ہی خیر. مشکل ہے نہیں, ولقد یسرنا, ہم نے آسان کیا. ہمیشہ یاد رکھیے پازیٹو باتیں کیا کریں. آپ کے غم میں اللہ سے کہیے, آپ کا ترجمہ اللہ سے کہیے, آپ کا حفظ ہے اللہ کو کہیے, آپ کے اسائنمنٹ اللہ کو کہیے. نہ باپ کو کہیں, نہ بیٹے کو کہیں, نہ بیٹی کو کہیں, نہ بہو کو کہیں, نہ بہن کو کہیں. ہم پہلے اپنے دکھ سنا چکے ہوتے ہیں بہت لوگوں کو, پھر اس لیے جب ہم ان کو بلاتے ہیں اپنے دین کی محبت میں نہیں آتے اور پھر ہم ہی روتے ہیں. تو ایسے لوگ حق سے روکنے والے بن جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ہلوم الینا. ہو سکتا ہے آج کل آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ہلوم الی, آ جاؤ میری طرف, بہت ہو گئی, پڑھ لیے 20 پارے, اب کافی سمجھ آ گئی ہے, باقی خود ہی گھر بیٹھ کے پڑھ لینا. ہر دور میں دین کی طرف آنے والے, اللہ کی طرف آنے والوں کو لوگ بلانا چاہتے ہیں. کیوں؟ یہ خود بھی نفاق رکھتے ہیں, انہوں نے وہ مزہ چکھا ہی نہیں, انہوں نے حق کے لیے قربانیاں دی نہیں, انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے لگائی نہیں. یہ قربانی دینے سے روکے, دوسروں کو روکتے ہیں, خود بھی اللہ سے دور تھے, دوسروں کو بھی دور کیا, خود بھی دنیا کی محبت میں چور تھے, دوسروں کو بھی وہی دلانی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگوں کے جو ایکشنز ہیں اس کو نوٹ کرواتے ہیں. اشقتن علیکم, پرلے درجے کے کنجوس ہیں تمہارے معاملے میں. لفظ اشقہ پہلی دفعہ ہے, حالانکہ اس کی اصل لفظ کئی دفعہ آ چکی ہے. شخ والا لفظ ہے یہ, شین ہا ہا شخ کو کہتے ہیں, اور شحیحن کی جمع ہے اشقہ, بہیل اور حریص کو کہتے ہیں. یہاں بخیل کا معنی آگے پھر آپ پڑھیں گے, وہاں دوسرے معنوں میں یہ آئے گا. شخ صرف بخل کو نہیں کہتے بلکہ شدید بخل کو کہتے ہیں, شخ اشد بخل. اسی طرح شخ اور بخل کا فرق بعض علماء لغت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مال خرچ کرنے میں کنجوسی کو تو بخل کہتے ہیں, لیکن مال خرچ کرنے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں کنجوسی کو شخ کہتے ہیں. یعنی مال تو دے ہی دیتے ہیں, بھلائی نہیں دیتے, ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم کسی کو کوئی خیر دے دیں، کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس سے کسی کا فائدہ ہو، انسانیت کی خیر ہو، نسلیں سنوریں، لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن آئیں، لوگ دین سے جڑیں. تمنائیں بڑے لوگ رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ فطری بھلائی کرنے میں جو گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے، جو ہوم سیٹ اپ خراب ہوتا ہے یا گرم روٹی نہیں ملتی، یہ قربانی دینی بڑے بڑے دینداروں کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. بڑے بڑے نیکیوں کے پرچار کرنے والے بھی ایسے معاملات میں اشوخ پہ آ جاتے ہیں. پھر البخل بالمال والشخ بالمال والمعروف، غریب اور مسکین مسلمانوں کی امداد کا موقع اگر آتا تھا یا جہاد کی تیاری کا موقع آتا تھا، اسلام کو تو ہر وقت مال کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے، چھوٹا سا کام ہو، آپ ایک گھر چلاتے ہیں، چھ بچے ہوں گے، چار ہوں گے، آپ اسی گھر کی ریکوائرمنٹس دیکھ لیں، اس کی صفائی دیکھیں، اس کا ارینجمنٹ، اس کے ہر چیز کو دیکھنا. اور جس جگہ اللہ کے فضل سے ساتوں دن لوگ آئے، کل کسی سے بات ہو رہی تھی تو اسی طرح سے کچھ کام کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ کے گھر میں کتنے فرد ہیں، چار پانچ ہی ہوں گے، پانچ چھ فرد ہیں. آپ گھر میں کام کرنے لی کتنی خواتین ہیں، دو تین خواتین بھی موجود ہیں الحمدللہ. ماں کھانا پکاتی ہے، بیٹیاں برتن دھو لیتی ہیں، ایک صفائی کرتا ہے، کوئی کچھ، اور یہاں تو ہر بندہ اپنا بھی کام تھوڑا تھوڑا کر، الحمدللہ. میں نے کہا آپ بتائیں کہ جس گھر میں صرف چھ افراد خانہ ہے، وہاں کام کرنے والے بھی تین چار ہیں. میں نے کہا دیکھیں اللہ کی رحمت سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہفتے میں سات دن کلاس ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اس روم کی کیپیسٹی پوری ہو ہی جاتی ہے، اور ویکینڈ پہ تو کناروں پہ پہنچے ہوتے ہیں ہم لوگ. اب میں نے کہا امیجن کریں یہاں بیٹھ کے کہ جس گھر میں، جس کمرے میں روز سمجھے لیٹس سی 50-60 لوگ آ رہے ہیں، اس کو کم بیش کر لیں آپ، اس کی صفائی، اس کے انتظام، وہاں کے ٹوائلٹ پیپر، وہاں کی صفائی، پھر پڑھنا پڑھانا تو الگ کی بات ہے، کتنے لوگوں کو اس میں جان لگانے کی ضرورت ہے. کہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں کھڑے ہو کے ان کو یہ بات سمجھ آئی، لیکن اگر وہ یہاں نہ ہوتی تو ہو سکتا ان کو سمجھ نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اشخطن علیکم، علیکم کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے، اللہ کے نبی آپ کے معاملے میں، آپ کے دین پر، آپ کے سر پہ احسان چڑھاتے ہیں کہ جی یہ بڑی مشکل ہے، حالانکہ ان کی تھی، اپنا فائدہ تھا ان کا، اگر دشمن آ کے ان کو مار جاتے نہ اللہ کے نبی خندق ہوتے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، خود کو لے جائیں میدان احزاب میں، کیا اللہ کے نبی کا اپنی جان بچانا مشکل تھا؟ خبر ملی سارے قافلے مل کے آ گئے، چاروں طرف سے دشمن تھا، اللہ کے نبی چپکے سے رات کو سب کو سوتا چھوڑ دے، کھجورے اور ستو پکڑتے، مدینے کے اندر پہاڑیوں میں کہیں جا کے چھپ جاتے، ساتھ ایک تسبیح لے جاتے، ایک مسلح لے جاتے، قرآن تو ان کو آتا ہی تھا، کچھ کتابیں لیتے، پڑھتے رہتے، عبادت کرتے، کھجورے کھاتے، روزے رکھتے، کیا مشکل تھا؟ یہی کام ہر صحابی کر لیتا. چلے ابو بکر کو لے لیں، ایک الگ ابو بکر چلے جاتے، کچھ نہیں، اللہ کے نبی اپنے یہ چار چھ لوگوں کو جو بڑے خالص تھے لے کے چھپ جاتے، مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا. یاد رکھے ہر دور میں مشکل ہوتی ہے خندق کھودنا. کل کی خندق کھودی تھی 5 ہاتھ فٹ گہری، اونچی، لمبی، تاکہ دشمنوں کے گھوڑے نہ آئیں. آج کی جو خندقیں ہیں نا، یہ اس سے کئی فٹ گہری کھودنے کی ضرورت ہے. یہ دماغوں میں خندقیں کھودیں گی، یہ پارٹیشن کر رہے ہیں آپ. آپ قرآن پڑھ کے اس سوسائٹی میں، اپنے اس شہر میں، اپنے علاقے میں قرآن کی شمعیں جلا جلا کے واللہ ہی خندقیں کھود رہے ہیں. دشمنوں کے افکار نہ آئے، دشمنوں کی سوچ نہ آئے، دشمن اس طرح سے آپ کی نسلوں پہ حملہ نہ کریں. میں تو حیران ہوں، صرف یقین کرے سورت بکری ہے بچیوں نے بھی، اور ہم نے پہلا لیسن کیا سورت آل عمران کا، اسی ویک میں شروع کیا، یعنی دونوں دن میں دو لیسن کیے ہیں. میں ان بچیوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہی تھی کہ ان کو تورات، انجیل اور قرآن کا فرق پتہ چل رہا. پہلی دفعہ وہ کہتی ہیں ہمارے کانسیپٹ آج کلیئر ہوئے کہ اصل میں تورات ٹھیک ہے، ہم تو آج تک یہی سوچتے رہے بڑی بری چیز ہے، ادھوری تھی، ناقص تھی. میں نے کہا کیوں، اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ ادھوری کتاب دے گا پھر کہے کہ حساب تمہارا پورا لینا؟ کسی دور میں اللہ نے ادھوری کتاب نہیں دی، مکمل تھی، پوری تھی، کمپلیٹ تھی. ایک فرق ہے قرآن، تورات اور انجیل کا، کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، ان دو کا حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، پوری دے دی. پھر اس کے بعد جب تبدیلیاں کر لی لوگوں نے، اور پرانے نوٹ کی طرح جس کے بہت سارے جعلی نوٹ بن گئے، حکومت کہتی ہے جاؤ بھائی اس نوٹ کو ہی بند کر دو، دیٹس اٹ، سٹاپ اٹ، نیا بنا لیتے ہیں، اب کس کس کے گھر سے لیں گے. یہ ہوا تھا تورات اور انجیل کی، اتنی جعلی کاپیاں بن گئی، اس میں اتنی پلیوشن ہو گئی، اللہ نے اپنا آخری پیغام دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا اب اس کو کوئی زبر زیر میں چینج نہیں کرے گا. کہتی ہمیں نہیں یہ بات پتا، کرسچین جیوز مسلمز میں اصل فرق ہے ان کو نہیں پتا تھا، آیات محکمات اور متشابہات کا فرق ان کو نہیں پتا تھا. اور کل کا لیسن صرف تین آیتیں، جس میں پورا کانسیپٹ. میں نے بچیوں کے ساتھ اس آیت پہ آپ سے بہت زیادہ وقت لگایا ہے کیونکہ اب آپ دنیا دیکھ چکے ہیں, آپ میں اکثریت ینگ لیڈیز کی ہے. وہ بچیاں بھی ان کے ارمان ہیں, ان کی تمنائیں ہیں, ان کو خوبصورت بھی بننا ہے, ان کو سجنا بھی, ان کو میک اپ بھی کرنا ہے, ان کو کپڑے بھی اچھے پہننے ہیں. کل ہم نے صرف اس ٹاپک پہ زوجین للناس حب الشہوات من النساء, اس پہ میرا خیال ہے ہم نے ایک گھنٹہ بات کی. بیوٹی ٹپس بھی ان کو اس میں ملی, اس میں خوبصورت بننا, کیسے تم پینٹ توڑ کے جاتے ہو تو باہر کس کس کی نظروں میں تم بھی کھبتے ہو گئے, کس کس کا دل للچاتا ہوگا تمہیں دیکھ کر. انڈائریکٹلی قرآن اس طرح تربیت کرتا ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. پھر کبھی آپ نے یہ سوچا, پھر تقابل کر کے دکھایا پچھلے دور اور آج کے دور کی, پہلے دولن کیسے بنتی تھی اب کیسے, پہلے کنواری بچیاں کیسے رہتی تھی اب کنواری کیسی رہتی ہیں, پہلے اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے تو جذبات ہی نہیں بھڑکتے تھے, پہلے میک اپ کی اجازت ہی نہیں تھی تو کس کو دکھانا, پہلے زیورات نہیں پہنتے تھے کس کو دکھاؤ, شادی کے بعد تھا جاؤ آپ میاں کو دکھاؤ اور خوش ہو جاؤ, اس کو بھی خوش کرو تم بھی مطمئن ہو. لڑکی بھی خوش ہوتی تھی شادی کے بعد کہ نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں, آج سارے تجربے پہلے ہو گئے. جب جذبے سارے پہلے ابھار دیتے ہیں اور چیز نہیں ملتی تو وہی ہوگا. اور وہ کہتی ہیں سچ, اٹس ٹرو. میرے پاس فیڈ بیک آتا ہے الحمد للہ کہ کیا آج ہم نے بچوں کو جیسے کہتے ہیں نا شیر کے منہ میں دیا ہوا ہے, یقین کریں شیر کے منہ میں دیا ہوا ہے ہم نے نسلوں کو. اگر اس وقت یہ خندقیں نہیں کھودیں گی تو خندق کھودنے کے لیے ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں. اللہ کا نبی خود کھڑا ہو کے بتا رہا ہے کہ لوگوں اس کی ضرورت ہے, تو آج میں اور آپ سو سو کے کیسے وقت گزاریں گے, ہم کیسے کھا کے بچیں گے. ہم بچ سکتے ہیں, اللہ کا شکر ہمیں قرآن مل گیا, سمجھ آ گئی, اپنے دو چار بچوں کو لے کے تربیت کریں, لیکن ان بچوں نے پھر ادھر ہی لگنا ہے, اسی سوسائٹی میں جینا ہے, اسی میں مرنا ہے. اور اب جب فرق بڑھتا جائے گا دن بدن, مجھے تو اللہ سے اتنی زیادہ امیدیں دکھ رہی ہیں. میں تو کہہ رہی تھی, سوچ رہی تھی کہ جس طرح اللہ کے نبی کو خندق ہوتے ہوئے وہ پتھر کٹوا کے بھیجا گیا نا کہ آج روم فتح ہو گیا, فارس ہو گیا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ینگ بچیاں جب قرآن پڑھ جائیں گی نا پھر ایک بھونچال آئے گا, پھر انقلاب آئے گا. کوئی ایجیٹیشن والا نہیں, کوئی معاشرے کے لیے ریجٹ ہونے والا نہیں, لیکن اپنے اندر تبدیلی آتی ہے پھر اندر کے بخل ٹوٹتے ہیں. اس کے برعکس اشخطن علیکم, جو بندہ دین کے لیے قربانی دینے سے روکے وہ یہ بہترین مثال رکھ سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں کنجوسی, کہاں کنجوسی نہیں, کہاں وقت کی کنجوسی ہم کرتے ہیں, کہاں مال کی کنجوسی کرتے ہیں, کہاں جذبوں کی کنجوسی کرتے ہیں. آپ 24 گھنٹے کو گن لیں, صرف آپ ایک ویک کے غالباً آورز گنے تو 500 کچھ آورز بنتے ہیں, آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں 24x7. اتنے گھنٹے جو ہم دنیا کے کاموں کے گھر والوں کو دیتے ہیں, اگر اس میں سے 4-6 گھنٹے آپ دیں بھی ایکسٹرا دین کو تو کیا کیا بتائے گی, نہ آپ کا چولہا بند ہوگا, نہ کھانا خراب ہوگا, آپ کا پڑھنا پڑھانا کل انہیں کو فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشخطن علیکم فاذا جاء الخوف, اور جب خوف دہشت چھا جاتی ہے ان پر, رأیتہم ینظرون الیک, اب ایک ایکشن کو امیجینیشن میں لائیں, بالکل اللہ کو منافقوں کے فیس ایکشن, ماتھے پہ تیوریاں ڈالنا, بل ڈالنا, چیخنا, شور کرنا, روکنا لوگوں کو, کوئی کتنا ری ایکشن کر سکتا ہے کسی کو اسلام سے, دین سے روکنے میں, قربانی میں, وہ سارے ایکشن ادھر جمع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھتے ہو ان کو, آپ ملاحظہ فرمائیں گے, وہ آپ کی طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں گویا کہ تدور اعینہم, چکرا رہی ہیں ان کی آنکھیں. تدور دار یا دور دائرہ کا لفظ اسی میں آتا ہے کہ آنکھیں گھما گھما کے, دیدے پھرا پھرا کے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کو غصہ آیا ہو تو آپ دیکھو اس کی پوری آنکھیں کھل جاتی ہیں, آنکھوں سے شولے گرنے لگتے ہیں, اتنا غصہ آتا ہے ان کو اس پہ. کل لذی یخشى علیہ من الموت, اس شخص کی مانے جس پر موت کی غشیاں تاری ہوئی ہوں, جس پہ موت آتی ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں, گویا کہ فرشتہ موت نے اس کی شاہراہ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے, اس کو دبوچ رہا ہے. اور مرنے والے کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایسے بزدلوں کی ہوتی ہے جو کنجوسی کی منہ بولتی تصویر ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے نا, اگر آپ ان کے ساتھ رہنے والے مسکینوں اور خاندان کے غریب یتیم بیواؤں کو دیکھیں تو ان کو ان پہ ترس نہیں آتا, ایک کوڑی ان کے اوپر خرچ کرنا بوجھل لگتی ہے. لیکن جب ایسے لوگوں کو اپنی ذات پہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو لاکھوں کر دیتے ہیں. کہیں بات ہو رہی تھی, کہنے لگی کہ استاذہ لوگوں کو بکس خریدنی بہت مشکل لگتی ہیں, اسٹڈی پیک بہت مشکل لگتا ہے, تو وہ تھوڑی سی اس موڈ میں تھی کہ ان کو اچھا نہیں لگتا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کا جملہ کیا تھا کہ ان کے گھروں میں 500 کرون کا ایک ایک ڈیکوریشن پیس بھی موجود ہے, اور کئی کئی ہزار کا جوڑا بھی ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ نے میری بات کا جواب خود ہی دے دیا جو میں آپ کو کہنے لگی تھی. کہ مجھے کہے نا کہ یہ بازار میں 500 کرون کا ایک کرسٹل کا پیس ہے, میں تو خدا کی قسم کبھی نہیں لوں گی. تو یہ کیفیت ان کی ہے, صرف ترجیحات کا فرق ہے. پیسہ خرچ کرنا کسی کو برا نہیں لگتا. ہم کئی ہزار کا ایک صوفہ لے آتے ہیں گھر میں, کئی لاکھوں کی ایک گاڑی لے آتے ہیں, کئی ملینز کا گھر لاتے ہیں, خوشی ہو رہے ہوتے ہیں خرچ کر کے. فرق ترجیحات کا, جیسے ہم نہیں اب خرچ کر پاتے نا دنیا کی بیکار چیزوں پہ, اب ان بیچاروں کو ابھی بکس واقعی ایسی بیکار چیز لگ رہی ہے. میں کہوں گی 500 کرون کا اگر میں نے ایک کرسٹل کا تو پیس لینا ہے تو مجھے اس نے کیا دینا ہے؟ بھوک لگے گی اس نے کھانا نہیں دینا, پیاس لگے گی پانی نہیں دینا, ہو سکتا اس کی صفائی میں کر نہ سکوں, میرے لیے اتنا مشکل ہے, میں اپنے لیے کیوں خود ہی ایک مصیبت پالوں, میں نہیں لیتی. لوگ بھی یہ سوچتے نہ پڑھنی ہیں کتابیں, نہ ہمیں آتی ہیں اردو, ہمیں نہیں آتی عربی, ہم نہیں پڑھ سکتے, تو پھر لے کے کیا کریں گے, گھر میں مٹی چھڑے گی. پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی دین کی چیز سے پیچھے نہیں ہوتا, جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے, قدر نہ ہونے کی وجہ سے, توفیق نہ ہونے کی وجہ سے. آپ خود اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں. لیکن بات یہ ہے کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے موت کی غشی ہوتی ہے نا جس بندے پہ, اس طرح ان کی حالت ہو جاتی ہے دین کی چیز پہ, کیونکہ ان کو پسند نہیں آتا. اور ایسے لوگ خندق کھودنے سے بھی پیچھے رہتے, مال خرچ کرنے سے, جان لگانے سے, وقت لگانے سے. ہمیں تو کمر کی تکلیف ہے, ہم تو نہیں اٹھا سکتے کمر کھدال اور جھک جھک کے ہم کریں گے, یہ بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بزدلی اور ان کی پست ہمتی کو ایسے پکچرائز کر دیے کہ ایسے لگتا ہے کہ سامنے ایک بندہ ہے. اور صرف اسی پہ بات نہیں ہے, فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے, یعنی شروع میں خوف آیا تو آنکھیں گھمائیں, پھر تھوڑا خوف دور ہوا, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِخَّةً عَلَى الْخَيْرِ, پھر جب خوف دور ہو جائے تو تمہیں سخت اذیت پہنچاتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے, بڑے حریص ہیں مال غنیمت کے حصول میں. اصل بات کیا ہے؟ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم, یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے, بس اللہ نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ایسے لوگ اس قسم کے ایٹیچیوڈ جب شو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہوش آتا ہے تو باتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں, تانے دیتے ہیں, کبھی لگاتے ہیں, کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں, کبھی کانپ رہے ہیں, کبھی کچھ نہیں. اصل بات کیا ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ جو تیز تیز زبانوں سے باتیں ہوتی ہیں نا, یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ ہمارے حال کو نہ جانیں. خوف کے وقت یوں لگتا ہے کہ منافق کسی بل میں گھس گئے, خوف ختم ہونے پر بھول جاتا ہے, پھر اپنی شجاعت اور مردانگی کے قصے سناتے ہیں, بہادری کی باتیں کرتے ہیں, جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں. مال غنیمت کی تقسیم کا موقع آتا ہے تو تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو جانا تھا, مجبوری تھی, آپ ہمیں بھی حصہ دیں, اور مال لینا چاہتے ہیں. دین کے لیے قربانی نہ دینا دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. منافق دین میں دنیا کا فائدہ جمع ہوتا دیکھے تو بولنے کا کمال دکھاتے ہیں. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ منافق غنیمت کی تقسیم کے موقع پر سب سے زیادہ بخیل ہوتے ہیں, اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل ہوتے ہیں, اور ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہوتے ہیں. اللہ نے تبصرہ فرما دیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے, ان کے دل کفر کی محبت میں اور اسلام کی دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں, یہ مال کے بڑے حریص ہیں. تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے, اللہ نے ان کا وہ معاملہ کھول کے رکھ دیا جس کو یہ چھپا رہے تھے, کیونکہ یہ ثواب کو نہیں عذاب کو پانے والے ہیں. اور یہ بات اللہ پر آسان ہے, کیا کہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, پتہ کیا چلا کہ کوئی صرف باتیں کر کے اللہ کو خوش نہیں کر سکتا. ہم بڑی بڑی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ مشکلات آتی. دیکھیے کسی بڑے عام خوبصورت ماحول میں بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا, حالات کو سیٹ کرنا, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں اس وقت پھر پریشان ہوتے ہیں جب مسلمانوں کو خیر ملتی ہے, جب فتح ہوتی ہے دل ان کا چاہتے ساری کامیابیوں کا سہرا ہمارے ماتھے پہ ٹکا دیا جائے, قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہو جاتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا سلقوکم, تو یہ سلقہ سے ہے, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا, لیکن اس کا استعمال ایب جوئی اور تانو تشنی کرنے میں ہوتا ہے. اور السینہ کا واحد ہے لسان, لسان کہتے ہیں زبان کو, حدادن حد سے ہے، ہا دال دال، نہایت تیز دھار، چھری کا جو کاٹنے والا حصہ ہوتا ہے نا جس سے آپ یہ کاٹتے ہیں اس کو بھی حد کہتے ہیں. یعنی ایپ جو اور الزام تراشی میں خوب زبانیں ان کی چلتی ہیں، بے رحمی سے کاٹتی ہیں، اور جب کبھی ایسی حالت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے خوب بولتے ہیں. اب دیکھیں یہاں وشیخہ کا لفظ حریص کے معنوں میں آیا ہے، پچھلی آیت میں دوسرے معنوں میں تھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کی یہ گندی حرکتیں اللہ کے اوپر ان کے حالات کو چھپانے والی نہیں بنتی. بس لوگ باتوں کا کھٹیا کھاتے ہیں، باتیں کر کر کے خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی نظر دلوں پہ ہے، اور جس کے سینے میں ایمان کا نور نہیں ہوتا اس کی باتیں اس کے دل کو اور اس کے اعمال کو روشن نہیں کر سکتی. جس بندے کے دل میں ایمان کا ہلکا سا چراغ آنے لگتا ہے وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے آپ کو اس قسم کی باتیں کر کے مطمئن نہیں کرتا اور دوسروں کو سیٹسفائیڈ نہیں کرتا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. اور وہ کر کے دکھاتے ہیں، صرف گرجتے نہیں بلکہ وہ برستے بھی ہیں. پھر یہاں ایک اور بات دیکھیے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. بہت زبردست بات ہے. دیکھیے یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کافر ہیں، یہ منافق تھے، مسلمان تھے. مسلمان ہونے کے ناطے سے انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دیں، جو بظاہر نیک کام تھے وہ سب کیے، لیکن اس موقع پہ اسلام کی قیمت پہ اپنی جان کو بچا کر اسلام کو قربانی کا بکرا بنا کے ذبح کر دیا اور خود پلٹ آئے. اللہ کہتے ہیں جاؤ، سارے پچھلے عمل ضائع ہو گئے. بڑی بات ہے، کوئی کسی نیکی پہ فخر نہ کرے. آپ نے ایک صفحہ لکھا ہے یا آپ نے 100 صفحے لکھے ہیں، ڈیلیٹ کا بٹن ایک ہی ہوتا ہے، اس کو دبا دیں گے نا غلطی سے بھی، ایک بھی ضائع 100 بھی ضائع. بعض دفعہ ایک غلط فہمی شیطان دین والوں کو دے دیتا ہے، خاص طور پہ علم والوں کو دے دیتا ہے، قربانیاں کرنے والوں کو دے دیتا ہے، انتظامات کرنے والوں کو دیتا ہے. اور وہ کیا کہ تم نے تو اتنے نیکی کے کام کر لیے ہیں، چلو ایک ضائع ہوا، دوسرا تو ہے نا، دوسرا نہیں ہوگا تیسرا تو ہے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈیلیٹ کا بٹن ایک ہی ہوتا ہے. کوئی فخر نہ کرے. اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک صفحہ لکھا ہو اپنے ای میل کا وہ ڈیلیٹ ہو جائے افسوس بھی بہت ہے، اور 10 صفحوں کا آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا اور وہ ڈیلیٹ ہو جائے افسوس زیادہ ہے. قیامت کے دن کن لوگوں کو افسوس زیادہ ہوگا؟ جنہوں نے تھوڑا کیا اور ضائع ہوا؟ نہیں، جنہوں نے زیادہ بڑے کام کیے اور اللہ نے پھک کی طرح ان کو اڑا دیا اور کچھ بھی باقی نہ رہا. اس لیے ایک بندہ غور سے سوچے، کہنے والا سب سے زیادہ سوچے، اس کو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی جنت کے مقیم نہ سمجھیں. ابھی ہمارے نام کی نیم پلیٹ وہاں نہیں دکھی، لگی بھی ہوگی تو ہمیں نہیں دکھائی اللہ نے، یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اب میدان جنگ کا تھوڑا سا آخری منظر ہے. فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، دشمن بھاگ گیا لیکن یہ بزدل یہی خیال کر رہے ہیں کہ ابھی وہ گروہوں والے گئے نہیں، یعنی ان کو یقین ہی نہیں آ رہا. یہ اور بزدلی کا منظر ہے. بزدل جو ہوتے ہیں نا، حالات گزر بھی جائیں پھر بھی وہ کہتے نہیں کہیں نہ کہیں کچھ ہوگا، کمزور ہے نا. بہادری کی ڈھینگے مار رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب جب دشمن سامنے آیا تو یہ جو تھے دبک کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. اور جب دشمن بھاگ گیا، لوگ کہہ رہے تھے اب نکل آؤ باہر، خیر سے اپنے بل سے باہر آ جاؤ، تو کہتے نہیں نہیں نہیں، ہمیں بھی یقین نہیں، شاید کہیں ہو کہیں ہو، اور ہم ابھی یہ رسک نہیں لے سکتے، ذرا کچھ اور وقت گزر جائے تو پھر بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یود النحم بادون فل آراب، اگر یہ جتھے دوبارہ واپس آ گئے، یعنی وہیں یات الاحزاب یود النحم بادون فل آراب، اگر یہ سارے گروہ دوبارہ پلٹ کر آ جائیں تو یہ منافق پھر پسند کریں گے کہ کاش وہ صحراؤں میں بدوؤں کے ہاں ہوتے. اور یسألون عن انبائکم، آنے جانے والوں سے تمہاری خبریں سنتے رہیں، پوچھتے رہیں، بتاؤ اب کیا ہو رہا ہے، اب کس پارے پہ پہنچے، اب کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں. کمرہ امتحان میں بیٹھنا، وہاں پڑھنا، روز آنا جانا، یہ تو ہے قربانیوں کا متقضی، یہ نہیں کر سکتے. دبک کے بیٹھ گئے، کونوں میں بیٹھے ہوئے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا چل رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. قَوَلَوْ كَانُ فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کہہ رہا شکر کرو یہ تمہارے پاس منافق آئے ہی نہیں میدان جنگ میں، کیونکہ اگر یہ بزدل تم میں موجود ہوتے بھی تو یہ دشمن سے جنگ نہ کرتے مگر برائے نام. صرف یہ نفری کے نام پہ اضافہ کر دیتے، تعداد بڑھ چکی ہوتی کہ مسلمان اتنے ہو گئے، بس اس سے زیادہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی تعداد میں، مسلمانوں کی تعداد میں کمی کو برداشت کر لیتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں، اسلام کمی کو برداشت کر لیتا ہے. تھوڑے رہے کوئی بات نہیں، 313 ہی تھے کوئی بات نہیں، احد میں 1000 تھے ٹھیک ہے، لیکن اسلام اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا کہ صرف ووٹ بڑھانے کے لیے لوگوں کے گروہ جمع کر لیے جائیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے پچھلے انبیاء سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہر نبی کے ساتھ الا قلیلا، تھوڑے تھوڑے، اور یہ تھوڑا ہونا بھی بعض دفعہ ایک فتنہ بن جاتا ہے کہ اتنے تھوڑے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اتنے تھوڑے لوگ اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر یہ تھوڑا ہی ٹھیک ہوگا. نہیں، قلیلا من عبادی الشکور، قلیل کا لفظ جہاں آئے وہاں خوشی منایا کریں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ چیز نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو عام چیزیں دیتا ہے، خاص لوگوں کو خاص دیتا ہے. ظاہر تم کس سے پڑھ رہے ہیں نا کہ میدان جنگ میں گئے، خندق کو دی، اتنے دن رہے، ایک مہینہ رہا، لیکن اصل میں اللہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر حالات بن گئے احزاب والے تو ہم خندقیں کھود کھود کے اپنا دفاع کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اسلام کو بچائیں گے. اسلام کی بہت زیادہ کیئر ہوتی ہے مومن کو، لہٰذا وہ ایسے کام نہیں کرتے کہ اپنے فائدے کے لیے اسلام کو نقصان پر لگا رہے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں کی دلی تمناؤں کو کیسے کھول کے پیش کر دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات دی کہ کاش دشمن واپس آئے. یہ جو یہاں جملہ نا وہیں یا تل احزاب، جتھے واپس آئے، یہ منافقوں کی خواہش تھی، آئے اسلام کے راستے میں مشکلیں، چھوڑے لوگ اسلام کا ساتھ، مشکل میں پڑے، ہو ان کے لیے مشکل، جگہ کا مسئلہ ہو ان کو، پیسوں کا مسئلہ ہو، انسانوں کا مسئلہ ہو، ہر دور میں کفر کی ہمدردیاں انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو اسلام کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بادیہ نشینوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس میں بھی ایک حکمت ہے. یہ کیوں کہا کہ دور جنگلوں میں جا کے رہیں؟ کیونکہ اگر شہر میں رہے تو آمنا سامنا تو ہوگا نا، پھر کہیں نہ کہیں تو مروتن کہنا ہی پڑا گا نا کہ ہم بھی آئیں گے خندق کھودنے، ہم بھی آئیں گے میدان جنگ میں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ننگا کر دیا. مجھے تو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں گی تو ان لوگوں کا حال کیا ہوا گا جو رکے تھے، جن کے حالات پہ براہ راست تبصرہ. آج تو ہم انڈائریکٹلی پڑھتے ہیں نا، وہ خندق والے یا خندق سے پیچھے رہنے والے، لیکن جن کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کے کیا حالات ہوئے ہوں گے. اسی لیے ان کو پھر قرآن اچھا نہیں لگتا تھا، بے چین ہو جاتے تھے، پہلو بدلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس میں ہمارے ہی پول کھلیں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ میں کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافق اس کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھنا یہ ساری ہماری باتیں کرتے ہیں، یہ قرآن تو آئے صرف ہمارے خلاف باتیں کرنے کے لیے، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہاں تک کچھ پسندیدہ اور کچھ ناپسندیدہ رویے سکھائے ہیں. پسندیدہ رویہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. اللہ کا نبی میدان احزاب میں موجود ہے، مدینہ میں موجود ہے، یہ اللہ کی نعمت تھی، اس کو یاد رکھو. جنہوں نے اس کو یاد رکھا ان کو قربانیاں کرنا آسان لگا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمیں 6 ناپسندیدہ رویے دکھے ان آیات میں. پہلا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان رکھنا. پھر اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو فریب سمجھنا. فتنے میں پڑنا. میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا. رکاوٹیں ڈالنا. اور فائدوں کا حریص بننا. یہ اگر ناپسندیدہ رویے ہم اپنے اندر سے نکال سکے غزوہ خندق کی باتوں میں، اور اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لینا کہ ہم نے نعمتوں کی قدر کرنی ہے، وعدوں کی پابندی کرنی ہے، کمٹمنٹ کو نبھانا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نیکی کے بہت سارے مواقع دے گا. اب اس کے بعد اگلی آیت میں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ آخری چند آیتوں کی ہم تلاوت سنیں گے محاسبے کے طور پر، خاص طور پہ جہاں پہ منافقین کی صفات آئی ہیں. اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے آپ آیتوں کو لے کر بغیر ترجمہ دیکھے بھی سمجھ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ محاسبے کی نظر سے سنیں گے.
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
اگلی آیت دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا لیکن یہ نمونہ ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتا تو کس کو فائدہ دیتا ہے لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کی صورت پہ پیش کیا گیا لفظ دیکھیں گے اسوہ کو کس معنی میں آتا ہے عربی میں اور پھر انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو وہ ہم خاص طور پہ انب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غزوہ احزاب میں پیش آنے والے کچھ واقعات کی روشنی میں کیسی تھی اس کو دیکھیں گے لفظ اسوہ کو دیکھ لیجئے اسوہ کہتے ہیں امام کو پیشوا کو القدوہ الاسوۃ والاسوۃ القدوۃ پیشوا راہنما اور امام اسی طرح سے اسوہ کے معنوں میں ایک معنی کیا آتا ہے جس سے کوئی غم زدہ اور شکستہ دل تسلی حاصل کر سکے یعنی غم گسار تو اللہ کے نبی ہمارے پیشوا ہمارے رہنما ہمارے امام ہمارے غم گسار ہیں ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو علامہ قرطبی لکھتے ہیں اسوہ کا ایک معنی رہنما ہے اور اس کو بھی اسوہ کہتے ہیں جو غم زدہ دل کی تسلی کا باعث ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور زخمی کیا گیا دندان مبارک توڑے گئے آپ کے چچا کو شہید کیا گیا بھوک برداشت کی لیکن ان تمام حالات میں آپ صابر اور شاکر رہے اور اللہ کی رضا کے طلبگار اور اس کی قضا پر راضی رہے یہ تھا اللہ کے نبی کا اسوہ غزوہ خندق کے حالات ہم تھوڑے بہت دیکھ چکے کچھ آگے بھی دیکھیں گے لیکن ایسے حالات میں اللہ کے نبی کا کردار واقعی ایک قائد کا کردار تھا ایک پیشوا کا کردار تھا ایک لیڈر کا کردار تھا لیڈر اگر میدان جنگ سے بھاگ جائے تو جیتی ہوئی جنگیں ہاری جاتی ہیں صرف اللہ کے نبی کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی غزوہ احد میں تو ہم نے دیکھا پیچھے کہ کس طرح سے پانسا پلٹ چکا تھا میدان کا اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ کہا گیا کیوں اس لیے کہ نظریات جب تک صرف نظریات ہوں نہ تو ان کے حسن کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے خوبصورت نظریات ہیں اور نہ ان کی خرابی کا اندازہ آتا ہے نہ ان میں یہ کشش اور جاذبیت پائی جاتی ہے کہ کسی کو عمل میں ابھاریں مثلا کسی کو لکھا ہوا ایک ہینڈ آؤٹ دے دیں اور کہیں کہ بھئی یہ ہینڈ آؤٹ پڑھ لو اور کام کرو، لوگ کیا کریں گے؟ آپ سب کے گھروں میں کتنے سال سے تفسیریں پڑھی تھیں، کتنی کو آپ نے اس کو پڑھی؟ پڑھتے. لیکن جب وہی چیزیں عملی میدان میں، عملی کردار کی صورت میں انسانوں کے سامنے آتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ماں باپ میں جو خوبی ہوتی ہے وہی بچوں میں آنے لگتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک قائد کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے اور بتا دیا کہ اسلام فلسفیانہ نظریات کا مجموعہ نہیں. کیا آپ اپنے ڈرائنگ روم میں اور آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر انہیں موضوع بحث بنائیں، ٹی وی پہ آ کے ٹاک شو میں باتیں کریں اور لوگوں کو بھی دکھی کریں، خود بھی پریشان ہو، اپنی مرضی سے اپنے اس دین میں کہیں چینجز کر لیں، کوئی ترمیم کر لیں، کوئی مجلس مذاکرہ، کوئی مناظرہ منعقد کر لیں اور فرض سمجھ لیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جب تک اس کو زندگی کے اعمال پہ، زندگی کے معاملات پہ فٹ نہیں کرتے، یہ ادھورا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ اسلام عمل کرنے والی چیز ہے، صرف تھیوریٹیکلی پیش کرنے کی چیز نہیں ہے. اور کس طریقے سے آپ نے انسانیت تک یہ پیغام پہنچا کر ہمیں بتا دیا کہ جب تک باتوں پہ عمل نہیں ہوتا، پریکٹیکل ایشوز سامنے نہیں آتے، تب تک ایک انسان کبھی بھی ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا جو ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم غزوہ خندق کے ناطے سے دیکھیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مصیبت اور مشکل کے وقت میں ایک لیڈر کا کردار، آپ بے مثال لازوال نمونہ تھے، دوسروں کے لیے نمونہ تھے. پہلی چیز کہ آپ خود میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور آپ کی ثابت قدمی دوسروں کے لیے نمونہ بنی. دوسری چیز آپ کی شخصیت میں صبر کا پہلو ہمیں ملتا ہے. پیٹ پر پتھر باندھے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا غزوہ احد میں، آپ کا دانت ٹوٹا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھو دی، آپ زندگی کے ہر شعبے میں صبر کی لازوال مثال تھے، آپ کے صبر میں ہمارے لیے نمونہ. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی خوشخبریوں میں ہمارے لیے نمونہ. مشکل حالات، پیٹ پہ پتھر، پاؤں مٹی میں، اتنی لمبی خندق کھودنی ہے اور آپ پتھروں کی چمک میں ہمیں اسلامی انقلاب کی وسعتیں دکھاتے ہوئے دکھے کہ آج یہ فتح ہو گیا اور آج وہ فتح ہو گیا. حضرت سلمان کے ہاتھ سے کدال لے کر جب پتھر پہ وار کیا اور چمک نکلی، تو آپ نے مسلمانوں کو مستقبل روشن دکھا دیا کہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھ لگیں گے، اور یوں مسلمانوں کے دلوں میں یقین اور امید کے چشمے پھوٹ پڑے. کیا پتہ چلا کہ اچھا لیڈر کبھی حوصلہ توڑنے والی باتیں نہیں کرتا، گرتوں کو نہیں گراتا اور نہیں گرتا. بعض لوگ گرے کم ہوتے ہیں، لیڈر کے کمنٹس سے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی حالات ہے. ہمیشہ پازیٹیو فیڈ بیک دیں، ہمیشہ اچھی باتیں، یہ ہے بہت اچھا ہے، کم بھی ہے کل اچھا ہوگا، آج خراب ہوا کل اچھا ہوگا، یہ نمونہ ہے. کیونکہ جب لیڈرز کے اور بڑے لوگوں کے حوصلے ٹوٹتے ہیں تو باقی تو ویسے مثارے بےچارے معصوم بچوں کی طرح ہوتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور آپ کے توکل کی صورت میں نمونہ ہے، آپ کے ڈیسیژن میکر ہونے میں نمونہ ہے، آپ نے لوگوں کو خود کر کے دکھایا، یہ نمونہ ہے کہ لیڈروں کا کام صرف دوسروں کو مروانا اور خود بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھنا یا زلزلہ پروف بلڈنگز میں بیٹھنا نہیں ہے. پھر آپ نے فاقہ کیا دین کے لیے، ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. کبھی ہم نے بھی ایک وقت کا کھانا لیٹ کیا اللہ کے دین کے لیے، ہمیں تو خود پہ غصہ آنے لگتا، ہمیں تو رونا ہی بڑا آتا ہے اس وقت جب ہمیں بھوک لگی اور ہمیں اللہ کا کوئی کام کرنا پڑے. پتھر اٹھا اٹھا کے اللہ کے نبی نے نمونہ بن کر دکھایا، کیا ہم نے آج تک پتھر باندھے پیٹ پہ؟ پیٹ پہ صرف آج امت پتھر باندھ لینا، امت کے حالات آدھے سے زیادہ ٹھیک ہوں گے. پھر ایک اور نمونہ ہے ہمارے لیے، اور وہ ہے کہ یخ سردیوں میں، شدید سردی میں، آپ جنگ میں صحابہ کے ساتھ دن رات خندق کے مقام پہ موجود رہے. ہم موسموں کے محتاج ہو گئے، حالات کے محتاج ہو گئے. پھر آپ کا نمونہ ایک اور ہے کہ اتنا بڑا لشکر دشمن کا دیکھا، کوئی پریشان نہیں ہوئے. آگے ہم پڑھیں گے آیتیں، بنو قریظہ نے عہد شکنی کی، آپ کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑے کہ یہ کیا مصیبت ہے ایک جنگ سے نکلے اب دوسری میں چلے. ہم میں سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا کہ اس طریقے سے حالات کو بدلتا دیکھے. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک مہینے کی تکلیف دہ حالات اور مشکل اور ایڈورس کنڈیشن سے گزرتے ہوئے ابھی گھر گئے, ابھی آپ غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل آ گئے اور کہا اللہ کے نبی آپ اتار دیے, ابھی تو نہیں اتارنے تھے, فرشتوں نے تو نہیں اتارے. کہا کیوں, کیا حکم ہے؟ کہا کہ حکم ہے کہ اب بنو قریظہ کی طرف چلیے. پیچھے بات ہوئی تھی کہ بنو قریظہ جو تھے وہ مدینہ شہر کے اندر تھے, ساتھ ہی رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ, ان کے قلعے تھے, گڑیاں تھیں ان کی, باقی سب دشمن باہر ہے, بیچ میں خندق ہے, وہ تو نہیں آ سکتے, لیکن یہ گھر میں تھے. بڑا خطرہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی انبن کر دی تو مسلمانوں کی عورتوں کو خطرہ ہے, ان کے بچوں کو خطرہ ہے, مرد تو سارے جہاد پہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے وہی کیا جو ان کی عادت تھی, واقعہ آگے بتاؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں یہاں پتہ چلا کہ آپ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے لیے نکلنا, میں نہیں گھبرا. ہمیں کوئی کہہ دینا کہ اب کلاس کا وقت ختم ہوا, چلیے اگلا لیسن شروع کرتے ہیں, صرف اب چار گھنٹے کی کلاس اور ہوگی, تو چہروں سے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے دکھی ہیں. رونا بھی آئے گا, آنسو بھی نکلیں گے, اور پھر شاید آگے سے نہ آنے کی نیت بھی چپکے چپکے دل میں کر لیں گے. خود سے پوچھیں کتنی دفعہ دل میں یہ جملہ بولا ہے کہ آپ پھر نہیں کرتی کورس. جب کوئی رول بنتا ہے, جب کوئی پابندی لگتی ہے, تو میرے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ میں نہیں پھر کرتی کورس. اگر یہ آتا ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے. لکھ لیں اپنے پاس, میں بھی اپنا لکھوں. آپ مجھے ستائیں, آپ تو نہیں ستاتے الحمدللہ, لیکن اگر آپ ستائیں اور میں اس پہ یہ سوچ لوں نا میں نہیں پڑھاتی, جاتی ہوں واپس, مجھے کیا مصیبت ہے, تو یہ میرے نفاق کی علامت ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں آپ کے سر پر احسان کرتے ہوئے پڑھا رہی ہوں, حالانکہ حقیقت ہے کہ ہم سب پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا. لہٰذا اگر کوئی پابندیوں کو برداشت کر کے چور دروازے سے جانا چاہتا ہے تو وہ توبہ کے نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اللہ نعمت دینے کے بعد چھیننا نہ, ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا. اللہ کے نبی کے صحابہ ساتھ چل پڑے, کیا کس سے کہانیاں ہوئی, ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے. پھر کیسے جنگی ٹیکٹس استعمال, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کمپرومائزنگ نہیں ہوئے, یہ نمونہ ہے. آپ نے کفار کی طرف سے آنے والی پیشکشوں کو قبول نہیں کیا, یہ نمونہ ہے. ہر موقع پہ خلوص, للہیت, اللہ کی محبت, قربانی دینا, کہ ایک ایک چیز ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. کبھی کمپرومائز نہیں ہوئے, کبھی ڈھیلے نہیں ہوئے, کبھی آپ نے اس قسم کی باتیں نہیں کی کہ جس کی وجہ سے دشمن کو مضبوطی ہو جائے. ہم جب ہار جاتے ہیں نا تو ہم دوسرے کو اصل میں مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. اور کس طرح سے انسان ایک اچھے لیڈر کی روشنی میں, ایک اچھے لیڈر کی رہنمائی میں کتنے غلط قسم کے تجربات سے بچتا. اگر اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ جنگیں نہ ہوتی تو بعد میں صحابہ کرام کو جو حالات پیش آئے تھے اس کو نہ سہار سکتے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی مسئلے شروع ہو گئے تھے, ابو بکر صدیق نے کیوں ان سے اچھے طریقے سے سمجھوتا کیا یا کیسے سمجھے, کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہو چکی تھی, آپ کی تربیت ہو چکی تھی. جو بچے ماں باپ کی موجودگی میں تربیت لے چکے ہیں نا, وہ پھر ان کے جانے پہ روتے نہیں. وہ بچیاں جن کو مائیں پہلے سے اچھی طرح ٹرین کر چکی ہوتی ہیں, وہ سسرال میں ہر وقت ماں کو یاد کر کے روتی نہیں رہتی. بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں میں روشنی میں ہمیں ملتا ہے. پھر ایک اور چیز جو غزوہ خندق ہی کے واقعات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے لیے اس پہ حسن ہے, وہ ہے باہمی مشورہ. خندق کی کھدائی کا جو کام ہوا تھا یہ مشورے سے ہوا, اور اس مشورے میں کسی گورے کالے عربی اجمی کا فرق نہیں رکھا. سلمان فارسی ملک فارس سے تھے, یہ بھی پتا چلتا ہے. انسانوں کے ساتھ مشورہ لیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کس طرح کی بات کی جائے کہ اس سے آپ ملکی اور غیر ملکی کا فرق رکھے. ہر ایک سے جس میں صلاحیت موجود ہے اسی کے ساتھ یہ بات ہوگی. پھر اسی طرح اللہ پر توکل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب کافروں کے اس طرح مل کر حملہ کرنے کی اطلاع ملی, سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان پر تھا وہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارا اللہ ہم کو کافی ہے. غزوہ بدر میں 1000 لوگ آئے تھے, غزوہ احد میں 3000 آئے تھے, اور اس دفعہ تو کئی ہزار آئے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کا حوصلہ نہ ٹوٹا، پھر مشورے کیے، پھر آپ نے ان کے اوپر عمل کیا۔ ایک اگلا نقطہ نوٹ کیجئے جو اسوہ حسنہ ہمیں صورت ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے بقدر وسط مادی وسائل کو استعمال کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاتے ہیں اب تسبیحاں لے کر اور درود پڑھتے ہیں یا کوئی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں دشمنوں پہ آگ ڈال دے اور وہ سارے جل کے رہے، نہیں۔ ایک اچھا لیڈر کون سا ہوتا ہے؟ جو وسائل کا استعمال کرتا ہے، موجودہ وسائل کا بہترین استعمال کرنا آئندہ وسائل کو قریب لانے میں مدد دیتا ہے۔ لکھنا یہ جملہ، موجودہ وسائل کو استعمال کرتے جائیں، اللہ آپ کو مزید وسائل دیتا رہے گا۔ جو موجودہ وسائل کا پورا استعمال نہیں کرتے، وہ آنے والے وسائل کا بھی پورا انتظام، پورا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ آپ دیکھیے کہ خندق کے کھودنے کے بھی ذرا منظر کو سامنے لائیں تو عقل گم رہ جاتی ہے۔ کتنی لمبی خندق تھی اور کتنے دن میں ہوئی؟ 3.5 میل لمبی خندق تھی، 6 دن میں پوری ہو گئی۔ ذرا حساب لگائیے گا، اتنی طویل چوڑی اور گہری خندق صرف 6 دن میں کیوں ہوئی؟ 3.5 میل آپ یہاں سے نکلیں اور اپنی گاڑی کا سیٹ کر کے دیکھیں مائلج بتانے والا، اتنی لمبی خندق نہ بلڈوزر، نہ آج کے دور کی کرینے کے مٹی کو اٹھا اٹھا کے پھینکے۔ آج کوئی سڑک بننی شروع ہو جائے تو کئی مہینے تک راستہ خراب رہتا ہے، لیکن کس طرح سے 5-5 گز لمبی خندق ایک ایک شخص کے ہاتھ میں، 36 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس صرف اس جنگ میں، اور 3000 مسلمان تھے۔ اگر یہ سارے ساتھ نہ ملتے تو اس طریقے سے یہ ہو سکتی تھی؟ کہتے ہیں کہ بعض چھوٹی عمر کے لڑکے بچے بھی آگے اس موقع پر، آپ نے ان بچوں کو واپس کر دیا جو 15 سال سے کم عمر کے تھے۔ انہی میں عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت اور ابو سعید خدری، برا بن عازب وغیرہ، آج کے 15 سال کے بچے ہوتے بھی تو کیا کرتے اس وقت، ان کے پاس تو اور ہی بہت کچھ تھا۔ ایک ایک بات میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چلیں، یہ تو ہو گیا غزوہ خندق کے ضمن میں آپ کا اسوہ۔ اب یہ بتائیے کہ باقی چیزوں میں بھی آپ اسوہ ہیں؟ شادیوں کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، غمیوں کی صورت میں ہے، عقیدے میں ہے، عبادت میں ہے، معیشت، معاشرت، سیاست میں اللہ کے نبی اسوہ ہیں کہ نہیں؟ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال کیا مسلمانوں کے لیے اسوہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر کدھر دکھتا ہے آج کے مسلمان کی زندگی میں؟ دکھتا ہے آپ کو اسوہ حسنہ؟ ہم تو بس نماز کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہیں سنتیں، یا ہم نے کچھ مولویوں کے لیے خاص سنت رکھی ہوئی ہے، وہ مسواک کر لیں، وہ داڑھی رکھیں، وہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں۔ ہمارا خیال ہے کہ سنتوں کا تعلق ہے ہی بےچارے صرف مولوی صاحب سے، ہم تو سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی دور کر دی، ہے تو سب کے لیے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر رکھے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ باتیں چلتی رہیں گی، اس لیے میں اگلی آیتوں کو ساتھ ہی لوں گی۔ فلما رأى المؤمنون الأحزاب، اب تو منافقوں کا حال آپ پڑھ چکے، اب اس کے بعد ایمان والوں کی باتیں۔ انہوں نے کیا دیکھا تھا جب کہا گیا کہ چلی گئی ہیں فوجیں؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں گئیں، ہمیں یقین نہیں آتا۔ لیکن مومنوں کا حال کیا تھا؟ قالوا ہاس ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو جوش سے پکار اٹھے، یہ ہے وہ لشکر جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور دشمن کے لشکر جرات نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں اضافہ ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، مشکل حالات میں مومن کا ایمان بڑھتا ہے، مومن کا ایمان بڑھے گا، منافق نفاق کھلے گا. یہ اصل میں ٹیسٹ ہے. جیسے بلڈ پریشر لینے کا ایک آلہ ہوتا ہے، شوگر چیک کرنے کا آلہ ہے. آپ کہتے ہیں چینی کھاؤ تو شوگر بڑھتی ہے، نمک کھاؤ تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اسی طرح جب مشکلات آتی ہیں تو مومن کا ایمان کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور نفاق کھل کے باہر آ جاتا ہے. بعض بیماریاں عام حالات میں نہیں دکھتی، پریگنسی میں کھل کے باہر آ جاتی ہیں. منافقت کھلتی ہی مشکلات میں. جس وقت ہمارا ایمان کھلنا ہوتا ہے ہم اس وقت گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں. مومن اس وقت میں دشمنوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ وعدہ. کس چیز کا وعدہ تھا؟ کہ دشمن آئے ہیں تبھی تو ہمیں لڑنے کا موقع ملے گا، پھر ہی تو جہاد کا درجہ پائیں گے، پھر ہی تو فتح اور نصرت ہوگی، پھر ہی تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کو پتا چلے گا کہ ہم نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بہانے سب کا تذکرہ کر دیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ. ایمان والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے جوان مرد بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. کیسے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. ان بہادروں میں کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں. نحوہ کا لفظ نحبن سے نظر اور عہد کو کہتے ہیں. یہ جو نظر ہم مانتے ہیں نا، نظر ماننا، اور موت کے معنی میں بھی آتا ہے عہد، نظر اور موت. کچھ لوگوں نے یہ وعدہ پورا کر دیا اور کچھ کا کیا حال ہوا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ. اور بعض تو اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں. اور مشکل حالات، جنگ کی سختیوں نے بھی وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کے رویوں میں ذرا تبدیلی نہیں کی. اللہ اکبر. کچھ خاص مومنوں کا قصہ اس میں. یہ انتظار میں تھے کہ کچھ ہمارے ساتھ ایسے حالات ہوں کہ ہم اللہ کو دکھا دیں کہ کرنا کیا ہے. دو لوگوں کے نام اس میں آتے ہیں، انس بن نظر، صحابی تھے، غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے کیونکہ غزوہ بدر کوئی پلانڈ جنگ نہیں تھی، حالات ہی بنتے گئے اور بس وہ ہو گئی. اکثر اٹھتے بیٹھتے یہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام اور کفر کے مقابلے میں جو پہلا مارکہ ہوا اسی سے محروم رہا. کتنا بدبخت تھا کہ شروع کے لوگوں میں میں نہ شامل ہو سکا، میں نے پہلے ہی بیچ مس کر دیا، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا. اور پھر یہی ہوا. غزوہ احد ہوئی، لشکر اسلام میں کھلبلی مچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیل گئی، اور اس موقع پہ پھر انس بن نظر اٹھے اور انہوں نے اس بے دردی سے جا کے دشمنوں سے مقابلہ کیا کہ ان کے جسم پر 80 ایک زیادہ زخموں کے نشان پڑے، کہ جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے کوئی اس سلامت نہ رہا. ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا. یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے وعدوں کو پورا کر لیتے ہیں. اسی طرح مصعب بن عمیر، بڑے لاڈلے تھے ماں باپ کے، دولت بھی بڑی تھی، اچھے کپڑے پہنتے تھے، ناز و نعم میں پلے تھے، اللہ نے چن لیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کے پاس آگے. پہلی بیعت ہوئی اس میں یہ موجود تھے. پھر مصعب کو آپ نے پہلا ٹیچر بنا کر مدینہ میں بھیجا کہ جائیے آپ وہاں اسلام کی تبلیغ کریں. انہی کی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے مسلمان ہوئے. گھر گھر میں توحید کا نور جگمگانے لگا. اور جب احد کا موقع آیا تو حضرت مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے. اور اس وقت ان کی جو حالت تھی وہ قابل دید تھی. اب سوچیے یہ کون سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پھر پورے کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو دعوے کرتے ہیں اور دلیلیں نہیں دیتے. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے. آپ بھی یہاں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں بس ایک دفعہ ہمیں موقع ملے کر کے دکھائیں گے، جوش بہت ہوگا. کرنے کے دنوں میں جو شروع کے دن ہوں گے اسی میں گھبرانے لگ جائیں گے کہ ہائے اب ایسے ہی چلتا رہے گا، اب ہر ویک ہوگا، ہر ہفتے میں دو بار ہوگا، صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا. یہ موقع ہوتے ہیں کہ جس وقت بندہ اپنی کی ہوئی نیتوں پہ قائم نہیں رہ پاتا. کبھی بھی پلٹنے لگے تو فوراً دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا کہ جو اللہ کے ساتھ وعدے کر کر کے، عہد کر کر کے بھاگ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ موقع پا چکے وہ تو اسی پہ خوش ہیں، اور بعض ابھی منتظر ہیں کہ اور جنگیں آئیں. وہی جنگیں جو منافقوں کا خون خوش کرتی تھی وہ مومنوں کے اندر خون میں گردش پیدا کرتی تھی. ایک موقع مل جائے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. فتح ملے تو کامیاب، شہادت ملی تو کامیاب. فما بدلوا تبدیلا، انہوں نے نہیں بدلا کچھ. ہم اپنے آپ کو پوچھیں 20 پارے پڑھنے کے بعد بدل تو نہیں گئی نیتیں، ارادے، سوچیں، خیالات، کسی بھی کام کی کمٹمنٹ جس شوق سے کی، کیا آج وہ کمٹمنٹ بدل تو نہیں چکی؟ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو قائم رکھنا. مشکلات میں تو مزہ آئے گا، اگر خندق نہ آتی تو صحابہ کرام بیٹھے خندق کھودنے کا مزہ کیسے آتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری مشکلات اس لیے نہیں آتی کہ مسلمانوں کو مشکل میں ڈالا جائے، اور شاید اللہ تعالیٰ خود کر نہیں سکتے، بلکہ یہ کیوں آتے ہیں مشکل حالات؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. اس حکم میں جہاد کے، دین کے راستے کی ان مشکلوں میں ایک حکمت تھی کہ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے سچا کیا اپنے وعدے کو. اللہ سچے کر کے دکھائے اپنے وعدے ان کے سچ کے سبب. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے، انشاء، اگر وہ چاہے. اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے. یہ ہوتی ہے حکمت. اللہ تعالیٰ کیوں مشکلات ڈالتا ہے؟ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ سارے معاملات میرے ہاتھ میں، کوئی واقعہ یوں ہی نہیں ہو جاتا. پھر اللہ یہ دکھاتا ہے کہ مقرر وقت پر ہر کام ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر کام کے پیچھے تدبیر ہوتی ہے جس کے نتائج بعد میں نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی کا موقع بھی تو دیتا ہے. جو ونیر گناہوں کا چڑھا لیا ساری زندگی میں، کیا اب اس کی معافیاں نہیں منگوانی؟ کان الغفور الرحیم، بندے کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اللہ، رحمت کر کے مومنوں کو نیکیوں کے موقع دیتا ہے، کافروں اور مشرکوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو عادت ہے کہ ایک شر میں سے کئی خیر پیدا کرتا ہے. یہاں تک ایک قسم کا غزوہ خندق کا قصہ ہوا، اگلی آیتوں میں غزوہ بنو قریظہ کی بات ہوگی. کچھ باتیں اس کی اور کچھ اس کی ہم آگے کریں گے، یا پھر ایک بار تلاوت سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ہر موقع پہ اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما.
فرمایا ورد الله الذين كفروا، اور کفار کے لشکروں کو اللہ نے رد کر دیا، واپس پلٹا دیا. کیسے؟ بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، ان کے دل کی جلن کے ساتھ. کیا؟ لم ینالو خیرن، کچھ بھی تو ان کو نہیں ملا. جو خیر پانے گئے تھے، جو مال لینے گئے تھے، ڈھونڈنے گئے تھے، وہ ملی ہی نہیں، واپس لوٹا دیا. وکف اللہ المومنین القتال، اور لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف صافی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وکان اللہ قویاً عزیزا، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست بھی ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب غزوہ احزاب کا آخری حصہ نقل کیا. ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ کن حالات میں غزوہ خندق ہوئی تھی. مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، چاروں طرف سے آئے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے خندق کھود لی، کوئی حالات نہیں تھے، کوئی اسباب نہیں تھے. لیکن دوسری طرف مشرک جو تھے وہ جمع ہو کے آئے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. یہ تو بات ہے نا کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، کہ اللہ نے کافروں کے لشکروں کو بغیر ان کی مراد ملے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو گروپ ملے نا، کہ ہم سارے مل کے مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کرتے ہیں، اب ان کا حال کیا ہوا کہ پھوٹ پڑ گئی. اب آپ دیکھیے، اچھے دن ہوتے ہیں تو سارے ہائے بائے کرتے ہیں، اور جب بارشیں ہونے لگ گئیں، ہوائیں چلیں، آندھیاں آئیں، سخت سردی تھی، ان کی ہانڈیاں الٹنے لگی، تو ایک دوسرے کو کوسنے لگے، کیا ضرورت ہی آنے کی، تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا، میں تو خام ہوا تمہاری باتوں میں آ گئی. آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا کہ سب لوگ مل کے کہیں چلے جائیں، کوئی پکنک کا پروگرام بنا لے، پہلے جاتے بڑے شوق سے، اب پتہ چلا گئے تو وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، بارش شروع ہو گئی، کہیں پھسلن ہو گئی، کوئی مسئلہ ہوا، تو وہ جتنی فیملیز گئی ہوتی ہیں یا گھر والی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تمہیں کس نے کہا تھا، میں تو پہلے ہی کہہ دیا تھا موسم خراب ہے، اچھا گھر بیٹھے ہوتے، یہ تھا وہ تھا، کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا، مصیبت تنہا نہیں آتی، ایک تو مصیبت آتی ہے، ایک اوپر سے لوگوں کی باتیں آتی ہیں. کوئی جیت رہا ہوتا ہے تو سب بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ہارتے تو کہتے ہیں ان کو کھیلنا ہی نہیں آتا. عام زندگی میں لوگوں کا معمول ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے نا، بڑی اچھی چل رہی، سب مطمئن ہے، ذرا جھٹکا لگے تو سب کہیں گے دیکھ کے چلانی تھی نا، تم نے دیکھا نہیں آگے کھڑا. یعنی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اب جہاں وہ بیٹھے ہیں، باہر ایک مہینہ ہو گیا ان کو مدینہ کے باہر بیٹھے، مسلمان تو اندر محفوظ تھے، ان کا پورا شہر تھا، ان کے کھانے پینے تھے، اتنے 500 میل دور سے تو یہ چل کے آئے ہوئے تھے، اب کھلی میدان میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، جانوروں تک کو لے کے آئے ہوئے تھے، کھانے کب تک چلتے، اونٹ بھی ذبح ہو گئے، اوپر سے آندھی آئی، کھانے بھی الٹ گئے. تو اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا مصیبت تھی بھائی، کیوں آگے ہم تمہاری باتوں میں آگے. دیکھیں کچھ لوگ تو آتے ہیں نا، باقی بلائے بھی جاتے ہیں مروت کے مارے، جیسے ہم کہیں نہیں جانا چاہتے لیکن دنیا داری دکھانے کو مروتن چلے جاتے ہیں نا، اسی طرح اس دور میں جنگوں میں لوگ مروتن بھی آتے تھے. صرف یہ ایک ان کا کلچر تھا کہ پیچھے ہٹے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے، یہ بزدل ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، یہ کمزور ہوئے. تو بالکل اسی بات کی بات ہے کہ اس جنگ میں ایک شخص تھا، عمر بن عبد ود، عمر بن عبد ود تھا، کہتے ہیں کہ اتنا بہادر سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے کہ 1000 سواروں پر یہ ایک بھاری ہے، کہ یعنی ایک بندہ یہ ہو اور اس کے مقابلے میں 1000 لوگ آ جائیں تو وہ کافی ہے. اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اس سے ہوا اور آپ کے ہاتھوں سے وہ مارا گیا. اب مشرکوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں اس کی لاش واپس کر دو، 10,000 درہم کے عوض ہمیں ان کی لاش دے دو. آپ نے فرمایا ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، تم اس کو مفت لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے. یعنی ان کی نظر میں وہ ایک اتنا بڑا سیاسی لیڈر کہہ لیں یا ان کا سردار تھا کہ اس کی لاش کے لیے 10,000 درہم دینے کو تیار تھے. تو یہی اشارہ ہے اس آیتوں میں کہ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے آئے. یہ کیسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ کن کو کافی ہوا، مومنوں کو کافی ہوا. کیسے؟ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. آپ دیکھیے کہ پڑھیں گے نا سیرت تو آپ کی زندگی میں ایک عجیب سی چینج آئے گی. ہر جنگ کا ایک ڈفرینٹ پیغام ہے. بدر میں تیاری نہیں تھی اور جنگ ہو گئی، احد میں جیت رہے، ایک نافرمانی کی، صرف رسول کا ایک حکم ٹوٹا، جیتی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی. غزوہ حنین میں کہیں گے آج تو بہت ہے ماشاء اللہ، ہزاروں میں پہلے تو تھوڑے تھے تو جیتے تھے، آج تو بہت ہیں، کہ اچھا چلو دیکھو. پھر اللہ نے سورۃ توبہ میں آیتیں اتار دی کہ تمہیں اس دن اپنی کثرت بڑی اچھی لگی تھی، جاؤ پھر لڑو، کچھ بھی نہیں ہوا، ہار گئے، کیونکہ وہ ہوا اکھڑ گئی، اللہ کو اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے اپنی کثرت کی بات کر دی. غزوہ بنو قریظہ ہوا، اس کی ایک الگ کہانی. یعنی ہر قصے کے اندر ایک عجیب سی کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ مسلمانوں کو شروع میں مشکل میں ڈال دیا، بعض جگہ جنگ میں. غزوہ تبوک کو دیکھ لیجئے، رومیوں کے خلاف اعلان ہو گیا اور مسلمان گھر سے نکل پڑے. اس وقت امتحان یہی تھا، کھڑی فصلیں تیار ہیں، گرمی شدت کی ہے، سفر دور کا ہے، امید کوئی ہے نہیں فتح کی، بڑا دشمن سپر پاور اس دور کی، کون جیتے کون واپس آئے گا. منافق ہنس رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے کہ دیکھنا ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا. اب مسلمان بس یہ قربانی دے کے چل پڑے اور وہاں جا کے تقریباً 20 دن بیٹھے رہے، کوئی جنگ نہیں، ایک تیر نہیں چلا، ایک تلوار نہیں لگی، بس بیٹھے مزے سے انتظار کر رہے، دشمن بھاگ گیا
اور واپسی پہ وہاں سے کوئی قافلہ تھا, کچھ مال خرید, اتنا نفع لے کے آئے. کسی جنگ میں صرف خندق خدا کے مسلمانوں کا امتحان لے لیا, کسی جنگ میں صرف سفر کی سہولتیں برداشت کرا لی, ایک تیر نہیں لگا. پتہ ہے مکہ کو دیکھ لے, ایک تیر نہیں چلا, کچھ نہیں ہوا. صرف اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے راستے میں نکلتا ہے کہ نہیں. یہ ہے امتحان ہر ایک کا. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی صبح اٹھ کے فجر کے لیے مسجد میں جائے. یقین کریں اللہ بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے. جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کو اس کی ضرورت, اس کی تو تعریف کرنے لے فرشتے ہیں. صرف وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ فجر پہ اٹھتا ہے کہ نہیں, یہ میری خاطر نیند چھوڑتا ہے کہ نہیں. اللہ کو پرواہ نہیں ہے یہ ہماری ظہر کی چار فرضوں اور چار سنتوں کی. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عین بھوک کے وقت پہ کھانا چھوڑ کے یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. ہر نماز میں ایک امتحان ہے کہ بندہ میرے لیے اٹھتا ہے کہ نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں سارے دن کی نمازیں جمع کر کے ایک دن پڑھ لیں گے, انہوں نے تو امتحان کی کاز کو ہی نہیں سمجھا. بات واضح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے مسلمانوں کی مدد کیسے ہوئی, نہ لڑائی ہوئی, ٹھنڈی ہوائیں بھیجی مدد ہو گئی, اور کافروں کو اللہ نے کیسے پکڑا کہ ان میں پھوٹ پڑ گئی, اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بھاگ گئے. اللہ کے آگے کون جیت سکتا ہے؟ کسی کے اندر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے, قدرت والا ہے. اور وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ سَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی, انہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلعوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. کیا کہ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے قیدی بنا رہے تھے, نتیجہ کیا ہوا؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ, اور تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا, وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا. کون سی زمین؟ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اس زمین پر جس کے پر تم نے ابھی تک قدم نہیں رکھے تھے. خیبر کی زمین کی طرف اشارہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم پیچھے ذکر کر چکے کہ جب غزوہ خندق ہوئی تو مسئلہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو باہر سے تو کوئی مشکل نہ آئی, لیکن ان کا ایک قبیلہ تھا, فرقہ کہہ لیں یہود کا, بنو قریظہ, یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے. مسلمانوں سے ان کا معاہدہ ہوا تھا. پہلے دن اللہ کے نبی نے معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر کسی وقت مدینہ پہ حملہ ہوا تو یہ یہود مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. سائن ہو چکے تھے میثاق مدینہ کے نام پہ, یہ باتیں ہو چکی تھی, یہ پابند تھے اس بات کے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اندر یہ تھے اب باہر دوسرے تھے. غزوہ بنو نذیر اس سے پہلے ہو چکا تھا, بنی نذیر پہلے سے جا چکے تھے مدینہ سے, بنو خینقہ بھی جا چکے تھے, صرف یہ ایک قبیلہ تھا. اور کہتے کہ یہ قبیلہ جو ان کا ہے نا, یہ اپنے عہد پاس کرنے کے یا اپنی بات کو نبھانے کے اعتبار سے دوسروں سے بہتر تھا, یعنی ٹرسٹ وردی تھا آپ کہہ لیں. اب ہوا کیا کہ جب بنو نذیر کو خیبر کی طرف جلا وطن کیا, نکالا گیا ان کو, اور جنگ صاحب کی کوششیں شروع ہوئی, تو بنو نذیر کا جو حاکم تھا ہوئی بن اختب تھا, اور اللہ کے نبی کا سسر بھی تھا بعد میں, حضرت صفیہ جو تھی اس کی بیٹی تھی. کہتے ہیں یہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد اس کے پاس سے گیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے سے کوئی ساز باز کرنے آیا ہے. کہیں گے کعب تمہیں پتہ ہے میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں, یعنی تم بات مان لو تو دیکھو پھر تمہیں کتنا کچھ ہوتا ہے. ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا صفایا کیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے. لالچ دیا کہ ہم سب مل کے آگے ان کو مارنے کے لیے, تم تھوڑا سا ذرا ساتھ دے دو تو بس ان کو ہم ختم کر دیں گے. اس کے جواب میں جو کچھ کعب نے کہا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. دیکھیں دونوں یہود تھے, فرق ہوتا ہے انسان کا, اس کے کباب, اس کے ماحول کا. کہنے لگا ہوئی واللہ تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو, صرف گرج چمک رہا ہے, تم پر افسوس, تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سچائی اور صدق و صفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ کوٹیشن موجود ہے. کہا نہیں میں نہیں مانوں گا, مجھے وعدہ شکنی پہ مجبور نہ کرو. لیکن ہوئی بن اختب نے کچھ سبز باغ دکھائے, اس کو بدعہدی پر مجبور کیا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, یعنی کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا اگر قریش محمد کا خاتمہ کیے بغیر واپس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو میں بھی تمہارے ساتھ قلعے میں بند ہو جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا، اور جو تمہارا انجام ہوگا وہی میرا ہوگا۔ کہیں گے تم کیوں ڈرتے ہو؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہ ہوئے یا مارے نہ گئے تو پھر میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا جو بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی بڑی بات ہے؟ اس پہ پھر انہوں نے معاہدے کر لیے کہ ہم اب مسلمانوں کو نقصان دیں گے۔ اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی تیاریوں میں جو تھے، تو آپ نے انصار کے جو سر تھے، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ تھے، عبداللہ بن رواحہ اور ایک خوات بن جبیر تھے، ان سب کو بھیجا کہ ذرا دیکھو کیا ہو رہا ہے ارد گرد۔ کہ جنگوں میں سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ سی آئی ڈی، کون کیا کر رہا ہے، نقل و حرکت پہ غور کرنا، کس کا کیا معاملہ ہے۔ آپ نے ان کو بھیجا اور کہا کہ ذرا دیکھو کہ بنو قریظہ والے بدعہدی تو نہیں کر رہے، خبر پھیل گئی ہوئی تھی، دیکھے سچ چھپتا نہیں ہے، ہم چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپتا نہیں ہے، کہا ذرا دیکھو کہ سچی بات ہے، لیکن تم اگر ان کی بدعہدی کی خبر سچ ہونا تو مجھے سب کے سامنے آ کے کھل کے نہ بتانا، بلکہ اشارے سے بتانا، کیونکہ کھل کے بتانے سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے اور خام خواہ ایک بندے کے مورل جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ خیر یہ گئے تو انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ بات ایسی ہی تھی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہوا ہے اور اب مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو اشارے سے بتایا اور اللہ کے نبی نے اس بات کو سنا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے مسلمانوں سے تو چھپایا کہ چلو اندر سے مطمئن ہے، لیکن اب اندر سے بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ غزوہ احزاب تو ختم ہو گئی، مسلمان فتح یاب ہوئے، کافر چلے گئے واپس ہوئے، اب صحابہ کرام اور اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے، ابھی گھر واپس آئے۔ آپ دیکھیں ایک مہینے کا محاصرہ، ظاہر کہ جنگ ہوتی ہے، کوئی عام سفر نہیں ہوتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور صحابہ کرام جیسے ایک ریلیکسیشن ہوتا ہے نا، شکر ہے کام پورا ہوا کہ جبرائیل آ گئے، کہا اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے، ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے، چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں ہم ایک در سے ہو کے آئے نا اور ساتھ ہی کو فون کر دینا ابھی دوبارہ جانا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہائے پھر جانا ہے، یعنی ہم اپنی شوق سے کہیں گئے ہو نا، سیر پہ گئے ہوں، اور ہمیں واپس آتے ہی کیوں کہتے چلو اب ذرا دوسری طرف جائیں، کہتے نہیں اب تھک گئے۔ لیکن کیا ان کے ایمان تھے، اللہ کے نبی نے یہ بات سنی، آپ نے ایک اعلان کیا، کہا تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ عصر کی نماز تک بنو قریظہ کے قبیلے میں نہ پہنچ جائے، واکنگ ڈسٹینس تھا کچھ گھنٹے کا، کہا پہنچو ان کے قلعوں میں اللہ نے حکم دیا، اور مسلمان چل پڑے۔ چند گھنٹے، فیو آورز کی کال میں 3000 مجاہدین تیار تھے کھڑے ہوئے، اور بنو قریظہ کے ان کا محاصرہ کیا۔ یہ ہے وہ لوگ کہ من قدا نحوہ، آج یہ کہانیاں سنانے کی ضرورت ہے اولادوں کو، آج ہم نے جن بچوں کو کھلا کھلا کے موٹا کر دیا، سوچ موٹی، عقل ختم، یعنی جن کے اندر کوئی سمجھ نہیں رہی، ہمارے اپنے اندر نہیں رہی، بچوں کی کیا کہیں گے، ہمارے اندر درد نہیں، ہم صرف اسلام کا درد رکھتے ہیں خبریں سننے تک، آج وہاں اتنے مارے گئے، آج وہاں یہ ہوا، تھوڑا سا افسوس کریں گے پھر کہیں گے چلو لاؤ کھانا کھاتے ہیں، چلو اب شادی پہ جانے وہاں جاتے ہیں، چلو لاؤ اب ذرا کچھ آج کیا ڈراما آ رہا ہے۔ ایسے لوگ خس و خاک کی طرح اللہ کی نظروں میں پتوں کی طرح، ہوا کے تنکوں کی طرح ہلکے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو اچھالتا ہے۔ اس وقت مسلمان اچھالے جا رہے ہیں، کیوں؟ وزن ہی نہیں ہے، بے وزن ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دشمن ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، اس طرح جیسے تم میں سے کوئی کھانے کا دسترخوان لگا کے دعوت دیتا ہے کہ آؤ تم بھی کھاؤ تم بھی کھاؤ، اس طرح نان مسلم قومیں دعوت دیں گی کہ آؤ ان مسلمانوں کو مل کے ہم ختم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فوراً خیال یہی آیا نا، تھوڑے ہوں گے، اسی لیے یہ جرت ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہن کی بیماری۔ کہا اللہ کے نبی ومل وہن، وہن کیا؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی مسلمانوں میں اور موت سے کراہت کرنے لگیں گے۔ حالانکہ مسلمان اس سے دو اپوزٹ چیزوں میں ہوتا ہے، مسلمان موت سے پیار کرتا ہے، خودکشی نہیں کرتا، سوسائڈ نہیں کرتا، لیکن موت سے پیار کرتا ہے، کیوں؟ اس کی دو خواہشیں ہوتی ہیں، ایک جنت اور ایک اللہ کے چہرے کا دیدار، اور یہ دو چیزیں موت کے بغیر نہیں ملتی، اور دنیا تو اس کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا سجن المومن، اللہ کے نبی نے کہا دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید میں کوئی قیدی کتنا خوش ہوگا، کوئی رہنا چاہتا ہے قید میں؟ کون سا دن ہوگا اس قید سے آزاد ہوں گے؟ اس طرح ایمان والا جسم کی قید سے آزاد ہو کے آسمانوں پہ اپنی جنتوں میں جانا چاہتا ہے، اور اس کے برعکس کافر کے لیے دنیا باغ ہے، روضۃ للکافر، اس کے لیے یہ باغ ہے، یہ کھیل ہے، اس کے لیے فن ہے، کیوں؟ آگے جو مسئلے وہ بڑے خراب ہیں۔ ایک شخص تھے حافظ ابن حجر الاسقلانی، بہت بڑے عالم گزرے، امام تھے اپنے وقت کے، ان کے پاس آیا، کہنے لگا تمہارے نبی کی بات سچ نہیں ہے. کہا بھی کیا بات سچ نہیں ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، وٹ سو ایور. تو حقیقت میں تو ایسا نہیں دکھتا. یعنی دنیا میں مومن جو ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ بڑی سختیاں آئیں گی اور کافر جو ہے وہ بڑی عیش اور مستی میں ہوں گے. اس طرح سے اس نے پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. کیوں بھی کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگے کہ آج کافر کو جو دنیا میں موج مستی ملی ہوئی ہے نا، آخرت کے عذاب جب وہ دیکھے گا نا، جو اس کا وہاں جا کے حال اور حشر ہوگا، تو وہاں جا کے اس کو لگے گا کہ یہ دنیا میری باغ کی طرح تھی. اور مومنوں کے لیے اللہ نے جو وہاں تیار کیا ہوا ہے نا، اس کو پا کے جب دنیا کی زندگی دیکھیں گے تو ان کو لگے گا میں قید کی زندگی گزار کے آئے. ایسے لوگ اللہ کے نبی کے اشاروں پہ چلتے تھے، لوگ نکل پڑے. راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا. کچھ نے کہا بھی نماز کا وقت آیا، اب نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز وقت پہ ہے، نماز ہو گئی، صلات الوسطی ہو گئی، نماز تو پڑھنی پڑے گی. کچھ نے کہا نہیں بھائی، ہم تو نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا تو انہیں بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے، حالانکہ آپ کا اشارہ کیا تھا کہ فوراً نکل جاؤ. اب کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی، چلے گئے. بعد میں جب یہ جنگ معاملہ ختم ہوا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی دیکھیں ہم نے پڑھ لی تھی، انہوں نے نہیں پڑھی. دونوں معاملے آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا. سمجھ کا فرق ہے، نیت ٹھیک تھی، ارادہ ٹھیک تھا. آج ہم دوسروں کو کفر کے فتوے دے کے، نفاق کے پتے دے کے، ہم ذرا دین پہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں باقی ہمارے علاوہ ساری جہنمی ہے. نہیں، ایک نے ایک رنگ میں سوچا، نماز کو دیکھا کہ نماز پڑھ جائے، دوسرے نے اللہ کے نبی کے قول کو دیکھا. یہ بخاری کا کیا پڑھا کرے، یعنی یقین کرے، اپنے مطالعے میں یہ واقعات رکھے، آپ کا ایمان گرم ہو جائے گا، آپ کا خون گرم ہوگا کہ کیسے لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم کن کی اولادیں ہیں. آج ہم اتنے ٹھنڈے ہو گئے، ہم سن ہو کے بیٹھے ہوئے، بلکہ سن سن کے سن ہو گئے، جتنا سنتے ہیں اتنے ہی سن ہوئے میں، یہ سوچ کے کہ بس اب بہت نیک ہو گئے، اب سننا شروع کر دیے. سننے سے کیا ہوگا جب تک اس کو آگے عمل میں نہیں لائیں گے. تو لہٰذا اس موقع پہ پھر انہوں نے جب محاصرہ کیا، اتنا دل میں خوف پیدا ہوا بنو قریظہ کے لوگوں کے کہ قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر کے تالے لگا لیے، سرنڈر کرنا جس کو کہتے ہیں، ہینڈز اپ کر دیے. کہا نہیں، اب آپ نے کہا بھی کیا کرنا ہے ان کا معاملہ. سبحان اللہ، یعنی کیا کہانی ہے. سعد بن معاذ جو صحابی تھے نا، ان کی بھی ایک عجیب کہانی ہے. یعنی اللہ نے کیسے ان کے ساتھ معاملے کروائے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے جو بات نکالتے ہیں نا، تو آسمان پہ اللہ تعالیٰ اس کی موافقت کر دیتا ہے. حضرت عمر جیسے لوگ، صحابہ کرام جیسے لوگ، ان کے اندر کوئی اخلاص ہوتا ہے، ان کے اندر سچ ہوتا ہے. جن لوگوں نے یہاں ان معاملات میں کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی مدد کی، ان کے قلعوں سے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا. قذف فی قلوبہم رعباً، یہ ساری آتے بنو قریظہ کے بارے میں، قلعوں میں بند ہو گئے. کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو بھائی، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک پہلی شرط ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، تمہارا جان، تمہارا مال، سب کچھ تمہارا رہے گا. اور یہ ہمیں پتا ہے کہ تمہارے دل مان چکے ہیں کہ یہ نبی سچا ہے. یہ پہلی آپشن ہے، فرسٹ آپشن. دیکھیں یہ ہے اسلام کی سچائی. اسلام لوگوں کی جگہوں پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا، اسلام زمین کے ٹکڑوں پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا، اس کو لوگوں کو قیدی نہیں بنانا. اسلام کا ایک ہی ہدف ہے، کیا؟ کہ کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. جہاں اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے نا، باقی ساری چیزیں پیچھے. اب حضرت علی کو بھیج رہے تھے خیبر کی طرف، اور آپ نے کہا کہ علی تلوار نہ اٹھانا، پہلے لوگوں کو دعوت دینا، کلمے کی دعوت دینا، اور کہا اگر وہ تیری دعوت پہ اسلام قبول کر لے تو واپس آ جانا. پھر نہ فکر کرنا کہ اتنی زمینیں مل جاتی، اتنا مال ملتا، ان کی زمینیں ہم لیتے، کہ اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو ہدایت پہ لے آئے، حق پہ لے آئے، تو تیرے حق میں 100 سرخونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے. اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے. آج یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اسلام پہ ٹیررزم کا الزام لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے اس طرح کا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو یہ دعویٰ کرنا پڑتا. یہ ہم لوگوں کی غلط پالیسیز ہیں. ہر بندہ اٹھ کے قانون کو ہاتھ میں لے کے کام کرنے کو تیار ہوتا ہے. 13 سال کفو ایدیاکم، ہاتھ نہیں اٹھانا. بڑے بڑے بہادر موجود تھے اس موقع پہ. اللہ کے نبی ذرا موقع دے میں ابو جہل کو پوچھ لوں. کہا نہیں عمر، بیٹھے رہو بھی نہیں. کفو ایدیاکم، ہاتھ بند رکھو، ابھی ہم تھوڑے ہیں، ابھی اسلام اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. بغیر تیاری کے کام کرو گے گرو گے. نہیں. اچھا، مدینہ میں آئے، دیکھا حالات بن گئے، کچھ ہوئے، کہا اذن للذین یقاتلون. پہلی دفعہ سورہ حج میں وہ آیتیں آتی ہیں جو نازل ہوں، کہ اچھا جو اب اجازت ہے، اب اسٹیبلش ہو گئے ہو، اب اگر کوئی تمہیں روکتا ہے تو جاؤ روکو، پھر بھی تم نے پہل نہیں کرنی، ہاں صرف ڈیفینڈ کر لو، ڈیفینس اجازت ملی ہو، ڈیفینسو کی نہیں ملی، یعنی دفاع کر سکتے ہو، اقدام نہیں کر سکتے. اسلام کا تو وہ پیغام تھا اور یہی قانون اور ڈسپلن تھا جس نے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی کیا تربیت تھی، پتہ نہیں ہلنے دیتے تھے آپ کی مرضی کے بغیر. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کی ذرا سی نافرمانی ہمارے لیے کتنا بڑا فتنہ لاتی ہے. تو بہرحال ان کو یہ آپشن دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، فارے گا. دوسری بات نہیں ہے تو اپنے بیوی بچوں کو جاؤ اپنے ہاتھ سے قتل کر دو، اور خود مردانہ وار میدان میں لڑو، اور یا جیتو گے یا مر جاؤ گے. یعنی جو آپشن ہوتی ہے، بعض لوگ اکثر خود ہی جنگوں میں اپنے بچوں بیویوں کو مار دیتے ہیں کہ ایسے ہی بعد میں ان کا کیا ہوگا، مر تو جنگوں میں مارے جائیں گے تو ان کو مار دو. اور پھر تیسری صورت کیا ہے کہ مکرو فریب کی رائے اختیار کرو. اور یہ باتیں کون ان کو کہہ رہا ہے؟ یہ تجاویز انہی سرداروں کی طرف سے آ رہی ہیں جو کہ کعب بن اسد تھا، کہ ان تینوں میں سے ایک کام کرو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں سے دھوکہ کرو. ہفتے کے دن یہ لوگ کچھ کام نہیں کرتے تھے تو ان کو کہو کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن دھوکہ دو اور مسلمانوں کو مطمئن ہوں گے کچھ نہیں ہوگا، تو اچانک حملہ کر دو مسلمانوں کے ساتھ، پھر ان کو مارو. انہوں نے یہ تینوں ہی باتیں نہیں مانی، کہا یہ تینوں ہی نہیں ٹھیک. پھر کہا کیا کریں تمہارا فیصلہ؟ کہنے لگے ہمارا جو فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے نا، ہم اس کو مان لیں گے. سعد بن معاذ سے یہ بڑی محبت کرتے تھے اور ان کا آپس میں کچھ دور جاہلیت میں الحاق بھی تھا. کہا جو یہ ہمارے بارے میں کہیں گے نا ہم مان لیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے سعد بن معاذ کو بلایا، اور سعد وہ کون تھے کہ غزوہ خندق میں ایک تیر لگا تھا ان کی یہ کلائی پہ اور خون نکلا تھا، اور ان کی اتنا خون نکلا تھا کہ موت قریب تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی کہ اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں. پتہ چل گیا ہوا تھا کہ انہوں نے غدر کیا. کہتے تھے میں مرنا نہیں چاہتا، پہلے میں ان کا انجام دیکھوں گا. فوراً ان کا خون رک گیا، زخم موجود تھا، خون رک گیا. اب جب غزوہ بنو قریظہ کا موقع، ان کو بڑی امید تھی کہ سعد بن معاذ جو ہیں یہ ہمارے بارے میں بہت نرم دل رکھے ہیں، اور جو یہ ہمارے بارے میں ہم وہی کریں گے. 25 دن کا ان کا محاصرہ ہو چکا تھا. پھر کہا کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے لیے کیا کیا جائے. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا تو یہ معاملہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو پھر آزاد کر دیا جائے، یا بعد میں جو بھی ہوگا ان پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، ان کو غلام بنا لے، ان کے مال جو ہے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں. اللہ کے نبی نے ان کی بات سن کے کہا کہ سعد، تم نے جو فیصلہ کیا ہے ساتویں آسمان پہ رب کا بھی وہی فیصلہ ہے. اسے بخاری کے لفظ ہیں، یعنی تم نے بالکل ٹھیک بات کی. اور اس کے بعد پھر ان کے 600 مرد جو جنگ میں جانے کے قابل تھے ان کو مارا گیا، اور انہی میں ہوئی بن اختب بھی مارا گیا جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، کیونکہ اسی نے جا کے پیشکش کی تھی نا کعب بن اسد کو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بچ گئے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اب وعدہ تو پورا کرنا پڑا. اور اس واقعے پہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری بات جو ہوئی تھی مسلمانوں کو فائدہ ہوا. اب سعد بن معاذ کا یہ معاملہ ان کے ساتھ، اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ خون کی دھاریں بہ رہی ہیں، اور اندر جا کے دیکھا تو سعد بن معاذ کا زخم جاری ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی سے ان کی موت آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد کی موت سے اللہ کا عرش کانپ گیا. ایسے لوگ تھے، جو کہتے تھے ویسے ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو بھینچنے سے رکتی تو وہ سعد ہوتے، لیکن قبر نے سعد بن معاذ کو بھی تھوڑا سا بھینچا. اتنی نیکیاں کر کے، اتنے کام کر کے بھی وہ لوگ ڈرتے تھے، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی اپنی زندگی میں کتنے مطمئن ہیں، ہم کتنے مسرور ہیں. میں کہتی ہوں ہمیں چین کہاں سے آتا ہے، ہمیں نیند کہاں سے آتی ہے، ہمیں کھانے کا کیا حق ہے، ہمیں دعوتیں پکانے کھلانے کا حق ہے. ہم تو ایسے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جیسے جنت کے سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھوں میں، سب ہو گیا اب جاؤ خوشیاں مناؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے عید کے دن دیکھا سوکھیا پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے، اور اس وقت خلیفہ تھے. کہا حضرت علی آج عید کا دن ہے، آپ کیا کریں امیر المومنین؟ کہا میری عید یہ نہیں، میری عید اس دن ہوگی جب میرا رب کہے گا کہ علی جا میں نے تجھے جنت میں بھیج دیا، جب میرے دائیں ہاتھ میں دامہ اعمال آئے گا، پھر میں کہوں گا آج میری عید ہے. ہماری تو ہر دن عید ہے، فن، پکنک، گلیمر. جتنی دنیا ہماری بڑھتی ہے اتنی ہماری زندگی میں انٹرٹینمنٹ بڑھتی ہے، آج ہمارا بچہ انٹرٹینمنٹ کا دیا ہے. آج کسی گھر میں اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو تو کہتے ہیں ہائے یہ بھی کوئی گھر ہے, اتنا ظلم بچوں پہ, بچوں کے لیے کوئی فانی نہیں. اور مصنوعی سہاروں کے سامنے بچوں کو گھنٹوں بٹھا دیا کہ وہ انسانوں سے دور ہو گئے, ان کو نیچر سے کوئی پیار ہی نہیں رہا, ان کو باہر سیر اچھی نہیں لگی, وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہے. اتنا ان کے کانوں میں ایسی آوازیں گھس گئیں کہ ان کو کسی اور دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو آج آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کے قصے اور واقعات ہمیں اللہ کیوں سنا رہا ہے کہ ہم اپنی فکر کریں, اپنی زندگی کو دیکھیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری زندگی کہاں سے گزر رہی ہے. کواؤ رسک عمر دہوں, ہم نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث کر دیا. یہ کل تک جو ان کے قلعے تھے یہ سارے مسلمانوں کو مل گئے, ان کے گھر, ان کے مال, ان کی وہ زمینیں جس پہ تم نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا, تمہارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ تمہیں یہ ملے گی. آگے اشارہ آ رہا ہے, خیبر کی زمین ایسی تھی, یعنی اس کے آگے اگر آپ اس کے حالات سنیں تو بھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ غزوہ خیبر سے مسلمانوں کو کیا ملا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا, یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا. اتنا مال مسلمانوں کو ملا تھا کہ سب اسودہ حال ہو گئے. پھر اس واقعے پہ مہاجرین نے کہا انصار کو کہ بہت شکریہ, آپ نے ہماری مدد کی, ہم آپ کے بھائی بنے, اب ہمیں ضرورت نہیں. ہر ایک کو ٹکڑے ملے زمین کے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے معاملات کیسے کہے, ہر گھر میں چولہا جلا. لیکن ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے ایک سے زیادہ گھر تھے اور اس کے گھر میں چولہے نہیں جلے, اور وہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. اس کی بیویوں کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی, کل تک تو بات اور تھی, ہمیں بھی پتا آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن اب تو آ گیا, سب کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں, ہماری تو نہیں جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک مطالبہ شروع کر دیا, کیا کہ اب تھوڑا سا تو ہماری بھی زندگی میں سودگی آئے نا, ذرا تھوڑی عیش ہم بھی کر لیں, کچھ ضرورت سے زیادہ ہم بھی کر لیں. تو اس پہ اگلی آیتیں نازل ہوئیں. الگ ٹاپک ہے اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسی لگی آج کی تفسیر؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ جی الحمدللہ. جی آج کیا سیکھا؟ جنگ خندق سے مسلمانوں کا کردار کیا سیکھا؟ بہت زیادہ جی سبق کا موضوع آتا ہے جی الحمدللہ. کیونکہ وہی میں نے بات کی تھی نا کہ اس میں آپ دیکھیں گے پہلے ہم نے شروع سے جیسے ذکر آیا اس میں تھوڑے سے احکامات دیکھے, اور آج تھوڑا سا لاسٹ ویک میں نے نہیں کیا تھا جنگ خندق پہ بات. تو یہ اچھا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا, کس نے بولا تھا تو بتائے گا؟ جی حضرت سلمان فارسی, ویری گڈ. اپنا پاسواک کا سوچنا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ کیا اس جنگ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا تھا یا نقصان ہوا تھا؟ یہ جو ابھی تک آپ نے جو پڑھا ہے اس میں مسلمانوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ جی بہت زیادہ فائدہ. جی کیا فائدہ ہوا تھا تھوڑا سا بتائیں گے؟ یہ میں اسے تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ اس کے مین پوائنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کیا فائدہ تھا, کیونکہ اس میں تو ایک تو بھوک تھی, پیاس بھی تھی, پریشانی تھی, اتنے زیادہ قبیلے, کتنے ہزار تعداد میں تقریباً آئے تھے لوگ جو سب. جی فائدہ ہوا. جی مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کی فریدا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہاں جی 13,000 تقریباً تھے, تو 13,000 ہاں 10,000 سے اباب تھے, بالکل 10,000 سے اباب تھے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنے لوگوں کا خوف نہیں ان کو آیا مسلمانوں کو, کیونکہ یہ تو تھوڑے سے تھے, پوری انہوں نے, اچھا کتنی لمبی خندق ہوتی گئی تھی, تھوڑا سا اندازہ ہے جی, کوئی بتائے گا خندق کتنی لمبی تھی یہ؟ جی تھری مائلس, 31.5, یہ تو نکت بہت لمبی ہو جاتی ہے نا, 3.5 ہو سکتی ہے, 3.5, ہاں جی جی بالکل بالکل اتنی ہوگی, کیونکہ 31 تو آپ سے میں لے کے آئے نا, ہاں جی مجھے آپ کی سمجھ آ کے آپ سے وہ لکھنے میں جو ہے غلطی ہوئی ہے. اچھا کتنے دنوں میں کی تھی یہ خندق جو ہے, کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟ یہ میں ایسے اس لیے کوشچن کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں پتا ہونا چاہیے, یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اس وقت ان کے پاس مشینیں نہیں تھی, ہر صحابی کے حصے میں 40 ہاتھ آئے, 40 ہاتھ, 40 ہاتھ, ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ ذرا میتھمیٹک کوشچن بھی تھوڑے سے ہو جائیں, ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا ہاتھ, یہ والا ہاتھ ہوتا ہے یا کون سا ایک ہاتھ ہوتا ہے, تو بتائے گا؟ یہ تھوڑے سے آپ کے کلیئر کریں کہ اگر آپ نے کہا کسی کو بتانا ہو, ایلبو, ویری گڈ, ہاتھ سے لے کر ایلبو تک تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک تقریباً ایک فٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک فٹ تقریباً اس کو بولتے ہیں. اگر آپ اس کو ماپے نا اپنا ہاتھ ادھر دنگی وہاں میں تقریباً ایک فٹ بنتا ہے, تو آپ خود سوچیں 40 ہاتھ ایک صحابی کے ہاتھ میں آیا تھا, اور بھوک تھی پیاس تھی, لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری. ان میں کس چیز کا جذبہ تھا, کس چیز کا شوق تھا, کس چیز نے اس کام میں ان کو ابھارا تھا؟ جی جی کس چیز نے ان کو اس کام پہ فورس کیا گیا تھا؟ یہ اپنی خوشی سے کر رہے تھے, توکل اور اللہ, اور سب سے بڑی بات کیا تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے تھے نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرما بردار تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ پہ تو توکل واقعی انہوں نے کیا نا. مین چیز جو ان کا ایمان بھی تھا اور اطاعت کرنا, سمعنا واطعنا, ٹھیک ہے, اللہ کی محبت اور اطاعت رسول بات ہے, خوشی خوشی تھی. دیکھیں ہر کسی کام میں بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے. پیچھے ہم نے میرحان میں پڑھا تھا غزوہ احد کا, جنگ بدر میں تو مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی نا, غزوہ احد کا ہم نے جیسے سادت میں دوبارہ سورۃ توبہ پہ چلی گئی ہوں, اس میں آپ نے دیکھا سنا ابھی یاد ہو اگر آپ کو کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہر گھر میں ماتم کی سب بچھی ہوئی تھی. ابھی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے ہیں, ابھی اپنے ہتھیار اتار کے لگائے ہیں, مطلب لگائے ہیں, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے انہوں نے بولا ہے کہ ابھی دو نہیں اتارنے تھے, کہ ابھی واپس پلٹنا ہے. کیوں؟ کہ مسلم پہ روک ڈالنے کے لیے, ٹھیک ہے. یعنی اگر اس میں اتنی تکلیف کے باوجود اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو پکارا, تو انہوں صاحب نے لبیک کہا تھا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک اللہ کے رسول کے بات پر ہمیشہ انہوں نے ایسے کیا. ابھی بھی جیسے بھی تھا اتنے مشکل حالات میں انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوشی کے ساتھ یہ سارے, اور اس سے کیا لیا لیسن یہ, کیونکہ بہت بڑی خوبصورت آیات ہیں, تھوڑی تھیں ہم نے صرف تقریباً کی ہیں 27 تک, تو اس میں اور کیا آپ نے اس سے لیسن لیا. پھر یہاں پہ جو تھے کون سے اور کون سے لوگوں کا پتا چل, انہوں نے کیا کیا تھا, تھوڑا سا بتائیں کہ ان کا کیا نام دیا تھا یہاں پہ. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو سورۃ توبہ ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی ہمارے جنگوں کے لحاظ سے مسلمانوں کو نا بہت غلط ہر جگہ پہ پیش کیا جاتا ہے, یہ تو اسلام جو ہے یہ تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. تو ابھی آپ آہستہ آہستہ پڑھیں, آپ کا یہ کنسپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ اسلام پیار اور محبت سے جہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے کوشش کے باوجود نہیں مانے, اس صورت میں تلوار اٹھائی گئی ہے, جنگ کی گئی ہے. اگر جنہوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مانیں گے, یعنی اگر وہ ایمان لے کے نہیں آئے تب بھی, منافقین, ویری گڈ, منافقین تھے. منافقین کتنے پیچھے ہٹ گئے تھے اس جنگ میں, اس میں نہیں سوری اس جنگ میں تو نہیں ہٹے تھے, اس پہ بھی تھوڑا انہوں نے پیچھے ہوئے تھے, لیکن یہاں پہ کون سی منافق کا نام دیا تھا, کس کا, جس نے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا ان کا نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس نے بادشاہ بننا تھا. ایک تو وہ تھا جی, اس کا نام کسی کو یاد ہے؟ کیونکہ یہ مین مدینہ میں ایک مین اس شخص کا رول تھا, ایک کردار تھا, مین بندہ تھا آل عبداللہ بن عبی. ویری گڈ. یہ کیا تھا؟ یہ بہت بڑا منافق تھا اور اس کا بیٹا مسلمان تھا. آپ کو پتا یہ سادہ نے پیچھے بتایا بھی تھا کہ ایک موقع جب یہ فوت ہوا تھا تو اس نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کرتا مانگا تھا ان کے بیٹے نے نا, کہ میں اس میں دفنا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنے گئے تھے, ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے میں نہیں معاف کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس سے زیادہ مرتبہ کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے بولا تھا, بلکہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے, انہوں نے ایک صحابی کو بتایا دیا. آج وہ بھی نبی پاک کے کرتے میں جی آج بھی وہ ہاں جی کرتے میں دفنایا تھا, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہوا. کیونکہ جیسے بار بار ہم پیچھے بار بار ہمیں قرآن میں جیسے بتایا جاتا ہے, آپ نے مطلب سنا سازہ جی کی زبانی جو تفسیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا, اپنی بیویوں کو بولا ہے, اپنی بیٹی کو بولا ہے کہ اپنے اموال کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے, کہ نبی کی بیوی نبی کی بیٹی ہونے سے نہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لے, بیوی دیکھ لے, حضرت لوط علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ظاہر ہے نہیں مسلمان ہوئے تھے تو ایمان کے, تو ان کو پھر جیسے بتایا گیا تھا کہ ان کو نا شرمندہ کرنے کے لیے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اٹھایا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جو سپورٹر تھے حضرت ان کے چچا ابو طالب, وہ بھی اینڈ ٹائم پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے, کہ ان کے جو رشتے دار تھے ان کے بھائی تھے, انہوں نے بولا تھا کہ آپ کیوں آخری وقت میں اپنے اباؤ اجداد کے دین سے پھر رہے ہیں. یہی چیز ہم ابھی سیکھ رہے ہیں نا. اب فرسٹ پارے سے لے کر ابھی تک دیکھیں بار بار یہ چیز ہے نا, جن لوگوں کو آپ بتاتے ہیں بلاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کوئی غلط کر رہے تھے. اگر ہم آج کر لیں تو ہم کون سا بولیں, یعنی انہوں نے قرآن کو غلط ثابت کر دیا اپنے اباؤ اجداد کو نہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس قرآن سے سکھا رہا ہے ہمیں عمل بنائے. جی اور کیا سیکھا؟ بہت خوبصورت آیات تھی, بہت ہی زیادہ. موت سے نہیں ڈرتا مومن, موت سے نہیں ڈرتا. یہاں پہ بہت پیارا ذکر استاذہ نے کیا کہ وہ بار بار تمنا کرے گا, خاص کر شہید بار بار کہے گا مجھے بار بار آئے. جی نماز ٹائم جی آپ پڑھ لیں, سب کا نماز کا ٹائم ہے. ثابت قدمی ہے آج بھی, ہاں جی ثابت قدمی سیکھی ہے جی. اور ثابت قدمی کے علاوہ کیا سیکھا؟ سعد بن معاذ کا کردار, بالکل. کیا تھا, کیا سیکھا سعد بن معاذ کے کردار سے؟ سعد بن معاذ کے کردار سے وہ کیا تھے, کون تھے, یہودی تھے نا, ان کا کیا کردار تھا, کوئی بتائے گا کیا سیکھا ان سے؟ ایک تو سب سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں. ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کسی بھی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈانٹا نہیں, غصے میں بات کی تو بہت بس چہرہ ان کا سرخ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات بری لگتی تھی, ٹھیک ہے؟ اور اگر ہوئے بھی ہیں تھوڑا سا اپنے مطلب صحابہ پہ جو اسٹوڈنٹ تھے جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی صرف اسلام کے دین کے معاملے میں اگر بہت بڑی بات, دا رائٹ از ان نو فیور. جی بالکل کوئی فیور, کوئی کچھ بھی کمپرومائزنگ سسٹم نہیں تھا. تو بہت زبردست آیت نمبر جیسے 21 میں ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ تو بہت زبردست ہے نا. البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ. کیا ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں اتنی ڈیٹیل سے غزوہ خندق کی ہم جو پیچھے سے سورتیں پڑھ رہے ہیں ان میں جو ہمیں بار بار انبیاء کے قصے, پھر ابھی ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے رولز بتائے جا رہے ہیں, ہمیں رہنے کا طریقہ, پر رشتے داروں کی بتایا جا رہا ہے کس کا کیا حقوق ہے, پھر ان کی وراثت کا ہم نے سیکھا, پھر میاں بیوی کے حقوق سیکھے. اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین جو اچھا اسوہ حسنہ کس کا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئے گا. اس کے طریقے کو آپ نے اپنایا. جو امید کس کے لیے رکھتا ہے؟ اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا, اللہ سے امید رکھتا ہو ملنے کی, یوم آخرت کی, اور یاد کرے اللہ کو بہت زیادہ, یعنی ذکر کی کثرت کرنی ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ ہم آج کے دور میں اس طرح کی جنگوں کے لحاظ سے جیسے ہم خواتین ہیں گھروں میں ہیں تو ہمارا کیا کردار بنتا ہے نا, اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کیا جنگ ہے, ہمارا کیا مشن ہونا چاہیے, ہم نے کیا کرنا ہے, گھر سے لوگوں کو کیسے اس دین کی طرف بلانا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے آگے تک لے کے چلنی ہے. جی جی, اور مجھے بتائیں گے اس سے کیا سیکھیں چاہتے ہیں, اس کے بعد ہم لیں گے کریں گے گرامر لیں گے انشاءاللہ, گرامر کرنی ہے ہم نے کیونکہ ایکسرسائز انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریوائز کریں گے, تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں گے اور کیا سیکھا اس سے. جی کل کی آیات بھی بہت خوبصورت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہاں پہ جو ہے مین چیز غزوہ احزاب کی سب سے پہلے صبر کمٹمنٹ جو جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اس پہ ہم نے سمعنا واطعنا کیا انہوں نے, اور ہم نے بھی ابھی جو جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. جی جی, میری آواز کلاس میں آ رہی ہے سب کو؟ اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ جو رمضان آ رہا ہے ابھی گرمیوں میں آ رہا ہے, ادھر تو مطلب اوور آل یورپ میں لمبے زیادہ روزے ہیں لیکن اتنی گرمی نہیں ہوتی, تو یہ بھی ہمارے لیے ایک برداشت کی بات ہے نا, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے آگے تک لے کے چلنا ہے اور اس کو کرنا ہے, اور منافقت کو ختم کرنا, تھوڑی سی کسی چیز میں تھوڑا سا بھی دل میں کوئی میل آ جاتا ہے اس کو ختم کرنا ہے کسی بھی لحاظ سے. اللہ پر توکل کرنا ہے, ٹھیک ہے بالکل الحمدللہ صحیح. پھر صحابہ کرام کا دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا کردار یہاں پہ نظر آ رہا ہے, وہ چیز ہم نہیں اندر ہے کیونکہ ہم بھی آپ جیسے لاسٹ ویک بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم امت وسط ہیں, اور اب ہم پہ یہ ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا. اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں اس میڈیم کو یوز کر کے جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ ہر کوئی کہاں کہاں سے لے رہے ہیں نا کلاس پلٹاپ پہ, اسی طرح ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی اور چیز شیئر کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم ایسے کرتے ہیں. ابھی آپ کے ساتھ گرامر تھوڑی سی کر لیتے ہیں, آج ایکسرسائز تھوڑی سی کریں گے, تھوڑا سا آگے سے لیسن بھی لیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ فائدہ ہو رہا ہے جو گرامر آپ کو کروائی جا رہی ہے, اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی تھوڑا سا بھی گرامر پہ آ جاتے ہیں آپ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے راستے میں نکلتا ہے یا نہیں. ویری گڈ, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ دیکھیں ہمیں تو گھر بیٹھ کر یہ سہولت مل رہی ہے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ گھر بیٹھ کر اس کو اچھے طریقے سے ہم کر لیں. صحیح صحیح جی. ابھی آ جائے گرامر نکال لیں, یہ میں نے آپ کو لنک سینڈ کر دیا ہے, پیج نمبر 48 ایکسرسائز نمبر 4. اگر سب نے اگر اوپن کر لیا ہے تو یہاں پہ ون ٹائپ کر دیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ سسٹر نے سینڈ کیا ہے, وہ میں ابھی آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کرتی ہوں. جی یہ میں اس لیے پہلے نہیں سینڈ کرتی گروپ میں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں نا, جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی تھوڑی سی کوشش کریں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. جی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی ایکسرسائز نمبر 4 ہے, سب سے پہلے آ رہا ہے نمبر 1 مختصر جواب دیں, ہننا کننا تننا اور نون فتحہ سے پہلے جزم, یہ چاروں علامتیں کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جی جمع مونس کے لیے. جی سب کا یہی ہے, سب کو سمجھ آئے گی اس کی کیونکہ آسان ہے, اسی کے اندر سے سارے کوشچن ہیں. جی ماشاء اللہ الحمد للہ صحیح, آپ بتاتے جائیں گے تو میں نیکسٹ کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے جن کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ جو ہے ساتھ میں لکھ لیں, ٹھیک ہے اپنے پاس
جو ہے اس کو لکھ لیں, جن کا ابھی ایکسرسائز نہیں کی. یہ اس لیے میں اس دن بھی کروا سکتی تھی, لیکن میں نے اس دن اس لیے نہیں کروائی کہ آپ لوگ خود کریں گے تو پھر اس کو فائدہ ہوتا. اگر میں ابھی کلاس میں اس دن کروا دیتی جن لوگوں نے ابھی مجھے یہ بات میں کر کے بھیجی ہے, تو ان کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئیے. ٹھیک ہے, اب نمبر ٹو میں دیکھ لیتے ہیں. ہننا کا ترجمہ اپنا اپنی اپنے کب ہوتا ہے؟ جی ہننا کا ترجمہ اپنا اپنی اپنے کب ہوتا ہے؟ جی کسی کو بھی نہیں پتا. اس کی سمجھ نہیں آئی یہ میں بتاؤں؟ ناٹ شور. جو بھی آتا ہے وہ بتا دیں, جو بھی آتا ہے وہ بتا دیں اسم کے آخر میں. ٹھیک ہے, جو بھی آتا ہے نا, غلط بھی آتا ہے بے شک لکھیں, کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, کوئی بات نہیں. اگر آپ نے غلط لکھ بھی دیا تو اس کے بعد میں انشاءاللہ دوبارہ سے ٹھیک کر لیجیے گا. اسم کے آخر میں جب اسم کے ساتھ آئے گا, ٹھیک ہے, اسم کے آخر میں آئے گا, یعنی اسم کے آخر میں آئے گا تو پھر یہ ہننا. ٹھیک ہے, یہ لکھ لیں جس کو نہیں, یہ بلکہ آپ کو انشاءاللہ جن کو نہیں تھا نا آتا, یہ ان کے لیے ابھی صحیح اس کو یاد ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی. کیونکہ ویسے بھی ہم نے یہ ہننا کننا تننا اور نون فتحہ سے پہلے جو جزم ہے, یہ ہمیشہ چاروں علامت مونس کے لیے, کہیں بھی آپ یہ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے, یہ چاروں علامت مونس جمع مونس کے لیے ہیں. اور پھر ہننا کا ترجمہ اپنا اپنی کب کریں گے؟ جب اسم کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. نمبر تھری, کننا اور ہننا کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ یہ کننا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے پہلے مجھے وہ بتائیں. صرف تم؟ جی تم سب عورتوں کو. جی ہننا کننا, ٹھیک ہے, اور ہننا تم سب عورتوں کو, ان سب. ٹھیک ہے, صحیح سمجھ آتی ہے سب کو. اچھا کا کی ہم نے پڑھا تھا نا ہوم, اور پیچھے جو ہم نے ایکسرسائز نمبر تھری کی, اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھے. دیکھیں یہ صرف نون شدہ کے ساتھ جمع کا ہے نا, ہوم کم تم. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھے تھے, یاد ہے آپ کو. تھوڑا سا اگر اس کو تھوڑا سا یہ ذرا ٹرکی ہو جاتے ہیں تو اس سے اندر اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے نا تو وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا آگے آ جائے. کننا نہیں سوری نمبر فور ہے, ہننا کو ہننا کب کرتے ہیں؟ نمبر فور جو ہے ہننا کو ہننا کب کرتے ہیں؟ جی پڑھنے میں آسانی کے لیے. ویری گڈ, صحیح جی, سب کا یہی آنسر ہے, پڑھنے میں آسانی کے لیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. ویری گڈ, صحیح. معنی میں فرق نہیں جی, میننگ سیم ہوتا ہے. ہاں میننگ سیم ہوتا ہے, پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب نمبر فائیو پہ آ جاتے ہیں. کننا جب فیل کے آخر میں ہو تو اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کننا جب فیل کے آخر میں ہو, تم سب عورتیں, تمہارے, ٹھیک ہے, اور اپنے, اپنے کب کریں گے؟ یہ بھی پھر آپ کو مینشن کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے لکھا ہے نا فریدا, تو اس میں یہ آپ بتائیں گی کہ آپ نے کب یہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی بتانا ہے ہم نے. پھر ہاں جی, کننا تم سب عورتیں, تمہارے, اپنا, اپنی, یعنی یہ سارے آپ نے بتانا ہے, کیونکہ ساری چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ساری بتا دی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب آج نمبر سکس پہ ہے, اسم کے ساتھ جب یائے ساکنا آئے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اسم کے ساتھ میرا, میرے, میری, اپنا, اپنے. ویری گڈ جی, میرا, میری, اپنا اپنی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, اب آ رہا ہے نمبر جو ہے 7. فیل کے آخر میں یا ساکنا لگانی ہو تو فیل اور اس یا ساکنا کے درمیان کس حرف کا اضافہ کرتے ہیں, کون سے حرف کو ایڈ کیا جاتا ہے جب فیل آئے گا. ٹھیک ہے, لگانی ہو نون زبر کا. جی نون زبر کا, نون زیر کا. ٹھیک ہے, نون زیر, سوری میں نے غلط پڑھا ہے, نون زیر آئے گا, نون زیر. ٹھیک ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ, صحیح. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نمبر 8. فیل کے ساتھ یا ساکنا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, فیل کے ساتھ مجھے. ٹھیک ہے, کوئی اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں, فار ایگزامپل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہی کہ جن کو نہیں آئی ان کا بھی تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. فیل کے ساتھ اگر ہوگا تو کیا لگائیں گے آپ, فار ایگزامپل اس کی کوئی ایگزامپل دے گا جلدی سے, تھوڑی ان شاء اللہ پھر نیکسٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہے خلقنی, ٹھیک ہے, اس نے مجھے پیدا کیا, نی آ جائے گا نا. جی ٹھیک ہے غزالہ, ویری گڈ, صحیح. آگے آ جائے نمبر جو ہے 9 پہ. نون زبر رینا, نون زبر الف نا سے پہلے اگر جزم ہو تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں. نمبر 9 میں ہے ہم نے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ویری گڈ, آنے بہت زیادہ, یہ تو اتنا مشکل نہیں تھا. نمبر 10 پہ آ جائے. نون زبر نا سے پہلے اگر زبر یا زیر ہو تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, پہلے تو جزم کا آیا تھا نا, اب زبر یا زیر ہو تو ہم کیا کریں گے اس کا, کیا ہمیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رہے گا, یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا, جب نون زبر نا سے پہلے جزم آ رہی ہے تو اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے, لیکن نون زبر الف نا سے پہلے اگر زبر یا زیر آئے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس کا ترجمہ صرف ہمیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت, کیونکہ ٹرانسلیشن میں اس سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھیے گا. اب 11 پہ آ جاتے ہیں. 11 میں ہے لا تجعلنا اور اجعلنا میں نون زبر الف نا سے پہلے جزم ہے تو اس کا ترجمہ ہمیں کیوں کیا جاتا ہے. جی ٹرکی کوشچن ہے, کیوں کیا جاتا ہے, جی رضوانہ, نمبر 11 کسی فیل کو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے. جی باقی بتائیں, باقی نے کیا لکھا ہے, فیل ہو میں کام کرنے یا نہ کرنے کو, ویری گڈ. جی باقی لوگوں کی بھی یہی رائے ہیں, باقی بتائیں گے, باقی سب نے بھی یہی آنسر کیا. ٹھیک ہے, فیل کیا ہے, لا تج النا, لا کو ہٹا دے یا اج النا میں پہلے جزم, تو اس کا ترجمہ ہمیں کیوں کیا جاتا ہے کسی فیل کو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک, نہ ویسے بھی دونوں کے ساتھ آ رہا ہے, لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے صحیح, آگے آ جائے نمبر 12. جی باقی لوگوں کو سمجھ آئے یہ اس کی, الحمدللہ. نیکسٹ آ جائے نمبر 12 ہے, فیل کے شروع میں اگر تا باقی کام کرنے کا مفہوم دیتی ہے تو اس کی کوئی اگزامپل دیں, مثال دیں. جی کوئی ایگزامپل دیں اس کی, فیل کی شروع میں کبھی تا وقت میں کام کرنے کا مفہوم دیتے ہیں, اس کی کوئی ایگزامپل دیں. جی میں بتا دوں, نمبر 12 تدایتم، ٹھیک ہے، ویری گڈ، صحیح. پھر تظہرون بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پیچھے سے بھی جو آپ نے وہاں سے ایگزامپل دے سکتے ہیں، پھر بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نمبر 13 میں آ جائیں. علامت الف کی موجودگی میں کبھی فعل میں حکم کا مفہوم شامل ہوتا ہے، مثال دیں. جی تبدیلا، ٹھیک ہے، تبدیلا. اچھا تبدیلا، دیکھیں اس میں نا ایک اور چیز غزالہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ باہمی کام کرنے کا مفہوم رکھنا ہے. کرنے میں آئے گا اس میں تبدیلا کا مطلب نہیں آئے گا. تبدیلا کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں نہیں آئے گا. ہم نے جمع میں آ رہا ہے نا تظہرون، فار ایگزامپل جیسے ابھی انہوں نے بتایا ہے تدایانتم، یا پیچھے سے اگزامپل وہی پیچھے سے تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں دوبارہ سے، کیونکہ اس میں تبدیلا کیسے آئے گا، تبدیلا کس طرح آ سکتا ہے، کیونکہ تا تو آ رہا ہے لیکن اس کا میننگ کیا بنے گا، تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے. جی اے الم، ٹھیک ہے، عبدو، ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، صحیح. آج نمبر 14 پہ لستن اور کنتن کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، لستن کا کیا ترجمہ ہے، پہلے وہ بتائیں. لستن، جی نہیں ہو تم سب عورتیں، ٹھیک ہے، عورتیں ضرور مینشن کرنا، ٹھیک ہے. تقتلون ہوگا، یس، تقتلون، تظاہرون، ہاں جو باہمی کام کرنے میں آ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، عورتیں، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور کنتن میں کیا آ جائے گا، کنتن، لستن تو ہو گیا نا، نہیں ہو تم سب عورتیں، ہو تم سب عورتیں، ٹھیک ہے، آسان ہے. کن تم کیسے ہو، ہو تم، اب تم نہ آگے تو عورتوں کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ شبدہ جو آ رہا ہے نا لستن، لستن ہو سکتا نہیں ہو تم مر، ٹھیک ہے. کن تم ہو سکتا تم لکھ دیتے تو وہ جمع کے لیے سب کے لیے آ جاتا تھا، کن تم نہ اسپیشلی اس کو مطلب بتایا گیا تو یہ عورتوں کے لیے مینشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جی اب نمبر 2 ہے، علامت پہچان کر ترجمہ تحریر کریں. سب سے پہلے آ رہا ہے ایاہو، ٹھیک ہے، ایاہو، اس میں نمبر 1 ہے ایاہو، صرف اسی کی، ٹھیک ہے، ویری گڈ. پھر نیکسٹ ہے نمبر 2، واحد مذکر، ویری گڈ. ایاہم، جی ایاہم، نیکسٹ ہے ایاہم، انہیں بھی، ٹھیک ہے، ویری گڈ. نیکسٹ آ رہا ہے انہیں بھی جمع کے لیے ہے، ویری گڈ. ہوم آ گیا نا، ہو اور ہوم کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو زیادہ آسان ہو جائے گا، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. پھر آ رہا ہے اپوے آنا، ٹھیک ہے، نیکسٹ آ رہا ہے نمبر 3، اپوے آنا، جی تم سب عورتیں اطاعت کرو، ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب یہ مشکل ہے، اس میں دیکھیں نہ تم کا ذکر آ رہا ہے نہ کچھ ہے، لیکن یہ آپ نے جیسے ابھی آپ نے زبر اس کا سارا پڑھ لیا نا، اطاعت، صرف اطاعت نہیں آئے گا، تم سب عورتیں آئے گا، جس طرح یہ رئیس نے لکھا نا، رئیس نے صرف اطاعت کرو گے تو کیا ہے، وہ تو اطیع اللہ وہ اس میں آتا ہے نا، اطیع اللہ اطاعت کرو تم، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ تو نہ بھی آ رہا ہے نا، پھر یہ آپ کو لازمی مینشن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. جی آگے آ رہا ہے ایایا، نیکسٹ آ رہا ہے ایایا، صرف مجھ سے، جی ٹھیک ہے، صرف مجھ سے، ٹھیک ہے، میری ہی، ٹھیک ہے، ویری گڈ. آگے دیکھیں بعثنا، بعثنا، جی بھیجا ہم نے، دو آ رہے ہیں دونوں کا دیکھیے گا. اب اس میں دیکھیں نون سے پہلے جزم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں رہے, جیسے ابھی ہم نے پیچھے ایکسرسائز ابھی کر چکے ہیں نا, ایک ہم نے پڑھا ہے نون سے پہلے اگر جزم ہو تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں نمبر 9 پارٹ میں اور نمبر 10, یہ وہ اس دونوں آ رہے ہیں باسنا اور باسنا, ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کو اس لیے میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں, نمبر 9 اینڈ 10 کو ہائی لائٹ کریں, جو پیچھے ابھی ہم نے مختصر جواب دیکھے نا ان دونوں میں آ رہا ہے. تو اب سب سے پہلے آ رہا ہے نون سے پہلے جزم آ رہی ہے تو اس کا کیا ٹرانسلیشن کریں گے, فل کریں نا, ہم نے مبوس کیا, ٹھیک ہے, اٹھایا ہم نے, یہ ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے زیر زبر اس کا تھوڑا سا ٹرانسلیشن چینج کیا اس کا میننگ چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کا پورا سینٹینس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. صحیح, ہم نے اٹھایا, ہم نے اسے اٹھایا, اٹھایا ہم نے, ٹھیک ہے. اب ہے بآسانا, جی بآسانا, اس نے ہمیں اٹھایا, اس نے ہمیں اٹھایا, ویری گڈ, سمجھ آ گیا نا, ہم نے اسے اٹھایا اور ہمیں اٹھایا, کیونکہ اس میں نون سے پہلے جزم ہے اور اس میں نون سے پہلے فتحہ ہے یا کسرہ, دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ذرا ٹرکی ہے لیکن اس کو ذہن میں رکھیے گا. صحیح, نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں, اس نے ہمیں اٹھایا, ایا کا, جی ایا کا, صرف تجھ سے ہی, ٹھیک ہے, صرف تیری بھی ہو سکتا ہے. تو یا کا پیچھے کسی نے کیا کیا تھا, اب دو چیزیں آ رہی ہیں نا, صرف تیری ہی, ٹھیک ہے, تو یا کیا آیا تھا, یہ دونوں میں دیکھ رہی ہوں, یا کا اور یا کا تیری اور اس کے آخر میں یا آ رہا ہے نا, تو اس میں یا میں کیا آتا ہے, میں واپس بارہ جا رہی ہوں نمبر 4 پہ, صرف مجھ سے, ویری گڈ, یہ ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے, کا اور یا اینڈ پہ آ رہا ہے, وہاں سے آپ کو جو ہے نا, یہ جو میں نے ضمائر آپ کو بتائے تھے پہلے بھی, یہ چیز ہو اس کے میں نے آپ کو ہر ٹیبل کیا تھا, یہ تھوڑا سے ذہن میں رکھیں گے تو شاید سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. ابھی یہ انہوں نے حدیث سے لیا تھا, ایاکم والحسد, ایاکم والحسد, بچوں کس سے, ول حسدا, بچوں تو نارملی تو اگر ورڈ ٹو ورڈ کریں گے یاکم تم سب بچوں ول حسدا حسد سے, ٹھیک ہے, اس طرح آئے گا, ویسے کریں گے تو صرف نارملی آپ لکھ سکتے ہیں حسد سے بچوں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم لفظی کریں گے تو اس طرح کریں گے. اچھا نیکسٹ لاسٹ آ رہا ہے اس جو دی, جی اس جو دی, سجدہ کر, کون سجدہ کر, صرف سجدہ کرے تب نہ آئے گا, اس جو دی مونس, تو مونس عورت, ہاں تو مونس سجدہ کر, ٹھیک ہے, یہ لازم اگر آپ لکھیں, ہاں جی تو مونس سجدہ کر, اس کو بریکٹ میں لکھ لیں اس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ماشاء اللہ سب کو سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ جن کو نہیں آئی وہ بھی لازمن اس ایکسرسائز سے آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی موبائل میں, ٹھیک ہے, اس سے لے لیں, گوگل پلے سے جا کے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, بہت آسان ہے اس کو کرنا, اس کو سنیں ایک دفعہ آرام سے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ویسے میرے پاس بک نہیں ہے پڑھنے کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے, رات کو سوتے ہوئے اس کو لازم ایک دفعہ دیکھ لیں, کیونکہ یہ آپ کو لانگ ٹرم جو ہے یہ بہت آسان بک ہے اور ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن کے لحاظ سے ہمیں یہ لازمن اس کو سیکھنا ہے, اس کی لازمن ہم نے کرنی ہے, اگر نہیں کریں گے تو ہمیں مسئلہ ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا اتنا کافی ہے یا میں نیکسٹ تھوڑا سا آگے سے ایک پیج آپ کو کرواؤں, تھوڑا سا کریں, تھوڑا سا کر لیں یا کل کریں جب ٹائم ملے گا, جیسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہے تو ہم کر لیتے ہیں, جی کرنا چاہیے اگلے ون ٹائپ کریں, کون کہتا ہے آگے کریں تھوڑا سا, کیونکہ میں صرف 5 to 10 منٹ لے لیتی ہوں, کبھی ٹائم ہے ہمارے پاس, جی کر لیتے ہیں, ٹھیک, صحیح, باقی لوگ بھی کہتے ہیں کر لیں, ٹھیک ہے, صحیح, اسٹارٹ کرتے ہیں, پیج نمبر 49 ہے, سبق نمبر 13, اس میں دیکھ لیں الف نون زیر یا ساکن نون زیر, ٹھیک ہے, الف نون کسرہ کے ساتھ ہے, یا ساکنہ نون کسرہ کے ساتھ آ رہے, یہ دونوں علامتیں کسی چیز کے تعداد میں دو ہونے پر دلالت کرتی ہیں, علامت الف نون کسرہ اسم اور فعل دونوں کے آخر میں اور یا ساکنہ نون کسرہ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے, یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا آپ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, جو ہے نا الف الف آئے گا، نون زیر جو ہے یہ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے. اور لیکن جو ہے یا ساکن جو ہے جزم کے ساتھ ہے، نون کسرہ کے ساتھ، یہ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اور ان علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت آسان ہے، تھوڑا سا بس ٹرکی ہے، ذہن میں یہ رکھیں گے. جیسے ہم نے ابھی دو چیزیں دیکھی ہیں، با آسانہ با اتنا، نون فتحہ نون زبر علی نا سے پہلے زبر، اور نون فتح علی نا سے پہلے جزم، ان دونوں کا میننگ چینج ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو ہے یا ساکن ہے نون کسرہ کے ساتھ ہمیشہ اسم کے ساتھ آئے گی، اور الف نون جو زیر ہے یہ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ آ سکتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسما کے ساتھ. سب سے پہلے آ رہا ہے جنتانی، دو باغ، بحرانی دو سمندر، عینینی دو آنکھیں، مشرقینی دو مشرق. اب ان کو آیات میں دیکھ، اگر کسی کو لگتا ہے ڈاؤٹ ہے تو وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 کھول لے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے دو باغ ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اور پھر اگلی جو آیت ہے وہ الفاطر کی آیت نمبر 12، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، کیا ہم اور دو سمندر برابر نہیں ہیں. وَمَا نہیں، يَسْتَوِي برابر ہو سکتے، البحرانی دو سمندر، کیونکہ الف نون آ رہا ہے تو دو کا ذکر آ رہا ہے. پھر دیکھیں اگلا ہے سورہ البلد کی آیت نمبر 8، الم جعل له عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی. پھر ہے رب المشرقین و رب المغربین الرحمن، آیت نمبر 17، دو مشرقوں کا رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. جی اللہ جی ٹھیک ہے. اب افعال کے ساتھ آ رہے ہیں، افعال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. یلتقیانی، وہ دو ملتے ہیں یا ملیں گے. تکذبانی، تم دونوں جٹلاتے ہو یا جٹلاؤ گے. پھر آ رہا ہے تجریانی، وہ دونوں چلتے ہیں یا چلیں گے. یبغیانی، وہ دونوں زیادتی کرتے ہیں یا کریں گے. آسان ہے، بہت زیادہ اتنا مشکل نہیں ہے. اب جیسے آ رہا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 13، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے. یہ دونوں جو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جنوں انس کا ذکر آ رہا ہے. پھر اگلی بھی سورہ رحمان ہی کی آیت ہے، مرج البحرین یلتقیانی، اس نے دو سمندر چلا دیے اور دونوں آپس میں ملتے ہیں. یہ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے فیس بک پہ کہیں بھی یوٹیوب کے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دو سمندر ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ دونوں میں ایک آڑ ہے، دونوں کو ملنے نہیں دیتا ہے اللہ پاک. پھر دیکھیں بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، وہ دونوں تجاوز نہیں کر سکتے، حد سے بڑھ نہیں سکتے. سبحان اللہ. جی وضاحت ہم ان کی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. اس میں بتایا کیا ہے وضاحت میں، اگر فعل کے آخر میں یا نون زیر ہو تو اس میں دو کا مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں آخر میں یا ساکنہ وقت کی وجہ سے گری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مغالطہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا کنفیوژن میں آ جاتے ہیں. مثلا یہدینی و یسقینی، اصل میں یہدینی وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، یسقینی وہ مجھے پلاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا یا جو ہے نا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذہن میں، اس لیے تھوڑا سا بھی آپ کو تازہ تازہ ہے، آپ کو ذہن ملے گا. صرف مجھ سے یا آ رہا نا، اس میں پڑھا تھا ہم نے پیچھے، بلکہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس میں لیسن میں، تو آپ کو زیادہ اور کلیئر ہو جائے گا. اب یہاں پہ انہوں نے دوبارہ سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، جب بھی فیل کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے الف نون اسم اور فیل کے ساتھ دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے یا ساکن نون زیر جو ہے ہمیشہ اسم کے ساتھ آئے گی، لیکن اگر فیل کے ساتھ آئے گی تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، گر جاتی ہے، اس میں کیا آ جائے گا، مجھے، ٹھیک ہے. یہدینی وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، یسقینی وہ مجھے پلاتا ہے. قرآن مجید میں بعض مقامات پر الف نون کی الف کی جگہ کھڑی زبر لکھی ہوتی ہے، جیسا کہ یلتقیانی، جنتانی اور یبغیانی، ٹھیک ہے. یہ صرف اس کا اتنا ہی کروں گی، انشاءاللہ میں آگے نہیں آپ کو کرواؤں گی، ٹھیک ہے. اتنا ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، اتنا تھوڑا سا میں نے آج آپ کو کروایا نوٹ، ان شاء اللہ دوبارہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں ریپیٹ کریں گے، تو آپ پری نہیں کریں کہ میں جلدی نہیں جاؤں گی، تھوڑا سا آج اس لیے تھوڑا سا کروایا، تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا، جو ہماری آیات چل رہی ہیں نہیں آئے گا تو اس پہ تھوڑا سا غور فکر کیجئے گا، ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ابھی آپ کی 15 منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد ان شاء اللہ تجوید، اور تجوید کے بعد کتاب و دعا. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي.
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهراتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحمات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤلمنا.
كتاب الله لا سواه يهذبنا العمل به كتاب الله
تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئ شرفاً وأضيئ بتراتي للقاه وأضيئ أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة
وتراها عين الرحمن. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر.
یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان، تو ہی ابتدا تو ہی انتہا، ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان، تو لا مکان.
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر. سبحان اللہ
سارے بحر و بر، کیا ہے ان کا سفر، یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے تران. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا.
سبحان
سب شاہ و گدا، عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا، دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا، شارق سے تو قریب ہے میرے خدا.
سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ.
اے اللہ رحمان رحیم، اے اللہ تو ہی کریم، محتاج ہے تیرے در کے سب شاہ و گدا، خدایا کر نظر ہم ہیں بے خبر، شہرت سے تو قریب ہے میرے خدا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور کیسا رہا آپ لوگوں کا ویکینڈ؟ الحمدللہ۔ اور آج کی آیات بھی بہت خوبصورت ہیں، سورہ الاحزاب، پوری ہی سورہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش اور پھر عمل، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی پھر آسانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جس طرح صحابہ اکرام قرآن سیکھتے تھے، اسی طرح ہم بھی سیکھ رہے ہیں، تو ہماری اگلی کوشش عمل کی بھی ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمارا تجوید کا جو سیشن ہے، اس میں لیسن نمبر 209 آیت نمبر 16-27 سورہ الاحزاب، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور آج اللہ کے حکم سے ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کتاب و دعا، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، دل تو یہی ہے کہ اس کو ہم ختم کر سکیں، لیکن انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ کل ہم اس کو ختم کر پائیں گے، اور آج کوشش کے باوجود نہیں ہو پائے گی کہ اس میں تھوڑا لیسن ہے۔ پناہ مانگنے کی دعائیں، وہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، تو اس کو بھی کرنے کے بعد تو وہ بھی ہمارے اختتام کے مراحل کی طرف جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا اس صورت میں بھی بنائے کہ ہم جو دعائیں یاد کرتے ہیں ان کو پھر پڑھنے والے ہوں، اور اپنی زندگی میں اس کو روٹین کے ساتھ شامل کر لیں، اور چلتے پھرتے ان کو یاد کرنے والے اور پڑھنے والے ہو جائیں۔ شروع کرتے ہیں تجوید کا سیشن، سورہ الاحزاب لیسن نمبر 209 آیت نمبر 16-27۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ لسن 209 آیت نمبر 16-27 سورة الاحزاب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل،
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل،
أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا،
القتل إذا لا تمتعون إلا قليلا،
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة،
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة،
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا،
ولا يجدون لهم من دون لله وليا ولا نصيرا.
قد يعلم الله المعذبين
منكم
والقائلين لإخوانهم هلم إلينا.
قد يعلم الله المعذبين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا.
ولا يأتون البأس إلا قليلا.
ولا يأتون البأس إلا قليلا.
أشحة عليكم.
أشحة عليكم.
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت.
وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت.
فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير.
فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير.
أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم.
أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم.
وكان ذلك على الله يسيرا.
وكان ذلك على الله يسيرا.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا.
وإن يأتي الأحزاب يبدوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم.
وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم.
ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
وما زادهم إلا إيمانا المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبديلا
وما بدلوا تبديلا
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم
إن الله كان غفورا رحيما
إن الله كان غفورا رحيما
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا
وكفى الله المؤمنين القتال
وكفى الله المؤمنين القتال
وكان الله قويا عزيزا
وكان الله قويا عزيزا
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب
في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها
وأرضا لم تطئوها
وأرضا لم تطئوها
وكان الله على كل شيء قديرا
وكان الله على كل شيء قديرا
جيد يا حفل نسبرت سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بنیادی طور پہ دعائیں تو پوری ہو گئی. کچھ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کیوں کیا کہ ابھی اس میں تو دعائیں تو آ جائی نہیں اور دعائیں تنجینہ اور اس طرح کی دعائیں جو بعض دفعہ ہمارے کلچر میں بہت عام ہیں. تو آئیے اس کا آخری ٹاپک بڑے شعور سے پڑھیں. میں دہراؤں گی اس بات کو اس لیے کہ بعض لوگ جب صرف اس وقت تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے کانوں سے الفاظ کو ٹکرا رہے ہیں نا تو ان کو یاد رہ جائے گا کہ اچھا ہاں وہ دعا کا نام بھی ہماری اس بک میں آیا تھا. لیکن اب ہم کیا کرنے لگے ہیں الادعیت والاوراد غیر الماثورہ غیر مسنون دعائیں اور وظیفے. الادعیت کیا ہے؟ دعا کی جمع. والاوراد ورد کی جمع ہے. اوراد ورد کو کہتے ہیں ورد وظیفے کو اردو میں. غیر الماثورہ جو کہ سنت سے ثابت نہیں. غیر مسنون کیا ہیں؟ جو اللہ کے نبی نے
کیا. اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آج کلچر میں عام ہیں. ہم اس کو اس لیے پڑھ لیں گے, کیوں پڑھیں گے بھلا ہم یہ ٹاپک, ہم نا پتا ہو کبھی کہیں آپ پڑھیں تو آپ سوچیں گے کہ شاید ہماری ساتھ کو تو یہ دعا نہیں پتا تھی, یہ تو ممکن ہے, لیکن اس بک والے کو نہیں پتا تھی. تو جس طرح صحیح چیز پتا ہونی چاہیے اس طرح غلط چیز کا بھی پتا ہونا چاہیے. تو بس کوئکلی اس کے ٹاپکس دہرا دیں گے, درجہ ذیل, اوراد, وظائف اور ادیہ اور اذکار. سنت رسول اللہ یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. پہلے تو یہ لفظ آپ میرے پیچھے دہرائے, مجھے یقین ہے کہ بڑی غلطیاں کریں گے. پڑھیں گے اوراد, وظائف, ادعیہ اور اذکار. اور یہ جو ہم نے سنت رسول کے بعد لفظ آثار پڑھا نا, صحابہ کے آثار, اسے کیا مراد ہے؟ اثر سے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں نا, تو صحابہ تک جو بات رک جاتی ہے اس کو اثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اثر سا سے, تو آثار اس کی جمع. ناپاک جسم, کپڑے یا برتن کو پاک کرنے کے لیے دھونے کے دوران یا بعد میں کلمہ شہادت پڑھنا. کبھی آپ نے کسی کو ایسا کرتے دیکھا؟ جی, نانیاں دادیاں وہ کپڑوں کو مسلمان کرتی تھیں, تاب ماسی نے جمع دادی نے ہاتھ لگا دیا, چلو اس کو کلمہ طیبہ پڑھاؤ. حیرت کی بات ہے, ہم نے اس کلمے کو دل میں رکھنے کی بجائے اس پہ رکھا ہوا ہے. اب اس پہ آج دو نفل توبہ کے پڑھیے گا. غسل جنابت یا غسل حیض کے دوران یا بعد میں کلمہ شہادت یا ایمان کی صفات وغیرہ پڑھنا, یہ کس کو یاد ہے؟ کرتے تھے ایسا؟ آپ سوچئے کہ ویسے ہی اس حالت میں منہ سے کچھ نہیں بولنا ہوتا اور آپ کلمے پڑھتے ہیں, حیرت کی بات ہے نا. وضو کرتے وقت ہر عضو کی الگ الگ دعا مانگے. آپ ذرا سوچیں, کلی کرنے کے دوران آپ دعا کیسے مانگیں گے؟ منہ پہ پانی پڑے گا تو دعا کیسے مانگیں گے؟ پانی اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے نا. اذان سے قبل درود شریف پڑھنا, آج کل بھی کچھ مسجدوں میں آوازیں آتی ہیں پاکستان میں ایون, تو یہ بدعت ہے. نماز کی نیت کے الفاظ ادا کرنا, کتنے لوگ کرتے ہیں ابھی تک اردو میں؟ دو نفل نماز پڑھنی, پیچھے امام کے, نیچے زمین کے, اوپر آسمان کے, اللہ کو پتہ نیت کیا ہے, دل کا عمل ہے. وہ ایک نا عادت بنانی, آپ مثالیں گھر بیٹھے جب مرضی پڑھیں, لیکن آپ ممبر پہ جب اذان دینے گئے تو اس سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں, تو آپ نے ایک قانون بنا لیا نا, اور اس کو پھر ثواب کا ذریعہ بھی سمجھا. انڈرسٹینڈ؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ہمیشہ اہتمام کرنا ہے ہمارے کلچر میں. نماز چھوٹی دعا لمبی, بالکل سارے مل کے دعا نہیں کرنا چاہیے بعد میں, جیسے جماعت کی نماز ختم ہوئی فرض ہوئے تو امام صاحب ہاتھ اٹھا لیں. دیکھیے اللہ سے رابطہ تو آپ کا نماز میں جڑا ہوا تھا, اس میں لمبی دعائیں مانگے, تشہد میں مانگے, سجدوں میں مانگے, نماز کے بعد ایسے جیسے لائن آپ ڈسکونیکٹ ہو گئی, یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لائن ڈسکونیکٹ نہیں ہوتی. تو نماز میں دعا مانگنے کا بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ تشہد کے بعد ہے. لمبی دعائیں, گھنٹہ بیٹھے رہے آپ آخر میں السلام علیکم السلام علیکم. تو یہ ہمارے کلچر میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا یہاں تذکرہ. فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنا, یہ بھی لوگوں کو دیکھا گیا, حلقہ باندھ لیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ قل ہو اللہ کا اہتمام کرنا. نماز جمعہ کے بعد ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکم کہنا, یہ کہاں کہتے ہیں بلا؟ عید کے لیے کہتے ہیں, تو وہ عید کو جمعے سے قیاس کر کے, کہ جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کا عید کے, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز سے اجتماعی درود شریف پڑھنا. جمعے کے دونوں خطبوں کے درمیان 3 مرتبہ بلند آواز سے اجتماعی درود شریف پڑھنا. ہمیں اصل میں بہت سارے مسالے ڈالنے کی عادت ہے, کھانا بھی فروٹ بھی ہم پھیکا نہیں کھاتے نا, اس میں بھی ڈالتے ہیں, تو عبادت میں بھی ہم نے مرض مسالے ڈال لیے ہوئے ہیں. صرف محبت میں, کوئی بری نیت سے کبھی ایسے کام کرتا بھی نہیں ہے. عید کے دونوں خطبے تکبیر سے شروع کرنا. نماز جنازہ سے قبل اذان دینا. نماز جنازہ کے بعد صف میں بیٹھ کر دعا کرنا. اچھا, نماز جنازہ سے پہلے اذان تو ہو چکی ہوتی ہے, کب بھلا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے. زندگی بھری نہیں ہے جو اذان سے لے کر نماز کے بیچ کے 15 منٹ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے, فوت ہوتا ہے تو نماز پڑھا دی جاتی ہے. عید کے دونوں خطبے تکبیر سے شروع کرنا. نماز جنازہ سے قبل اذان دینا. نماز جنازہ کے بعد صف میں بیٹھ کر دعا کرنا. نماز جنازہ بھی اصل میں دعا ہے, وہ تو 3 منٹ میں لوگ پڑھا دیتے ہیں السلام علیکم. ابھی سیدھا درود بھی نہیں پورا کیا ہوتا, چوتھی میں اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم,
حالانکہ مسنون عمل کے وہاں میت کے لیے دعا کریں. اتنی خوبصورت دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی, تو اس وقت کثرت سے مانگنی چاہیے. ایک عالم تھے تو ان کی بات میں نے سنا کہ نماز پڑھائی تو اس کے بعد کہتے ہیں جب میں نے تھوڑی دعائیں مانگی تو بعد میں آگے ایک شخص بڑے غصے میں تھا, مولوی صاحب آپ نے بڑی لمبی نماز جنازہ پڑھائی ہے, آپ کو نہیں پتا لوگ کام چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ برخوردار میں نے نماز نہیں لمبی پڑھائی, اصل بات یہ کہ مرنے والا یہ آپ کا اپنا نہیں تھا, آپ صرف منہ دکھانے آئے ہوئے, اگر آپ کا اپنا ہوتا تو آپ تو تڑپتے کہ دعا ہو. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی جنازے کی دعا لمبی پڑھائی کہ دھاڑے مار کے لوگ رو رہے تھے. تو ایک شخص بہت ہی رونے لگا, کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ وہ فوت ہو گیا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش یہ دعائیں اللہ کے نبی نے میرے اوپر پڑی ہوتی. تو اتنی حس ہوتی ہے تو بندہ ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں جو دین کو رسمی طور پہ رکھنے کی وجہ سے آتی ہیں, یہ آج ہمارے کلچر میں عام ہے. روزہ رکھنے کی نیت کے الفاظ ادا کرنا, اکثر آپ کو کیلنڈروں پہ دعا بھی لکھے گی تو بن میں یا نوئی تو بسوم میں دئی کا کچھ اس طرح کے الفاظ ہے, تو یہ بھی سننے سے ثابت نہیں ہے. شہر میں داخل ہونے کی مسنون دعا کے علاوہ مکہ یا مدینہ میں داخل ہوتے وقت دوسری دعائیں مانگنا, طواف کرنے کی نیت کے الفاظ ادا کرنا, طواف کے ہر چکر میں الگ الگ مروجہ دعاؤں کا اہتمام کرنا, مروجہ کیا جن کا رواج بڑھ گیا فیشن, سعی کی نیت کے الفاظ ادا کرنا, سعی کے ہر چکر میں الگ الگ مروجہ دعاؤں کا اہتمام کرنا, مقام ابراہیم اور مقام ملتزم پر مخصوص مروجہ دعاؤں کا اہتمام کرنا, مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ودائی دعا مانگنا, مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعا کے علاوہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت دوسری دعائیں مانگنا, روضہ رسول پر مسنون درود و سلام کے علاوہ دوسرے طویل اور عریض مروجہ درود و سلام پڑھنا, یعنی جو سکھایا گیا وہ پڑھنے کی بجائے دوسرے پڑھنا, روضہ رسول پر درود و سلام کے بعد اشفعنی باللہ الامان یا رسول اللہ اشفاعت یا رسول اللہ جیسے الفاظ کہنا, یہ مطلب ساری باتیں جو ہیں اس طرح کی کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. درود و سلام کے بعد ولو انہم اذ ظلموا انفسہم تلاوت کر کے بخشش کی دعا کرنا. کیا پتہ چلا ایسی چیزیں جس میں آیتوں میں کچھ مانی ہے, کیونکہ اس آیت میں واقعی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ ہے, تو اسی کو اب لوگ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد قیاس کر کے ایسے الفاظ پڑھتے. نزول وحی کی جگہ کھڑے ہو کر ملائکہ پر سلام بھیجنا, ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی, فاتح خوانی, رسم قل, دسواں چالیسواں اس کا اہتمام کرنا, میت دفن کرنے کے بعد سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرنا, میت کو غسل دیتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر کرنا, جنازہ لے جاتے ہوئے با آواز بلند ذکر کرنا, بسم اللہ کا قرآن پاک ختم کرنا. پتہ آپ کو یہ کہتا ہے ہر لائن پہ لوگ بس بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں, کہتے ہیں اب نہیں صحیح پڑھتے, نہیں آتا پڑھنا, بس بسم اللہ پڑھتے جاؤ, یہ بھی ایک بدعت ہے. چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا, 1.5 لاکھ بار آیت کریمہ ختم کرنا, 27 رجب کو محفل ذکر منعقد کرنا, 27 رمضان المبارک کی رات یعنی شب قدر میں 7 مرتبہ سورۃ ملک پڑھنا, 15 شعبان کی رات شب برات 3 دفعہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا, اجتماعی دعا مانگنے سے قبل بآواز بلند اجتماعی درود شریف پڑھنا, 1 ربیع الاول سے 21 ربیع الاول تک روزانہ بعد نماز عشاء 1000 بار درود شریف پڑھنا, 12, 13, 14 ربیع الاول کو عشاء کی نماز کے بعد 7741 مرتبہ یا بدیع العجائب کا وظیفہ کرنا. سنا ہوگا لوگ کرتے ہوں گے کبھی ایسے مشکل, اور آپ دیکھیے اتنی لمبے وظیفے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ کوئی وظیفہ گن کے نہیں کرتے تھے, آپ کے لیے چھوٹا سا کرائیٹیرین ہے 100 زیادہ سے زیادہ گنتی ہے, اس کے بعد آپ انفینٹ. آج تو ہم نے تسبیحیں بنائی موتی گنے, ان بیچاروں کے پاس یہ کچھ کہاں تھا, اور انگلی پہ آپ دیکھیں 100 سے زیادہ آپ گننا شروع کریں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا, اور جتنا کھلا پڑے. لیکن یہ ہزاروں کے وظیفے, کبھی سوچے جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اللہ کے نبی خود, وہ کیسے یہ 7741 بار گنتے ہوں گے. ماہ سفر کو منحوس سمجھ کر پہلے بدھ کو مغرب اور عشاء کے در محفل ذکر منعقد کرنا, 1 محرم سے 10 محرم تک روزانہ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ کرنا, اسماء گرامی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں ان کا وظیفہ کرنا, قصیدہ غوثیہ, ختم شریف، کبیر غوثیہ، عہد نامہ اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، الاسبو تو پڑھا جا رہا ہے، اس سے پہلے دیکھ لیں اوراد الاسبو، جی اوراد الاسبو ورد کے ساتھ اوراد، چہلے کاف یعنی چار کاف کے ساتھ صورتیں جو شروع ہوتی ہیں، مسبیات اشر اور شش کفل، ہفت کے ہیکل، درود تاج، درود تنجینہ، درود ماہی، درود مقدس، درود لکھی، درود اکبر، دعائے امن، دعائے منزل، قرآن پاک کی ہر منزل ختم کرنے کی دعا، دعا یام بیز مکرم، دعائے سریانی، دعائے جمیلہ قد ہے موسم و مکرم، دعائے حبیب، دعائے مستجاب، دعا شعبان المعظم، دعا خزب البحر، دعائے اکاشا، دعا گنج العرش، یہ سب چیزیں جو ہیں سنت سے ثابت نہیں ہیں. کتنی ہیں دیکھیں، 68. کسی سے آپ کہنا کہ یہ 68 حدیثیں یاد ہیں آپ کو، یا اتنی آپ کو کوئی دعائیں یاد ہیں تو کم ہی یاد ہوں گی، لیکن یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ضرور ہم نے سنی ہوئی ہیں. صرف اللہ اللہ یا اللہ ہو کا ذکر کرنا یا ضربے لگانا سنت رسول اور آثار صحابہ سے ثابت نہیں. کبھی دیکھا آپ نے لوگوں کو اس طرح کے وظیفے کراتے، حلقے باندھتے، حصار اور اللہ اللہ سینہ پیٹتے، کئی ایسے لوگ خاص طور پہ جن لوگوں پر تصوف اور صوفیزم کا غلبہ ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی محبت لا رہے ہیں. تو بہرحال دیکھ لیجئے، ذکر قلبی کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تلاوت قرآن سے افضل سمجھنا سنت رسول یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. یعنی کہتے بیٹھے ہوئے دل میں ذکر کرتے جاؤ، ذکر قلبی کے نام سے سمجھ آ رہا ہے کہ دل میں ہی ذکر کیا جائے. اللہ اللہ کا ذکر کی ضربوں سے اللہ کا جسم کے اندر سرایت کرنے کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں. سوچیے کتنا باطل عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم اتنا اللہ کا ذکر کریں گے نا تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر نعوذ باللہ حلول کر جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی کامل ولی، بزرگ، غوث یا کتب سے اجازت حاصل کرنا سنت رسول یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. ذکر کی مندرجہ ذیل قسم سنت رسول یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. اللہ اللہ کے ذکر کی درجہ ذیل زکوٰۃ مقرر کرنا سنت رسول سے ثابت نہیں. ذاکر قلبی کی روح کا رسول اللہ کی محفل میں پہنچنے یا بیت المعمور تک پہنچنے کا عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں. کہتے ہیں یعنی آپ ایک وقت آتے اتنا ذکر دل میں کر لیتے ہیں کہ آپ کی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ وہاں تک چلی جاتی ہے. ذکر قلبی کرنے والوں کو رسول اللہ کی زیارت کرانے کا دعویٰ کرنا سنت سے ثابت نہیں. ذاکر قلبی سے قبر میں منکر نکیر کے سوال نہ کرنے کا عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں. ذاکر قلبی کا مرنے کے بعد قبر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا اور لوگوں کو فیض پہنچانے کا عقیدہ سنت سے ثابت نہیں. 60 سال تک ذاکر قلبی نہ بننے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے خارج کر دیتے ہیں، یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں. یہ نہیں کوئی کہتا کہ 5 وقت نماز کا انکار کرنے والے کو اللہ کے نبی اپنی امت سے نکال دیتے ہیں. تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، جہاں پہ بک بھی پوری ہوئی، دعا کریں کہ عمل بھی رہے، ان کی دعاؤں کو اپنے ساتھ رکھیں. چھوٹی بڑی کتنی بے شمار دعائیں ہم نے اس بک میں سیکھی ہیں، ایک خزانہ ہے. جس بک سے خود پڑھا ہوتا ہے وہ یاد بھی جلدی ہوتی ہے، اس لیے اسی میں سے صبح شام کی دعاؤں کو اور باقیوں کو پڑھنے کی عادت بنائے، انشاءاللہ جلدی یاد ہوگا. جی کدھر جی اسال ثواب کے لیے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، رسم قول 10واں 40واں کا اہتمام کرنا، جی
اسال ثواب سے مراد یہ کہ جو مر گیا
اس کے ثواب کی نیت سے جب قرآن خوانی،
لیکن اس کے ثواب کی نیت سے کام نہیں،
قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں.
مل کے بیٹھ نہیں پڑھ سکتے، اگر زیادہ لوگ بیٹھے
سارے بیٹھے سورت نجم میں اس پہ بات ہوگی ان شاء اللہ، آپ کی تصویر میں آئے گی یہ بات. ٹھیک ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگنے کی دعائیں الارقیتو فی الاستعاذہ، پڑھیے ساتھ میرے مل کے، الارقیتو فی الاستعاذہ. جو لفظ الارقیہ یہ دعا کی جمع، اس لیے ان لفظوں کا تھوڑا سا بولنا اور پڑھنا آسان کرے اپنے لیے. پناہ مانگنے کی دعائیں، ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے کہ کیا کیا طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان پناہ مانگ سکتا ہے، کن کن چیزوں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہم اس میں دیکھیں گے. سب سے پہلی، بدبختی اور بری تقدیر سے پناہ مانگنے کی دعا. کسی کو بھی بدبختی اچھی نہیں لگتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری قسمتیں اپنے ہاتھ میں رکھی، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم دعائیں مانگ کے تقدیر کے برے لکھے ہوئے کو بدلوا سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتعوذ من جحد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست مشقت سے، بدبختی سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ہم پوری دعا کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے اللہم کے ساتھ، کیونکہ حدیث میں جب لفظ آتے ہیں تو پھر بعض دفعہ عام طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کہاں سے پڑھنا. تو اصل دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جحد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سب مل کے ایک بار پڑھیں اونچی آواز سے. اگلی دعا دیکھتے ہیں، اللہ کے غصے اور زوال نعمت سے پناہ مانگنے کی دعا. یقین کریں کہ اس وقت جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ قسم کی ہمارے لیے سیکیورٹی ہے، ہمارے لیے انشورنس ہے. ہم جتنی مرضی کوششیں کر لیں انسانی لیول پہ، دنیاوی طور پہ، لیکن جو اللہ کی پناہ ہوتی ہے وہی سب سے بڑی بات. اور یہ جو ہم نے بھی ایک دعا پڑھ لی، اللہ انی اعوذ بک من جحد البلاء، اگر آپ کو اس کے فوائد پتہ چل جائیں تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی آپ اس سے غافل نہ ہوں. ہر لمحے ہم ان چیزوں کے بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پائیوں سے بچائیں، جو بیماریوں کی صورت میں، پریشانیوں کی صورت میں، دکھوں اور تکلیفوں کی صورت میں ہمارے پاس آتی ہیں. تو آپ ایک ایک یاد کرتے جائیں، پڑھتے جائیں گے، خود بخود یاد ہوتی جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ جو دوسرا ہے، اللہ کے غصے اور زوال نعمت کی دعا، اس کی حدیث دیکھتے ہیں. عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان من دعاء رسول اللہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافيتك وفجاء نقمتك. یہاں نون پہ زبر زے کے ساتھ بھی آتا ہے یہ لفظ، دونوں طرح ہم پڑھ لیتے ہیں. وفجاء نقمتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی. ترجمہ ہے دعا کا، یا اللہ میں تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت سے محرومی، تیرے اچانک عذاب اور تیرے ہر طرح کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے کہ نعمتوں کا زوال نعمتوں کے نہ ہونے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی وہ صبر شکر کر لیتا ہے، لیکن کوئی چیز مل کے چھنے، اس کو آپ اندازہ خود ہی لگا لیں صرف آنکھ کی نعمت کے چھننے کا تصور کر کے۔ جس نے دنیا نہیں دیکھی اس کو دنیا جیسی بھی ہے، اس کو کوئی کشش نہیں لگے گی، لیکن اگر کسی کی دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ دیکھنے ڈھالنے کے بعد آنکھیں چلی جائیں کیسا لگے گا۔ تو ہم اس دعا کو جب شعور کے ساتھ مانگتے ہیں تو کتنا اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہوگا۔ اپنے جسم کے ایک ایک عضو، ایک ایک آنکھ، کان، ہاتھ، بچے، اولاد، دولت، مال، اس کا تصور کر کے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ہر نعمت کو بالکل انشور کروا لیا کہ اب اللہ تعالیٰ ہماری یہ نعمتیں تو ہم سے لینا نہیں۔ پھر تحول عافیت، عافیت کا پھر جانا کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سب سے زیادہ پیاری تھی وہ عافیت کا معاملہ تھا۔ عافیت کیا ہے؟ ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی خراب چیزوں سے بچاؤ۔ اب عافیت کیا ہے؟ بیماریوں سے عافیت، پریشانیوں سے عافیت، لڑائیوں سے عافیت، جھگڑوں سے عافیت، تکالیف، مختلف چیزوں سے عافیت۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عافیت میرے پاس آ کے پھر نہ جائے، تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس پرسکون طریقے سے۔ یہ بھی تو عافیت ہے نا کہ ہماری آواز بہت اچھی طرح سے باہر پہنچ گئی ہے۔ اگر ہم کمپیوٹر سے سن رہے ہیں تو پیل ٹاک سے کلاس کا آ جانا جو ہے وہ ایک عافیت ہے نا۔ ہمارا کھانا کھانا اور اس کا بالکل ہمارے حلق سے نیچے اتر جانا عافیت ہے۔ ہم جب ان عافیت کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سے یہ چیزیں چھینیں نہ۔ تو یہ دعائیں مانگ کے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا رکھتے ہیں کہ وہ ہماری نعمتوں کو ہم سے دور نہ کریں۔ پھر تیسری چیز دیکھیے، فجاء نقمتک، تیرے اچانک عذاب سے۔ یعنی جب ایک انسان نقم ہے، اصل اگر آپ لفظ دیکھیں نا نقمتک، تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کسی کو کہ لفظ اردو کا اس میں مل رہا ہے؟ قرآن میں بھی ہے وما نقمو، چلیے اور بولے اردو کا کوئی لفظ، انتقام، یہ وہی لفظ ہے انتقام۔ اللہ تیری اچانک پکڑ سے، کوئی میرے سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے تو مجھے اچانک پکڑ لے اور میں عذابوں کا شکار ہو جاؤں، میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ جمی اس سخطک، جمی کیا ہے؟ کٹھا، جیسے پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے کسی ایک بندے پر اللہ کا غضب آنا، کوئی بیماری آنا، کوئی دکھ آنا، کوئی تکلیف آنا، دوسرا یہ کہ سب کی پکڑ ہو گئی۔ اسی طرح جمیع سخطی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہر طرح کا غصہ، ایک طرح سے غصہ نہیں دوسری طرح سے غصہ۔ ہم دن رات جو کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دو دعاؤں کو شعور کے ساتھ مل کے پڑھیے، اور آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ ان کو اتنی بار پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ دعا نمبر ایک اور دو، دونوں کو سب مل کے شعور کے ساتھ دو دو بار پڑھیں۔ جی سب اونچی آواز سے ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کی آواز میں وہ درد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنیں۔ پورے شعور کے ساتھ ایک ایک لفظ میں ڈوب کے مانگا کریں۔ میرے ساتھ ہی پڑھیں، میں بھی مانگتی ہوں، آپ بھی مانگیں، اور اس وقت حقیقت میں ہم دعا کے رنگ میں مانگیں گے، یاد کرنے کے رنگ میں نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اگلی دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک۔ دعا نمبر تین ہے، پناہ مانگنے کی دعائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درجہ ذیل چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال،
عن ابی ہریرہ رضی
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. دوبارہ اس کو مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الاربع. اس کے بعد اگر آپ چھوٹے چھوٹے کومے لگا لیں نا تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کہاں رکنا ہے، کیونکہ اگر ہم بیچ میں رک جاتے ہیں من علم پہ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں علم سے، تو بات کو وہاں روکنا ہے جہاں پہ اس کا موضوع پورا ہو. کہاں پہ اب ہم آگے رکیں گے؟ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پہلی چیز، ایسا علم جو نفع نہ دے. نفع کون سا علم نہیں دیتا؟ جس پر عمل نہ کیا جائے اور جس کے بعد انسان اور سخت ہو جائے، اور جس علم کو پانے کے بعد انسان کے اندر سے عاجزی چلی جائے، اور وہ علم جس کو پانے کے بعد انسان اپنے آپ کو ہر رول اور ہر ریگولیشن سے ماورا سمجھتے ہوئے شتر بے مہار سمجھے. تھوڑا علم ہوتا ہے تو دل میں سختی آتی ہے، اور تھوڑا علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے. آپ نے کبھی کسی دوا کی شیشی پہ یہ چیز پڑی ہو، یا کسی ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ دیکھیے اگر آپ نے دوا کا یہ کورس پورا نہ کیا تو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. علم کا بھی کورس پورا نہ کریں تو فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. ادھورا علم جہالت پھیلاتا ہے، اور پورا علم جب تک نہیں آتا، پوری شخصیت علم کے اندر ایک پورے سانچے کی شکل نہیں ڈھلتی تو فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس کو کسی بھی برف جمانے والے سانچے کو تصور میں لاتے ہوئے سوچئے، آپ جب برف بننے کے لیے چھوڑتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد، ایک آدھے گھنٹے کے بعد نکال لیں تو آپ اس سانچے میں سے ٹکڑیاں نکالیں گے تو کیسی ہوں گی؟ کسی کے اوپر تھوڑا سا کرینڈ آ چکا ہے برف کا، کسی کے نیچے آ گیا، کوئی اوپر سے کرینڈ آ جاتا ہے لیکن اندر اس کے پانی بھرا ہوتا ہے. ذرا سا آپ ہاتھ لگائیں اس برف کی ٹکڑی کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل کرچ کر کے ٹوٹ جاتی ہے اور اندر کا پانی آپ کے باہر گرتا ہے. یاد رکھیے کہ علم وہی ہے جو پورا ہو. کچی ہنڈیا اگر اس چولہے سے اتر جائے گی تو ذائقے کی بجائے بے ذائقہ ہوگا. کچا گوشت کھائیں گے، کچی روٹی کھائیں گے، پیٹ خراب ہوگا. اسی طرح وہ علم جس کے اندر ابھی پختگی نہیں آئی ہوتی، جب ہم اس کو لے کر دنیا میں نکلتے ہیں تو فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ جملہ میرے اور آپ سب میں سے ہر ایک اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس نے حقیقت میں بھی اس علم کو اپنے اس جسم پر محسوس نہیں کیا. اس سارے جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس دعا کو پھر مانگیے کہ من علم لا ينفع. سبیلل جنہ اسٹوڈینٹس ہیں وہ تین دفعہ اس کو پڑھیں سب مل کے اونچی آواز سے، اور نیت کریں کہ ابھی ادھورا علم جو ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ ہم کہیں پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو کے دنیا میں نہ نکل جائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو پورا کرے. شعور کے ساتھ تین دفعہ اس دعا کو مانگیے شروع سے. اللہم سے بس ادھر ہی رکیں گے. آپ کے مانگنے میں کوئی جوش نہیں تھا، آپ کے مانگنے میں کوئی بھی ایک منٹ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ پہلے اپنے دل دماغ کو رکھے ادھر، ہر چیز سے اپنے آپ کو خالی کریں. دیکھیں یہ دعائیں مانگ رہے ہیں ہم لوگ، کوئی کھیل نہیں رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی دنیا کے باس سے نہیں مانگ رہے. کسی سے بھی مانگے اور دل دماغ کہیں اور ہو، دماغ میں سوچیں کچھ اور ہو. اگر آپ میں سے اس وقت کوئی اب اگلے وقت کے لیے تیاری میں ہے، پارا کدھر ہے، کیا کھولنا ہے، تو وہ خیانت کر رہا ہے. جب آپ اس کلاس روم میں آ جائیں تو دل دماغ کو بالکل خالی کر کے آئیں، ورنہ فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا، سخت ہو جائے گا دل. اب مانگیے سب اللہم سے لے کے لا ينفع تک تین دفعہ شعور کے ساتھ. اگر آپ اس کو صحیح طرح سے مانگ رہے ہوتے نا ترجمے پہ تو آپ اس طرح مانگتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. بیچ میں من الاربع کی ضرورت نہیں تھی جب آپ صرف اتنا مانگ رہے ہیں. یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ پورا دل دماغ اندر لگائیں گے. ترجمہ اب آپ سب کو آتا ہے کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. بعض دفعہ ہم علم سے نفع یہ سوچتے ہیں کہ ابھی علم پورا ہے کہ نہیں, بس دوسروں کو دینا شروع کر دیں. وہ نفع نہیں نقصان ہوتا ہے, ادھوری کوششوں سے پورے فائدے کبھی بھی نہیں ہوتے. پھر آگے وَمِن قَلْبِ لَا يَخْشَوْ, اور ایسا دل جو خوف نہ کھائے. مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پہ رشک آتا ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں بھی یہی فہم اور فراست دے. کیا کیا مانگا؟ لوگ چار چیزیں مانگے تو ایک گھر ہوگا, ایک کوٹھی ہوگی, اولاد ہوگی, سونا ہوگا, چاندی ہوگا. لیکن اللہ کے نبی نے اس ایک دعا میں جو چار چیزیں مانگی, دنیا کی ساری دولت سے بڑی دولت ہے. پہلا وہ علم جو نفع دے, اور وہ دل جو نہ ڈرے. مجھے وہ نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ سے نہ ڈرنے والا دل بیمار دل ہے, نہ دھڑکنے والا دل ہے. مجھے اس کو پڑھتے ہی ایسے لگا کہ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ کسی کے دل کے بارے میں رپورٹ دیتا ہے کہ سوری, اب یہ دل ریپیئربل نہیں ہے, یہ دل اب بیمار ہو چکا ہے, یہ دل ختم ہو گیا. اللہ کا خوف جب دل سے نکل جاتا ہے نا, تو علم کے باوجود بھی انسان بھٹک جاتا ہے. اس لیے وَمِن قَلْبِ لَا يَخْشَعُ, پڑھیے وَمِن قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِن نَفْسِ لَا تَشْبَعُ. ایسا نفس جو آسودہ نہ ہو, تشباؤ بھوکا ہو, ہر وقت ہی اس کو اور چاہیے, یعنی پھل میں مزید والی کیفیت, اور چاہیے اور چاہیے. کہ دنیا کے معاملے میں جب ایک چیز مل جائے تو اس کے بعد دوسری چیز کی ہرس لگ جائے, ایک نعمت مل گئی تو دوسری نعمت کی طلب, اور اسی طرح آگے سے آگے بڑھتا جائے ایسا انسان. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہماری بہت ساری مشکلات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حل میں مزید ہم قناعت نہیں چاہتے, اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. ہم ایک جاب پہ بھی مطمئن نہیں ہوتے, ہمیں دوسری جاب بھی چاہیے ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم ایک گھر میں مطمئن نہیں, ہمیں ایک اور گھر چاہیے ہوتا ہے. اور ایسا بندہ بڑے بڑے کیسلز اور محلات کا مالک ہو کر بھی کبھی خوشی نہیں پائے گا. سچی خوشی کب ملتی ہے انسان کو؟ جب وہ حقیقت میں سیر دل پاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنا بالمال, گنا یعنی دولت مندی مال کے ساتھ نہیں ہوتی کہ آپ ملینیرین ہیں تو آپ مالدار ہیں یا آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ مالدار ہیں, بلکہ گنا کس کا ہے؟ غنا بالقلب, دل کا غنا. دعا کیجئے کہ تھوڑے پہ راضی ہو جائے, جو اللہ نے دیا بس اسی کو پا کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اس کو فائدہ مند اپنے لیے پالے. تو جو نفس کبھی نہ بھرے اس سے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے. اور چوتھی دعا وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يَسْمَعُ, مانگیے وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يَسْمَعُ. اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو. یہ بھی دیکھیے کتنی پیاری بات ہے, ہم گھنٹوں کے اعتبار سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دعائیں قبول ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو دعا میں مانگوں وہ قبول بھی ہو, کیونکہ اس کے بغیر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ آپ دیکھیے ایک گھنٹہ آپ کہیں سرف کریں, اینڈ پہ اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. کھانا پکانے کھڑے ہوں, ایک گھنٹے کے بعد پتہ چلے کچھ بھی نہیں پکا, سب پکا ہوا ضائع ہو گیا, جل گیا تو ضائع ہوا نا. تو ہم رمضان میں خاص طور پہ بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو کتنی حسرت ہوگی. اور یہاں ذہن میں یہ بھی ساتھ ہی رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. تو اب ان ساری باتوں کے بعد بالکل عاجزی کے ساتھ, واقعی آپ اس سے پناہ چاہتے ہیں, خوف کھاتے ہوئے ایک ایک جملہ جب بولیں تو اس کے بعد آپ اپنے دل کی تڑپ کا اظہار کریں کہ واقعی مجھے ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. سب مل کے پڑھنا چاہیں پڑھیں, جن کے پاس بک ہے وہ سب اونچی آواز سے پڑھیں, باقی لوگ آہستہ پڑھیں تاکہ آپ سب کی آواز ایک ہی ساتھ نکلے. جی پڑھیے. سب ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بیٹھے کریں گے اس کے بعد. جی تو آج ہفتے کیا کرنا ہے؟ پورا دن ان چار چیزوں پہ غور کرنا ہے. کریں گے آپ میں سے جو لسنرز ہیں جن کے پاس سامنے بک نہیں, کوشش کر لیں اگر اسٹال پہ یہ بک مل جائے آپ کو, نہیں تو یہ دعا کہیں سے لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس. ایک دفعہ میں آپ سب کے ساتھ بھی مانگتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الاربعی من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. آمین سامین. اگلی دعا دیکھیں گے. حق کی مخالفت, نفاق اور برے اخلاق سے پناہ مانگنے کی دعا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو, یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہے, اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. ترجمہ ہے دعا کا, یا اللہ میں حق کی مخالفت, نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا. بہت ہی زبردست دعا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو آج کے دور میں تو خاص طور پہ اس دعا کو یاد کر کے دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حق اور باطل کی جنگ کفر اور اسلام میں نہیں, اسلام اور اسلام میں بھی دکھتی ہے. اور بعض دفعہ ہم صرف چند نسبتوں کے نام پہ, بعض دفعہ تعصب کے نام پہ ہم حق کی مخالفت کرتے ہوئے دوسری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, باطل کا ساتھ دینے لگتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, پورے دلائل کو چھوڑ کر بیسلس چیزوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ مانگتے ہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس ٹاپک کے اندر ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے کھانے سے بھی زیادہ اہم ہے, آکسیجن سے بھی زیادہ اہم ہے. ہم بعض دفعہ اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہوں, لیکن ہم اس پہ اوور کم نہیں کر پاتے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم شیطان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. یہ دعائیں ہمیں شیطان کے ششوں سے محفوظ رکھیں گی, اور انشاء اللہ تعالیٰ جب ہم یہ دعائیں مانگیں گے تو ہم اپنے اندر ایمان کی مضبوطی بھی پائیں گے. ہم دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کو دوبارہ. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللهم اني اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. ایک ایک چیز پہ غور کریں اگر جب بولیں تو پھر آپ اس کی شدت کو محسوس کریں گے. سب سے پہلی چیز ہے شقاق, شق سے پھٹ جانا, الگ ہو جانا, دھڑے بندی کر لینا, اپنا ایک الگ چھوٹا سا جتھا بنا لینا, جسے کہتے ہیں قبر شق ہو گئی. یہاں کس چیز سے شقاق ہے؟ حق سے. حق کے مقابلے میں ایک انسان اپنے آپ کو دوسری طرف لے جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ضرورت ہے انسان کو شعور کے ساتھ اس دعا کو مانگنے کی کہ اللہ میں حق سے کٹ کے الگ نہ ہو جاؤں. پھر بن نفاق, منافقت. جتنی دنیا بڑھتی ہے اتنے نفاق کا شائبہ بڑھ جاتا ہے. آج دنیا میں جتنا کچھ انسانوں کے ارد گرد دکھتا ہے, ترغیبات کے نام پہ اور خوبصورتیوں کے نام پہ, اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنے سامنے رکھیں, اللہ سے مدد مانگے بغیر ہم نفاق کے مرض سے بچ ہی نہیں سکتے. تو نفاق کی بات کرتے ہوئے دل میں اپنی وہ تمام چیزیں لے آیا کریں جس پہ آپ خود کو بہت ملامت کرتے ہیں. کب؟ جب آپ عملی زندگی میں جاتے ہیں.
اور جب آپ قرآن کے لیے آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہائے ابھی تک یہ عادت نہیں جا رہی، ابھی تک یہ سوچ نہیں جا رہی، پھر اس وقت آپ نفاق کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پناہ دے دے۔ سوئے اخلاق کو دیکھ لیجئے، برا اخلاق۔ ہمارے ہاں برے اخلاق سے مراد یہ ہے کہ کوئی آئے تو اس کو کھانا نہ پوچھنا، کوئی بلائے تو جائے نہ، ہر دعوت میں پہنچنا اچھا اخلاق ہے، ہر شادی میں پہنچنا، کوئی بھی دعوت ہے، کوئی بھی کال ہے، گناہ کیے ثواب کیے بس وہاں جانا اور لوگوں کی رنگ میں رنگ ڈالنا، یہ اخلاق ہے۔ حالانکہ اخلاق یہ نہیں ہوتا، اخلاق خلق سے ہے، پرانا ہونا، ہر وہ چیز جو انسان کی ذات کا حصہ بن جائے اس کو اخلاق کہتے ہیں، پرانی چیز۔ تو یہاں اچھے اخلاق سے مراد وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، سورت نون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ہم جب برے اخلاق سے پناہ مانگتے ہیں تو اس میں ہم خلاف شریعت اخلاق سے پناہ مانگتے ہیں، وہ عادات جو صرف مروت کے نام پہ اپنائی نہیں ہے، وہ باتیں جو صرف رسم و رواج کے نام پہ دوسروں کی مان جاتے ہیں۔ اب شعور کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تین بار، میرے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگ بھی مانگیے۔ اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من شقاق والنفاق وسوء الأخلاق۔ اب آپ لوگ اکیلے مانگیے یاد کرنے کے انداز میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دل تو نہیں کر رہا تھا کہ ان دعاؤں کو سٹاپ کرنے کا، بک ہماری کمپلیٹ ہوگی لیکن یہ ایک ہمارا چیپٹر مسنگ تھا، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل کمپلیٹ کر لیں گے۔ بارک اللہ، اللہ تعالی سب کی کوششوں کو بھی قبول کرے، اور جتنی ہم نے دعائیں یاد کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی ان کو بھی قبول کرے، اور ہمیں ہمیشہ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعائیں ہیں، ان کو بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آخری دعا اس کو ہم کل دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں جس طرح بار بار ریوائز کرتے ہیں تو چیز کو یاد ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ دعائیں اگر ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اور اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اس چیپٹر کو ختم کریں گے۔ کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ کا ٹائم تو اوپر ہو چکا، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر چیز سے بچنے کی دعا سکھا دی، اور ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ڈھیر ساری نعمتیں دی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو یہ نعمتیں جب ملتی ہیں تو ان کی عافیت کی دعا نہیں کرتے، تو پھر نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، شکر سے نعمتیں پاس رہتی ہیں عافیت سے۔ اور کیونکہ انسان ہونے کے ناطے سے جب نعمتیں اور آسائشیں ملتی ہیں تو جب چلی جائیں تو ان کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ دس بک از دا ٹریئر فار اس۔ جی بالکل، اور یہ ایسی بک ہے کہ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، اسنن مسلم بھی اور کتاب الدعا بھی، کہ جس وقت جس دعا کی ضرورت ہو تو ہم اپنی زبان میں تو مانگتے ہیں، لیکن عربی کی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں جامع دعائیں ایک سینٹینس میں۔ ہم تو ایک بہت لمبے دعا مانگیں گے تو ہماری دعا کمپلیٹ ہوگی، اور عربی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ اتنی جامع ہیں کہ وہ ایک سینٹینس میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ بیوٹیفل دعاز ٹو پروٹیکٹ اس، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی شامل رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ اور زیادہ، یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ اس کی اپنی ہینڈی رکھنا ہے ہمیں ان کو نا اپنے پاس، تاکہ جب صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ عادت بنا لیں کہ کچھ دعائیں ہم نے اپنی پروٹیکشن کے لیے ضرور عربی میں بھی مانگنی ہے، کہ اس کی بھی ایک لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان تو سبھی سمجھ جاتی ہے یہ نہیں، لیکن ہم شاید اتنے جامع انداز میں اللہ سے مانگ نہ سکیں جتنی جامع یہ دعائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے. آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر واسطہ جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.